أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عائشة ترابي كرهتوان عائشة خالد ماها أزر سادية صلاح الدين ياسمين بانو رزوانا كمر فريقا خان فوزي عزيز رئيس مصور علي قريشي فاطمة محمدي ميتت سوال علي أختر نشاط كسر نائلة قياني نازية خانم فرانار سنة أخرين فرانا سلول شاهينة سريا اسرا فاطمہ امیرہ فاطمہ اسما فاطمہ نمیرہ فلیائی نیرج فاطمہ بشرا صدیقی رضانہ رشید ارشیا گلناز خان سانیہ شہباز عفیرہ شراز شہنا سلطانہ ماریا شگفتہ عائشہ تسنیم زوبیہ کوسر شہداب صبا امبر عمر واسیہ حسین امید ترخیش نازمہ پروین رانی شہین سائمہ عزیز نوبر مسعود صوفیہ خان. جی انشاءاللہ آج ہی تفسیر سٹارٹ کرتے ہیں. بہت ہی خوبصورت ہے. آج بھی دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ آج سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 1 سے 13 دیکھتے اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں. تو انشاءاللہ ایک اسٹریچ میں ساری کمپلیٹ کریں گے. اس کے بعد انشاءاللہ لکھے اب بریف کے بعد انشاءاللہ بک وغیرہ کریں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
سبق نمبر 256 آیت نمبر 1 سے 13 سورۃ الممتحنہ. لیسن نمبر 254 آیت نمبر 1 to 13 سورۃ الممتحنہ. چند باتیں سورۃ کے بارے میں. سورۃ الممتحنہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن پاک کی 60 نمبر کی سورت ہے اور سورت کا نام الممتحنہ آیت نمبر 10 میں سے ہے. اس کو دونوں طرف سے پڑھ سکتے ہیں, لفظ ممتحنہ اور ممتحنہ. اگر آپ لفظ دیکھیں تو اس کا روٹ مہن ہے. پیچھے ہم پڑھ چکے سورت حجرات میں امتحن قلوبہم للتقوی, تو میم ہا نون اسی سے لفظ امتحان بھی ہے. جب ممتحن ہو تو امتحان لینے والا, انگلش میں اس کو ایگزامینر کہتے ہیں. کمرہ امتحان میں جو لوگ پھر رہے ہوتے ہیں ان کو ممتحن کہتے ہیں. اسی سے پھر مؤنث ہوا ممتحنہ. اب جب اس کو ممتحنہ کہتے ہیں تو امتحان لینے والی, ٹھیک ہے. اور اس سے مراد ہے یہ صورت, یعنی یہ صورت امتحان لینے والی ہے. کس چیز کا؟ محبتوں کا. اس پوری صورت کا جو مین تھیم ہے نا, وہ محبتوں کا امتحان ہے. اور خاص طور پہ اللہ کے راستے میں جب انسان نکلتا ہے تو جو پیارے راستے میں آتے ہیں اور ان کا کچھ اور رخ ہے زندگی کا اور ہمارا کچھ اور, اور دن دن کی جو چوٹ پڑتی ہے, یہ پوری صورت ہمیں یہی کچھ سکھاتی ہے. اور حقیقت بھی یہ ہے کہ ایک ایمان والا ہر وقت دو محاذوں پہ لڑتا ہے, ایک دشمنوں سے لڑتا ہے اور ایک پیاروں سے لڑتا ہے. دشمنوں سے لڑنا آسان ہوتا ہے, سر عام ہوتا ہے, کیونکہ دشمن سے لڑیں گے اگر اس کو گولی لگی تو آپ کو خوشی ہوگی, اس کو چوٹ پڑی تو دل میں کچھ نہ کچھ تو تیم ہوگی کہ میں حق پہ تھا. لیکن جو دوسرا امتحان ہوتا ہے وہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے. آپ امیجن کریں کہ آپ کے ہاتھ میں تیر ہے اور سامنے آپ کی ماں کھڑی ہے, تیر اور سامنے بہن ہے اور شوہر ہے اور بھائی ہے اور باپ ہے. ایسے حالات میں ایک انسان کسی کو تیر مار کے پھر بھی خود روتا ہے. ہم جب اللہ کے دین کی طرف آتے ہیں, اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے, تو ہم جب دوسروں کو دوسرے راستے پہ دیکھتے ہیں تو بظاہر وہ یہ سوچتے ہیں کہ اب ہمیں ان کی پرواہ نہیں رہی, اب ہم ان کے بغیر خوش ہیں اور ہم نے اپنی ایک الگ دنیا بنا لی. لیکن ایسی دنیا بنانے والوں کے دل کتنا دکھتے ہیں ان لوگوں کے لیے, اسی کا اس صورت میں ہمیں دکھے گا. آپ انسانی جذبات کی مٹھاس معلوم کریں گے اس صورت میں کہ رشتہ ہوتا کیا ہے, اور خاص طور پہ خون کے رشتے, اور خاص طور پہ اولاد اور بچے اور بیوی کیسے دین کے راستے میں فتنہ بنتے ہیں, اور اسی طرح بیویوں کے لیے ان کے شوہر کیسے فتنہ بنتے ہیں. تو لہذا ممتحنہ ہوگا تو یہ صورت لوگوں کا امتحان لینے والی ہے. اس کو ممتحنہ بھی پڑھا گیا, یہ بالکل وہی فاعل اور مفعول کا فرق ہے. اگر ممتحنہ ہو تو وہ عورت جس کا امتحان لیا جائے. اس صورت کے آخر میں کچھ ایسی عورتوں کا تذکرہ ہے. اس صورت کا زمانہ نزول بالکل صاف ہے, کیونکہ اس میں تین ایسے واقعات ہیں کہ جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ صورت صلح حدیبیہ کے فوراً بعد نازل ہوئی. حاطب نبی بلتا کا ایک واقعہ ہے. ایک خط بھیجا تھا بھی انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل سے سناتی ہوں جب آیت آئے گی. اس سے بھی لگتا ہے کہ یہ صلح حدیبیہ کے بات ہے. آیت نمبر 1 سے 9 تک جو مضمون چلتا ہے وہ ہے رشتوں کی مٹھاس اور اللہ کے دین کے تقاضے. کس طریقے سے خاطب نبی بلتا سے ایک اجتہادی غلطی ہوئی, اسی کو بنیاد بنا کر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے کان کھول دیے کہ یہ محبتیں اپنی جگہ لیکن دین کو داؤ پہ لگا کر ان محبتوں کو نبھانا یہ انسان کے لیے بعض دفعہ خسارے کا سودا بنتا ہے. دوسرا حصہ آیت نمبر 10 اور 11 ان دو آیات میں ہے. اس میں ایک بہت اہم معاشرتی مسئلے کا فیصلہ کیا گیا جو اس وقت بہت ہی پیچیدگی پیدا کر رہا تھا. مکہ بہت سی مسلمان عورتیں ایسی جن کے شوہر کافر تھے اور وہ کسی نہ کسی طرح ہجرت کر کے مدینہ پہنچ جاتی تھی. اسی طرح مدینہ میں بہت سے مسلمان مرد ایسے تھے جن کی بیویاں کافر تھیں اور وہ مکہ میں رہ گئیں اور گھر گھر ٹوٹ رہا تھا. جب اسلام آتا ہے, جب بھی کل اسلام آیا تھا تو یہی فتنے تھے. یعنی جب آپ کہہ سکتے ہیں کہ کتابوں میں لکھا ہوا دین انسانوں کے عملی رویوں میں آتا ہے تو پھر ایسے فتنے ہر گھر میں ہوتے ہیں. ایک کسی اور سوچ کا ہے تو باقی سارے کسی اور ہی رنگ میں رنگے ہوئے. ایک اللہ کے خوف سے رو رہا ہے تو کچھ اللہ کے خوف سے بے نیاز ہو کر نہ کیا دیکھ رہے. ایسے وقتوں میں کیا کرنا چاہیے وہ انشاءاللہ ہم ان آیات پڑھے گا. اور حتیٰ کہ وہاں تو یہ سوال تک پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا پھر ان سے رشتہ ازدواج باقی رہا کہ نہ رہا. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اس کا فیصلہ کر دیا کہ مسلمان عورت کے لیے کافر شوہر حلال نہیں ہے اور مسلمان مرد کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ کسی مشرک عورت کو اپنے نکاح میں رکھے. ہے بڑا تلخ فیصلہ تھا لیکن بہرحال وہ ہوا اور ایسا ہوتا ہے, یہی تو اصل میں امتحان ہوتا ہے. تیسرا حصہ پھر آیت نمبر 12 اور 13 آخری دو آیات جو ہیں, جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی گئی کہ وہ عورتیں جو اسلام قبول کر کے آپ کے پاس آتی ہیں تو پھر ان سے کچھ امتحان لیجئے. بیعت کہتے ہیں جس کو, اصل مسیح کی وجہ سے سورت کا نام بھی الممتحنہ ہے. جو بیعت کے الفاظ تھے ان میں بہت سارے الفاظ تھے جو انشاءاللہ ہم ادھر دیکھیں گے. جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ 28 پارہ زیادہ عورتوں کے اور گھریلو مسائل سے متعلق ہے اور خاص طور پہ وہ مسائل جو گھر میں ایک فرد کے دین پہ آنے کے بعد اٹھتے ہیں. کبھی وہ فرد مرد ہوتا ہے اور کبھی وہ عورت ہوتی ہے. تو ہم شروع کرتے ہیں سورت کو اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انشاءاللہ تعالی تاریخ کے واقعات لیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس سورت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. اے ایمان والو, نہ بناؤ میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو اپنے جگری دوست. کیوں؟ اللہ تعالیٰ اتنا بھی کہہ دیتے تو کافی تھا, کیونکہ ایک انسان کی تو یہ کوئی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ کیوں کراں پوچھے. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی اگر تم ایمان لائے ہو, اگر تم میرے راستے میں جہاد کے لیے نکلے ہو, اگر تم میری رضا جوئی کے لیے وطن چھوڑ چکے ہو, تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. کیوں؟ اس کا جواب ہے آگے. آ سکتے کیوں کا جواب کیا؟ تلقون الیہم بالمودہ. تم تو اظہار محبت کرتے ہو ان سے, لیکن وقت کفرو بما جاءکم من الحق, حالانکہ وہ انکار کرتے ہیں اس دین حق کا جو تمہارے پاس آ چکا. یہ ہے پہلی وجہ. کیوں نہ بناؤ کافروں کو دوست؟ اس لیے کہ تم تو ان سے محبت کرتے ہو, تم ان کی طرف دوستی کی طرح ڈالتے ہو, تم ان کی طرف بڑھتے ہو, لیکن جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس کو ماننے سے وہ انکار کر چکے. یہ تھی پہلی وجہ. جو میں اس وقت تفسیر کرتی ہوں اس کو تفسیری ترجمہ کہتے ہیں. یقین کریں اگر آپ صرف اپنا جو پارا ہے اس پہ یہ چھوٹے چھوٹے بیچ کے میں جو دو باتوں کو جوڑتے ہوئے یا جہاں رکتی ہوں جہاں سے آگے بات کرتی ہوں کسی بھی طرح سے اس کو اپنے پارے پہ لکھ لیا کریں, ایک رنگ سے لکھ لیں, کیوں, جواب, شرط, آپ دیکھیں گے بعد میں انشاءاللہ مفہوم سمجھنے میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا. ورنہ اسٹوڈینٹس کے ساتھ ہوتا کہ وہ الگ تفسیر بھی پوری سمجھ چکے ہوتے ہیں, قرآن کی تجوید لفظی ترجمہ بھی آتا ہے لیکن آیت سے ریلیٹ نہیں کر پاتے. تو بہرحال جتنی توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. تو پہلی وجہ کیا ہے؟ کیوں نہ کرو دوستی ان سے, کیونکہ تم تو ان سے محبت کرتے ہو اور یہ تمہارے پاس جو آ چکے اس کا کفر کرتے ہیں. یہاں نوٹ کیجیے گا کہ تم محبت کر رہے ہو لیکن یہ تم سے محبت کرتے ہیں لیکن تمہارے پاس جو حق ہے اس کا انکار کرتے ہیں. یہ ہے اصل مسئلہ. لوگوں کو آپ نہیں برے لگتے, آپ سے ان کو بڑی دوستی ہے, محبت ہے, آپ ان کو پیارے بھی لگتے ہیں, وہ آپ کے اخلاق کی گواہی بھی آپ بڑی دیتے ہیں کہ آپ کا اخلاق بڑا اچھا, ویسے آپ بڑے پیار سے ملتی ہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے, قد کفروا بما جاءکم من الحق, کی ان کو وہ حق نہیں اچھا لگتا جو آپ کے پاس تھا. دوسری وجہ, یخرجون الرسول, انہوں نے نکال دیا رسول کو. کہاں سے نکال دیا؟ مکہ سے نکال دیا. اور صرف رسول کو نہیں, وَإِيَّاكُمْ, اور تم کو بھی تو نکال دیا. اِيَّاكُمْ میں وہ سارے صحابہ اور صحابیات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا اس دور میں ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے تھے, کہ دیکھو تم ایسے لوگوں سے کیوں دوستیاں کرتے ہو جو تم کو اور تمہارے رسول کو بغیر کسی وجہ کے, ہاں صرف ایک وجہ ہے, کیوں نکالا؟ ان تؤمنوا باللہ ربکم, محض اس لیے کہ تم ایمان لائے ہو اللہ پر جو تمہارا پروردگار ہے. بس یہ ہے تمہارا قصور. ان کی روش کیا ہے کہ رسول کو اور خود تم کو صرف اس قصور پر جلا وطن کر دیتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہو. لوگوں کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ لوگ اللہ کو رب مانیں. لوگ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو رب مانیں, ہم ان سے نفع نقصان رکھیں, ہم ان سے ڈریں, ان سے محبت کریں اور دس اینڈ دیٹ. تو فرمایا, ایسے لوگ جو ہیں ان کو بتا دو کہ اگر تم نے ایسا ہی کیا, اگر واقعی تم نے ان ساری باتوں کو سننے جاننے کے باوجود کیا کیا, اب یہاں سے دوسری طرح سے ہمیں انداز سکھایا جا رہا ہے. ان کنتم خرجتم جہادم فی سبیلی وابتغاء مرضاتی, دیکھو اگر تم جہاد کرنے نکلے ہو میری راہ میں. سوچ لو کس کی راہ میں نکلے ہوئے ہو, نفس کی راہ میں, اپنی راہ میں, معاشرے کی راہ میں, بھیڑ چال ہے سب کر رہے ہیں تو میں بھی چل پڑوں, یا واقعی میرے راستے میں نکلے ہو اور وابتغاء مرضاتی, اور میری رضا جوئی کے لیے. یعنی اگر تو تم نے واقعی یہ سب کچھ میرے لیے کیا ہے نا, تم چاہتے ہو کہ میں تم سے راضی ہوں, تو پھر یاد رکھو انہیں دوست نہ بناؤ. یہاں یہ جملہ چھپا ہوا ہے, محذوف بولتے ہیں اس کو. ان کنتم خرجتم کا جواب محذوف ہے, شرط ہے یہ, اور اس کی جزا کیا ہے؟ لا تتخذوا. آپ یہاں لکھ سکتے ہیں کہ یہاں لا تتخذوا کا لفظ چھپا ہوا ہے, جیسے ضمیریں چھپ جاتی ہیں نا, لیکن ترجمے میں اس کا معنی نکل آتا ہے. تو کہا کہ پھر ان کو دوست مت بناؤ, ٹھیک ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اور سمجھا رہے ہیں, ایسے لگ رہا ہے بڑی شفقت والی ماں ہے اور بچے کو سمجھا رہی ہے, دیکھو بیٹا اس کو دوست نہ بناؤ, تم تو اس سے دوستی کرتے ہو یہ نہیں تم سے کرتا, اور تم تو اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہو یہ نہیں بڑھاتا, اور اس نے تو دیکھو تمہارے رسول کو بھی نکال دیا تھا, اس نے تو فلاں موقع پہ تمہاری ماں کو تکلیف دی تھی, تمہارے باپ کو دی تھی, اور تمہارا کہاں یہ دوست ہوگا. اور واقعی پھر دیکھو اگر تم میرے بچے ہو تو پھر تم بس دیکھ لو, اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو انہیں دوست نہ بناؤ. یہ مفہوم ہے. پھر اللہ تعالیٰ مزید بتاتے ہیں کہ مجھے تمہارا پتہ ہے, میں یہ بات تمہیں کہہ رہا ہوں لیکن مجھے یہ صاف پتہ ہے کہ تو سرون الیہم بالمودہ, تم بڑی رازداری سے ان کی طرف محبت کا پیغام بھیجتے رہتے ہو. یعنی تم چھپا کر ان کو دوستانہ پیغام بھیجتے ہو, حالانکہ جو کچھ تم چھپا کر کرتے تھے اور جو اعلانیہ کرتے ہو سب کو میں جانتا ہوں. وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ, اور میں خوب جانتا ہوں جو تم نے چھپا رکھا ہے. وَمَا أَعْلَنْتُمْ, اور جو تم نے ظاہر. ایسے نہیں لگتا کہ ماں کے سامنے بچے کی چوری کھل گئی, وہ چھپ کے کسی کو ملنے جا رہا تھا یا جا رہی تھی, ماں کو پتہ چل گیا, اس کا کوئی خط پکڑا گیا, کوئی لو لیٹر پکڑا گیا, کوئی فیس بک پہ تصویر پکڑی گئی, کوئی ای میل کھلی رہ گئی, کوئی بھی ایسا راز تھا جو اس نے راز رکھا تھا, راز رہا نہ اور کھل گیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ, اب پھر سن لو, اگر یہ حرکتیں کی, یہ کام کیے تم میں سے کسی نے, فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ, تو سمجھ لو کہ وہ بھٹک گیا سیدھے راستے سے. جس نے ایسا کوئی کام کیا وہ بھٹک جائے گا سیدھے راستے سے, اس کو حق کہاں ملے گا, وہ تو گمراہ ہو گیا. ایسے بچے جو ماں باپ کی بات نہیں مانتے وہ بھلا سیدھے راستے پہ کہاں رہتے ہیں, برے دوست یا بری دوستیاں ان کو تو پتہ نہیں کہاں لے جاتے ہیں. یہاں بات پوری نہیں ہوئی. اگلی آیت میں مزید اللہ سبحانہ وتعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ دیکھو ذرا خوش کرنا. یسقفوکم, اور اگر وہ تم قابو پا لے, کسی چیز کو پا لینا قابو پانے کے معنی میں ہے, مہارت پائی جاتی ہے اس میں. ایک ہوتا ہے خالی پانا وجدہ, وہ بھی پانا ہوتا ہے, لیکن سقفہ ہوتا ہے مہارت کے ساتھ پانا. یہاں مراد ہے فتح پالے تم پر کہ دیکھو یہ تمہارے دوست تھوڑی ہیں, آج تو بڑے پیار سے باتیں کر رہے ہیں, لیکن اگر ان کو ذرا سا موقع مل جائے, یکونو لکم آداء, تو یہ تمہارے دشمن بن جائیں گے. یہ دوست نہیں رہتے, یہ دشمن بن جاتے ہیں. پیچھے دیکھیے آیت ایک میں ادوب آیا تھا, یہاں آدھا. ادوب جو لفظ ہے یہ مذکر مؤنث واحد جمع سب کے لیے آتا ہے, جبکہ آدھا جمع ہے ادوب ہی کی. تو یہ بہت سارے دشمن, یعنی پھر یہ تمہارے دشمن بن جائیں گے. اچھا, پھر جب کوئی دشمن بن جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وَيَبْسُطُ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ. یہ ہے پہلا ہدف دشمنوں کا, اور بڑھائیں گے تمہاری طرف اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں برائی کے ساتھ, یعنی جو بھی ایسی بات ہوگی خوب چرب زبانی سے وہ تمہیں نقصان دیں گے, تمہارے ساتھ دشمنیاں کریں گے. ہاتھ سے کیسے تکلیف دیں گے؟ تیر چلائیں گے, تلوار چلائیں گے, کچھ بھی ہاتھوں سے اشارے کر کے تمہارے خلاف باتیں کریں گے, اور زبان سے تمہارے خلاف پروپیگنڈے کریں گے. اور سب سے بڑھ کر جو بات خوفناک ہے وہ کیا ہے؟ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ. ان کا ہدف کیا ہے؟ کہ کاش تم کافر بن جاؤ. بس اس سے زیادہ نہ سوچ لو. اب تم خود سوچ لو کہ کیا تمہیں یہ دوستی کرنی ہے. کتنا پیار ہے اللہ کو اپنے بندوں سے, اور کتنا پیار ہے اللہ کو ایمان والے بندوں سے. یہ اور اس کے اگلی چند آیات ایک خاص واقعے کے ساتھ ہے, میں وہ واقعہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں. ہم سب پیچھے پڑ چکے کہ صلح حدیبیہ جب ہوئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے ساتھ معاہدہ کیا, اور اس معاہدے کی یہ شرط تھی کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی. پیچھے ہم پڑھ چکے سورہ فتح کی ڈیٹیل میں. 2 سال بھی نہ گزرے تھے کہ مکہ والوں نے صلح حدیبیہ توڑ دی اور کسی کا ساتھ دے دیا مسلمانوں کے خلاف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب بات پہنچی تو آپ نے اس موقع کو بنیاد بنا کر مکہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا کہ اب ہم یہاں حملہ کریں گے, لیکن آپ نے اس بات کو راز رکھا. یہ واحد موقع تھا کہ جس میں پبلکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اناؤنس نہیں کیا. کیوں؟ اس کی بہت بڑی حکمت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ وہ اچانک مکہ میں پہنچ جائیں, اور جو ہی مکہ میں پہنچے تو مکہ والوں کو پتا چلے کہ ہم آئے ہیں, تیاری چونکہ نہیں ہوگی ان کی تو وہ سرنڈر کر دیں گے. اور اس صورت میں بغیر خون بہائے مسلمان مکہ کو فتح کر لیں گے. اگر پہلے سے خبر ملتی, ظاہری بات ہے کہ وہ بھی ہتھیار جمع کرتے, تیر تلواریں ہوتی, تو خون بہنے کا خطرہ تھا جو جنگوں میں بہتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی حرمت کو پامال نہیں کرنا چاہتے تھے. یہ تھی وہ بنیادی وجہ جو بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ چلتی. وہ کہتے ہیں یہ تو بات نہیں ہے, یہ تو درست نہیں, یہ اللہ کے نبی پہ بعض لوگ الزام لگاتے ہیں کہ دیکھو دیکھو چپکے سے وار کر دی. نہیں, اب مکہ میں خون نہیں بہانا چاہتے تھے. خیر کس نے مختصر چند خاص لوگ جو تھے ان کو آپ نے بتا دیا اور باقیوں کو نہیں بتایا. اتفاق کیا ہوا کہ انہی دنوں مکہ معظمہ سے ایک عورت آئی, سارا اس کا نام تھا, عبد المطلب کی یہ لونڈی تھی, پھر آزاد ہو کر گانے بجانے کا کام کرتی تھی. اس نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی تنگ دستی کی شکایت کی, کچھ مالی مدد چاہی, اور کہنے لگی کہ مجھے دیں. اور اس نے کہا کہ بدر میں تو آپ نے سارے کافروں کو مار دیا, وہ بڑے بڑے لیڈر ابو جہل, عتبہ, شیبہ, ربیعہ مر گئی, یہ ٹراس تھی یعنی طوائف تھی. تو کہنے لگی نہ وہ محفلیں سجتی ہیں نہ وہ حسن کے قصے ہیں, میرا تو کام دھندا ہی نہیں چلتا. ذرا سوچی کیسی عورت اور کہاں گئی مدد کرنے مانگنے. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں سے بنی عبد المطلب اور ان لوگوں سے مل کے کچھ مدد کی, اس کی حاجت پوری کر دی. اس سے بھی دیکھیے کہ اللہ کے نبی کے اخلاق, ہم ہوتے تو اس کو پکڑ کے تو بے عزت کر دیتے. خیر جب یہ مکہ واپس آنے لگی تو ایک مخلص صحابی حاتب بن ابی بلتا, ہا یعنی حدیث والی ہا اور توئے اور با, حاتب بن ابی بلتا بدری صحابہ تھے, مخلص تھے, غزوہ بدر میں چونکہ شرکت کر چکے تھے، انہوں نے چپکے سے اس کو ایک خط دیا جو مکہ کے سرداروں کے نام تھا، اور 10 دینار دیے کہ دیکھو اس راز کو کسی پہ فاش نہ کرنا اور چھپا کر یہ خط ان کو دے دینا۔ ابھی وہ مدینہ سے روانہ ہی ہوئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دے دی۔ آپ نے حضرت علی، حضرت زبیر اور مقداد بن اسود رضی اللہ عنہم اجمعین ان تینوں کو بھیجا اور کہا تیزی سے جاؤ، روضہ خاخ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں مدینہ سے یہ تقریباً 12 میل دور ہے جگہ، تمہیں ایک عورت ملے گی، اس کے پاس مشرکین کے نام خاطب کا ایک خط ہے، جس طرح بھی ہو وہ خط لے کے آؤ، اگر وہ خط دے دے تو اسے چھوڑ دینا۔ سوچئے ذرا آپ کا رحم، اس کو چھوڑ دینا، کیونکہ روزی روٹی کے لیے اس نے لیا، اس سے اسلام کو کوئی نقصان نہیں تھا۔ نے فرمایا لیکن اگر نہ دے تو قتل کر دینا۔ تینوں نکلے، راستے میں ایک صحابی نے حضرت علی سے کہا کہ تھوڑا آہستہ چلتے ہیں، کیا پتہ وہ عورت ادھر ادھر کہیں مل جائے۔ تو نے فرمایا کہ میرا ایمان ہے کہ اگر اللہ کے نبی نے کہا کہ روضہ خاک میں ملے گی تو وہ وہیں ملے گی۔ سر پٹ گھوڑے دوڑاتے وہاں پہنچ گئے۔ یہاں سے بھی ایمان دیکھیے کیسا پیارا ایمان تھا، یہ نہیں کرتے تھے نہیں شاید ایسا نہ ہو وہاں نہ ہو، اور بالکل وہی ہوا۔ روضہ خاک پہ انہوں نے اس عورت کو دیکھا، اس کو روکا، خط مانگا، کہنے لگی میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے، کہنے لگے کہ دے دو ورنہ ہم تمہاری تلاشی لیں گے۔ خیر جب اس کو تھوڑا سا ڈایا تو کہتے ہیں اس نے اپنے بالوں کی چٹیا کے اندر ایک خط گندا ہوا تھا وہ نکال کے دے دیا، اور جب کھولا اس نے کہا ان کو کہ تم جاؤ، یہ خط لیا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ اب ذرا سوچئے کہ سچویشن کیا بن رہی ہے نا، خط سب کے سامنے پڑھا گیا، کھولا تو خط کے اندر پورا مضمون حاطب بن ابی بلتا کے خلاف غداری کا ثبوت تھا۔ اس میں لکھا یہ تھا کہ من خاطب بن ابی بلتا، خاطب بن ابی بلتا کی طرف سے، الی رؤسائے قریش، قریش کے رئیسوں کی طرف، اور اس میں انہوں نے صاف طور پہ لکھ دیا تھا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں ایک بہت بڑا لشکر لے کر، تم جو کر سکتے ہو کر لو اور حملے کی تیاری ہے، اور اس طرح سے کہا کہ میرے اس خط کی بنیاد پہ جو ہے تم میرے پر کوئی احسان کر دو۔ قصہ مختصر، اب خط موجود تھا، آپ سوچئے اوپن، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وٹنس موجود تھی، کوئی چھپی بات نہیں تھی۔ خیر اب جب یہ بات ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خاطب سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے معاملے میں جلدی نہ کریں، میں نے جو کچھ اس میں کیا ہے یا لکھا ہے اس سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ میں کافر ہو گیا ہوں یا میں مرتد ہو گیا ہوں، یعنی اسلام کا کوئی راز دے رہا ہوں یا اسلام کے بعد اب میں کفر کو پسند کرنے لگا، ایسا کچھ نہیں۔ اصل بات کیا ہے کہ میرے رشتے دار ابھی مکہ میں پھنسے ہوئے ہیں، جیسے ہجرت کر کے باقی لوگ آ گئے تھے لیکن کچھ لوگوں کے پرابلمس تھے، وہ سب کو ساتھ نہیں لا سکے۔ کہنے لگے پہلی بات ہے کہ میرے رشتے دار وہاں بھی موجود ہیں اور میں قریش کا بھی نہیں ہوں، اور قریش اپنے قبیلوں والوں کو کچھ نہیں کہتے تھے، دوسروں کو بہت مارتے تھے۔ کہنے لگے کہ میں یہاں جب سے آ گیا ہوں تو میرے رشتے دار بھی ہیں، جو ہی آپ حملہ کریں گے تو میرے بچوں اور بیوی کے اوپر وہ ضرور ظلم اٹھائیں گے، کیونکہ ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، تو میں نے یہ خط سوچ کے ساتھ لکھا ہے کہ ان پہ ایک احسان کر دوں کہ دیکھو جنگ ہوئی تو میرے بیوی بچوں کو کچھ نہ کہنا، لیکن میرے دل کو ایمان ہے کہ آپ حملہ کریں گے تو فتح آپ کو ہی ہوگی، مجھے یقین ہے فتح ہوگی، میں نے خط لکھ بھی دیا، میرا ایمان ہے کہ آپ کو ہی ہوگی، اور اس قسم کی باتیں کہیں، اور لہٰذا یہ بات میں نے لکھ دی۔ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی تو فرمایا قد صدقکم، اے خاطب تم نے سچی بات کہی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اندر ایمان کی غیرت بہت تھی، جو ہی انہوں نے اس بات کو سنا اور ثبوت سامنے موجود تھا، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس منافق کی گردن مار دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے خیانت کی ہے اور اللہ کے ساتھ بھی کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں عمر، کیا تم نہیں جانتے کہ یہ بدر میں شریک ہوا تھا، اور اللہ نے اہل بدر کے لیے کہہ دیا تھا کہ آج کے بعد تم جو کچھ بھی کر لو تمہیں اس کی اجازت ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے تم کو معاف کیا۔ اس آخری فکرے کے بعد جب اللہ کے نبی نے کہا کہ قد غفرت لکم یا انی غافر لکم ساغفر لکم، یہ سارے جملے آتے ہیں، کہتے ہیں یہ لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سننے تھے کہ حضرت عمر رونے لگے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ کیسا پیارا ایمان تھا. میں حیران ہوتی ہوں کبھی کبھی حالات کو دیکھتی ہوں, میں سوچتی ہوں کہ بعض دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ مخلص ساتھیوں کے دلوں میں بھی شک کرنے لگتا ہے. وہ بھی سوچتے ہیں کہ یہ دل دی ہے, وہ بھی سوچتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. کچھ تحمل سے پی جاتے ہیں, کچھ زبان کے تیز ہوتے ہیں بول دیتے ہیں, کچھ سوچوں کے تیز ہوتے ہیں وہ سوچنے لگ جاتے ہیں. جیسے ہماری زبان چلتی ہے نا, اس طرح ہماری سوچ بھی چلتی ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ زبان چلتی ہے تو دوسروں کو پتہ لگ جاتا ہے, جب سوچیں چلتی ہیں نا تو پتہ نہیں لگتا. زبان کی ہی حفاظت نہیں کرنی, سوچوں کی بھی حفاظت کرنی ہے. کچھ لوگ سوچ کو بھی روک لیتے ہیں زبان کو روکنے کی طرح. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس وقت نہیں سمجھ سکے کہ اس میں کتنی بڑی خیر ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور فراست اس کو جان گئی. اور حیرت کی بات ہے کہ صلح حدیبیہ ایک ایسا موقع ہے کہ دو بار عمر فاروق بول اٹھے. ایک اس وقت بول اٹھے کہ کیا ضرورت ہے اس طرح کے فیصلے کرنے کی, اور ایک یہاں بولے. آپ کو پتا ہے کہ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں رویا کرتے تھے, کہتے تھے میں نے اپنے اس جرم پہ کہ جو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بول پڑا یا میں نے سوچ ہی لیا, میں نے کتنے غلام آزاد کیے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے کفارے کے, اور کتنے روزے رکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ گناہ معاف کر دے. اللہ اکبر. تو اس پہ یہ آیات نازل ہوئی. بالکل دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پورے واقعے میں یہ کھول کے بیان کر دیا کہ نمبر ایک, اب اس میں سے بہت سارے میسج ہیں, آیتیں تم کر چکے ہم آگے کریں گے, لیکن آپ دیکھیے کہ آیتیں کتنی کلیئر ہیں, کتنی محبت اور کن طرح کی چیزوں کی باتیں کی گئیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم تو ان کی طرف ہاتھ ڈال رہے ہو, اگر تم سوچتے ہو کہ ان کو بتا دو گے تو یہ تمہارے بیوی بچوں کو کچھ نہیں کہیں گے, یہ پھر بھی کہیں گے. تم تو ان کی طرف محبت ڈالتے ہو لیکن یہ تو پہلے کفر کر چکے ہیں. انہوں نے تمہارے رسول کو نکالا, تم کو نکالا, لیکن اس کے باوجود بھی تم ان سے اس طرح کی باتیں کرو گے تو مت سوچو کہ تم ان کے اوپر احسان کر کے اس کو بچا لو گے. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ انسان کے اوپر بہترین معاملہ کرتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ خاطب بن ابی بلتا کو معاف کیا, بلکہ آئندہ ان کو اپنے ساتھ مشوروں میں شامل رکھا. اور اس سے بہت ساری عمل کی باتیں نکلتی ہیں. ہم یہ قصہ پورا کر لیتے ہیں, پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. کوئکلی پیچھے سے آیتوں کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ اب اس واقعے کی روشنی میں آپ دیکھیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. ایمان والوں, اپنے اور میرے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. کیا اس آیت کا تعلق صرف خاطب نبی بلتا سے ہے؟ قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ غیروں کو اپنا نہ بناؤ. تم ان کو اپنا بنانا چاہتے ہو, یہ بنتے کوئی بھی نہیں. یہ حکومتوں کو بھی اعلان ہے, یہ افراد کو بھی اعلان ہے, اور یہ آرگنائزیشن, اداروں, مسجدوں, سکولوں کو بھی کہا گیا کہ سوچ کے دشمنوں کو دوست بنانا. عربی زبان میں ایک کہاوت ہے کہ انسان کے تین دشمن ہوتے ہیں. نمبر ایک, انسان کا اپنا دشمن اس کا دشمن ہے. دوسری بات, انسان کے دوست کا دشمن بھی اس کا دشمن ہوتا ہے. رائٹ, جو آپ کے دوست ہیں ان کی دشمن بھی آپ کی دشمن ہوگی. اور تیسری, آپ کے دشمن کا دوست, یعنی آپ کا دشمن, آپ کے دوست کا دشمن, اور آپ کے دشمن کا دوست. جس کی اللہ سے محبت ہوگی نا, وہ کافر کو کبھی اپنا دوست نہیں بنائے گا, کیونکہ اللہ ہمارا دوست ہے. ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں, اس لیے انسان زندگی میں کبھی بھی اس چیز کو نہ بھولے کہ جو خدا کا نہ بنا وہ کسی اور کا نہیں بنے گا. وہ آپ کا نہیں بن سکتا, وہ کسی اور کا کیسے بنے گا. اللہ تعالیٰ نے کان کھول دیے کہ سوچ کے ان کی طرف دوستی کی بات کرنا, محبت کی کرنا, ورنہ یاد رکھو ہوگا کیا کہ تلکون الیہم بالمودہ, تم ان کی طرف مودت, ود سے ہے لفظ, تم ان سے بڑی محبت کی باتیں کرتے ہو. لیکن وقت کفرو بما جاک من الحق, انہوں نے اس کا کفر کر دیا جو تمہارے پاس حق کے ساتھ آ گیا. یہ بہت بڑی وجہ ہے اس کے اندر کہ تم ان سے کیوں نہ محبت کرو, کیونکہ یہ تمہارے ساتھ سنجیدہ نہیں ہوں گے. تلکون کا لفظ دیکھیے, لقیہ یا لقا پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں, ڈالنا کسی چیز کو اس کی طرف ڈالنا. یہاں اشارہ کیا ہے اس سے, مراد ہے کہ لا تتخذو, کہ تم ان سے محبت نہ کرو, اس طرح کی محبت کی باتیں نہ کرو, ان کو تسلیاں نہ دلاؤ, ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جو کہیں گے ہم کریں گے، بلکہ تم اپنی آئیڈینٹیٹی کو قائم رکھو۔ تم ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ کرو کہ جس کی وجہ سے یہ کل تمہیں سیدھے راستے سے بہکا دیں۔ فرمایا، وقت کا فرو بیما جاں کو من الحق کی یخری جو نہ رسول و ایاکم ان تومنوا باللہ ربکم۔ یہاں آپ کو ایک بہت بڑے سوال کا جواب مل جائے گا۔ آپ کہیں گے کہ آخر مسلمان کہتے کیا ہیں کافروں کو، سچا مومن کیوں برا لگتا ہے لوگوں کو، ایک ایمان والا کیوں برداشت نہیں ہوتا، کیوں پابندیاں اس پہ لگتی ہیں، کیوں اس کو اجازت نہیں ملتی، کیوں اس کو ایئرپورٹس پہ روک لیا جاتا ہے، کیوں ان کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، کیوں ایسے کردار کو ہوا بنا کر سارے میڈیا پہ چلا جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ انتومنو باللہ ربکم۔ یہ جو لفظ ہے نا انتومنو باللہ ربکم، یہ طاقت کی گولی ہے۔ جس بندے کے اندر اللہ پر ایمان آتا ہے نا، اور جو اللہ کو رب مانتا ہے، تم نے میرے رب، اللہ میرا رب ہے، مجھے تم سے مدد نہیں چاہیے، رب سے چاہیے، مجھے تم سے ایڈ نہیں چاہیے، رب سے چاہیے، مجھے ہتھیار تم سے نہیں چاہیے، اللہ سے چاہیے، تو ایسا بندہ اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ کافر اس کو ہضم ہی نہیں کر سکتا۔ ہر بندہ، آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑے درجے پہ یا بڑے درجے پہ، ہر انسان کے اندر یہ چیز چھپی ہوئی ہے کہ میں بڑا بنوں، انا خیر ہوں، میں بہتر ہوں۔ انا کا جذبہ جو ہوتا ہے نا، یہ بندے کو بڑا کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ماں جب بچے کو فیڈ کراتی ہے نا، تو اس کی انا کو تسکین مل رہی ہوتی ہے، دیکھا یہ میں ہی اس کو کرا سکتی ہوں، یہ بچہ میرے ہاتھ سے کھاتا ہے۔ غصہ بھی آئے، رونا بھی آئے، تھکی بھی ہو، پھر بھی اندر اس کے تسکین ضرور ہوتی ہے کہ یہ میرے ہاتھوں پہ پل رہا ہے۔ شوہر بیوی کو خرچہ دیں گھر کا، اس کے اندر ایک تسکین ہوتی ہے۔ دنیا کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کے ڈیپینڈنٹ رہیں۔ جب ایک بندہ اللہ سے جڑتا ہے نا، تو وہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ کو بناتا ہے، وہ لوگوں کو لوگ رکھتا ہے، اللہ کو اللہ رکھتا ہے، وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو گھٹمٹ نہیں کرتا۔ اللہ کے حق اللہ کو دیتا ہے، بندوں کے حق بندوں کو دیتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ ناراض ہونے لگتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ تم سے اپنا آپ منوائیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر وہ ناراض ہوتے ہیں۔ یہ ایسی جیسے کل تک آپ کسی ایک سے کچھ، ایک دکان سے چیز لیتے تھے نا، اب آپ وہاں سے لینا چھوڑ دیں، اس کو غصہ آئے کدھر گئے جی، اب تو آپ آتے ہی نہیں، اور پھر وہ فوراً دیکھے گا اب آپ کہاں سے چیزیں لیتے ہیں۔ اب اس ٹور پہ تو وہ بیوقوف ایسا ہو کہ وہ اپنی کوالٹی بہتر کرنے کی بجائے، اپنی چیز کو سستا کرنے کی بجائے یا اچھا کرنے کی بجائے، وہ اس دکاندار دشمن ہو جائے اور آپ کا بھی ہو جائے، ہاں جی بس آپ تو بدل گئے، بس اسی کو لے لیں۔ اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں، لیکن ہم جب لوگوں سے چیزیں لینے کی بجائے وہ اللہ کے سٹور سے لینے لگتا ہے نا، تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ لوگ خوش ہوتے ہی نہیں ہیں جب تک آپ کچھ حصہ ان کو اللہ کا بھی نہ دے دیں۔ بیویاں خوش ہوتی نہیں جب تک شوہر ان کو کچھ حصہ اللہ کے حق کا بھی نہ دے دیں، اور شوہر خوش ہوتے ہی نہیں جب تک بیویاں ان کو اللہ کے حق میں سے کچھ نہ دے دیں، اور اسی پہ قیاس کر لے آگے بہنوں بھائیوں رشتہ داروں سسرال میکے کو۔ لوگ چاہتے ہیں کچھ اللہ کا دو، نہیں، انتومنو باللہ ربکم، بس ہم نے تو رب کو رب کا دینا ہے، بندوں کو بندوں کو دینا ہے۔ چیزیں اپنی جگہ پہ آنے لگتی ہیں دین پڑھنے کے بعد، دین کو سمجھنے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کنتم خرجتم جہادم فی سبیلی وابتغاء مرضاتی۔ کتنی پیاری بات ہے، دیکھو اگر تم میرے راستے میں نکلے ہو، اگر تم میری مرضی نہیں چاہتے، جو مرضی کرو، تمہاری اپنی مرضی ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ جب نکلے میرے راستے میں، تو پھر انہیں دوست نہ بناؤ، پھر سوچ کے بات کرو، ان کی طرف نہ آؤ اور اس طرح کے کام نہ کرو، ورنہ تم یاد رکھو کہ تم خود اپنا ہی نقصان کرو گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ جو لوگ حقیقت میں اللہ کی رضا چاہتے ہیں، وہ کسی سے نہیں ڈرتے، نہ ترغیب سے نہ ترہیب سے۔ کہا کہ ایسے لوگ جو ہے وہ ایسے کاموں کو نہیں کریں گے۔ اور آپ ذرا سوچیے کہ ایسی آیتوں کو سن کر خاطب کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ ہم تو آج پڑھ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جب یہ آیتیں اتری تو خاطب نبی بلتا بجائے اس کے کہ دکھی ہوتے، وہ خوشی محسوس کرتے تھے، کہتے تھے اللہ نے مجھے معاف کر دیا، میری وجہ سے آیتیں اتر گئی، مجھے اللہ نے معاف تو کر دیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بھی کر دی نا بعد میں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب بھی ایک انسان اللہ کے راستے میں اس کی رضا کے لیے نکلتا ہے، تو اس کو پورا فوکس ہو جانا چاہیے، اور تسرون الیہم بالمودہ، رازداری سے ان کی طرف جو محبت کے پیغام بھیجنے ہیں نا، اس کی ضرورت نہیں ہوتی، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے، اس کا موقع زندگی میں ایک بار نہیں، بار بار آتا ہے۔ زندگی کی بنیادوں میں کئی بار دوسروں کے انسان کو ضرورت پڑتی ہے کہ جہاں وہ آ کے چپکے چپکے چلو کیا کرے نا، اب یہاں تو گزارا نہیں ہوتا حلال سے، یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا جائز طریقے سے، نہیں اب اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں، پہلے سے تیار ہے یہ تسرون الیہم بالمودہ. کفر کے نظام میں انسان چپکے چپکے ہاتھ بڑھاتا ہے، کفر کے طریقوں کو قبول کرتا ہے، نفاق کے طریقوں کو قبول کرتا ہے، اللہ کی ناراضگی کو کرتا ہے، کہہ کے دیکھیے ایک دفعہ میں نے نہیں کرنا یہ کام اللہ نہیں کرائے گا، میں نے نہیں یہ ماننا اللہ نہیں منوائے گا انشاءاللہ. ہم اندر سے ہارتے ہیں تو باہر سے بھی ہارنے لگتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا نہ کرو. وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ، میں خوب جانتا ہوں جو تم نے چھپا رکھا ہے. وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور جو تم نے ظاہر کیا، کیا چھپایا تھا انہوں نے دل میں ایک بات چھپا کے، أَعْلَنْتُمْ کیا تھا، خط بھیج دیا، اعلانیہ خط تھا، ثبوت تھا، ریٹن تھا. اسے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ریٹن ثبوت جو ہوتے ہیں وہ تو ان کا ایمان تھا کہ وہ مان گئے، لیکن کسی نے جھوٹ بولنا ہو تو لکھے کو کبھی نہیں جھٹلا سکتا، اس لیے لکھت پڑھت سے پہلے انسان کو بہت سوچنا چاہیے. اور آپ کو پتا ہے کہ خاتم نبی بلتا جو تھے یہ اصل میں یمن سے تھے اور مکہ مکرمہ میں آئے اور وہاں کے لوگ پڑھے لکھے تھے، اس لیے انہوں نے لکھا. یہاں ایک اور چھوٹی سی بات ہے، جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا تو لکھا، نہ آتا تو ہو سکتا ہے زبانی کلامی پیغام دے دیتے اس عورت کو، تو ان کا ثبوت نہ ہوتا ان کے پاس، تو کیا پتا چلا کہ ایک نعمت آزمائش بن گئی. وہی چیز جو انسان کے حق میں فائدے کی ہوتی ہے، بعض دفعہ وہ چیز انسان کے حق میں نقصان کی بھی ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تم میں سے جس نے ایسا کیا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. بہت زبردست بات ہے، اس کو بہت سوچنے کی ضرورت ہے کہ سیدھے راستے سے بھٹکنے والا کبھی بھی منزل پہ نہیں پہنچتا. کس چیز کی وجہ سے یہاں سواد سبیل سے بھٹکا؟ شراب بیچ رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے؟ نہیں. سور کا گوشت کھا رہا ہے؟ نہیں. صرف ایک ہی بات ہے، اہل باطل سے دوستیاں. کس کی قیمت پہ؟ اسلام کی کے مفاد کی قیمت پہ. سارے تعلقات جائز ہیں، لیکن جہاں اسلام کو اور دین کو پیچھے کر کے ایک انسان ایسا کام کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو خوب ڈرنا چاہیے کہ یہ لوگ جو کچھ بھی کریں گے تمہیں اس سے فائدہ نہیں ملے گا بلکہ نقصان ہی ملے گا. اور ایسے لوگوں کا ہدف کیا ہے؟ یستفوکم یکونو لکم اعدان، اگر وہ تم پر قابو پار لیں تو وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے. تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہاری اس کام سے وہ تمہارے اس سے خوش ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. وہ یبسطو الیہم ایدیہم، اور بڑھائیں گے تمہاری طرف اپنے ہاتھ. بسطا کہتے ہیں پکڑ دھکڑ کو، مار قتل. اور السنتہم سے کیسے؟ یعنی برا بھلا کہیں گے، تمہارا مذاق اڑائیں گے، یعنی مراد ہے کہ ہر ممکن کوشش کریں گے تمہارے ساتھ ایسے کاموں کی. اور سب سے بڑی بات، ودو لو تکفرون، یہ ہے ان کا لانگ ٹرم پلان. اگر آپ اس آیت میں جو چیزیں آئی نا اس کو دو حصوں میں بانٹ لینا، یبسطو الیکم ایدیہم والسنتہم بالسوء، اس کے آگے لکھیے شارٹ ٹرم پلان. کافر ہمیشہ مسلمانوں کو شارٹ ٹرملی ان چیزوں میں الجھائے رکھتے ہیں، باتیں کرو، تانے دو، پروپیگنڈے، الزامات. اور لانگ ٹرم ان کے پلان کیا ہے؟ ودو لو تکفرون، کاش تم کفر پہ آ جاؤ، کسی طرح ہمارے طریقوں پہ آ جاؤ. سورۃ آل عمران کی آیت 118-118 میں بھی یہی بات دیکھی تھی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تو تمہاری مت مار دیں گے، ان سے دوستیاں نہ کرو، یہ کمی نہیں کریں گے تمہیں نقصان دینے میں. ودو ما عنتم، ان کو وہ بہت اچھا لگتا ہے جس سے تمہیں تکلیف پہنچے، تمہیں تکلیف ہو، اور یہ تمہیں کفر میں ڈال دیں گے. سوال پیدا ہوتا ہے کیسے کفر میں ڈالیں گے، کیونکہ دل میں آتا لو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اتنے پڑھے ہوئے، قرآن سیکھے ہوئے، لکھے ہوئے، ہم کفر پہ آئیں. چلیے اپنے آپ کو تو ہم پیچھے کریں، ہم تو کچھ بھی نہیں. خاطب بن ابی بلتا کو اللہ تعالیٰ بتا رہے نا کہ دیکھو یہ تمہیں کافر بنا دیں گے. کیسے کافر بنائیں گے؟ دیکھیے کہ کفر کے کئی درجے ہوتے ہیں، انسان ایک دم کفر پہ نہیں آتا. جہاں بھی ایک طرف دین ہوگا دوسری طرف دین سے خلاف طریقہ ہوگا. اگر آپ نے اسلام کے طریقے کو چھوڑ کے کفر کے طریقے کو اپنا لیا تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے کفر کو قبول کر لیا. اب آگے اسی بات کو بنیاد بنا کے کہا، لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، نہ نفع پہنچائیں گے تم کو تمہارے رشتہ دار اور نہ تمہاری اولادیں. کب؟ یوم القیامہ. دیکھیے دونوں طرف بریکٹس لگی ہوئی ہیں، ادھر بھی اور ادھر بھی. قیامت کے دن تمہارے رشتے، تمہاری اولادیں تمہیں فائدہ نہ دیں گی، ارحام رحم کی جمع، وہ جگہ جہاں بچہ پرورش پاتا ہے، یہاں اس سے مراد ہے رشتے داریاں، رحم کے رشتے، سگے رشتے، ماں کی طرف سے جو رشتے اور اولادیں ولد سے ہوتی ہیں، یہ عموماً باپ کی طرف سے نسبت ہوتی ہے. قیامت کے دن بالکل فائدہ نہیں دیں گی، ہوگا کیا؟ یفصل بینکم، اللہ تعالیٰ جدائی ڈال دے گا تمہارے بیچ میں. واللہ بما تعملون بصیر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کر رہے ہو خوب دیکھنے والے ہیں. حاطب نبی بلتہ کو چونکہ بال بچوں کی محبت نے اس حرکت پر اکسایا تھا نا، تو کہا قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں دے گا، اپنے کفر کی سزا ہر ایک کو خود ہی پانی پڑے گی. یفصل بینکم کہہ کر بتا دیا کہ اس دن تم ایک دوسرے سے بھاگنے میں اپنی سلامتی سمجھو گے. سورۃ عبس میں آتا ہے یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے اور اپنے بچوں سے. کیا کرنا ہے، کدھر کون آئے گا؟ کوئی بھی اس دن کام نہیں آئے گا. کون اللہ کی عدالت میں جا کر کوئی کہہ سکے کہ ہاں یہ میرا باپ تھا، یہ میرا بچہ تھا، یہ میری بہن تھی اور میں اس کا بدلہ لیتا ہوں؟ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر ایک کی اپنی حالت ایسی ہوگی جو اس کو دوسروں سے بے نیاز کر دے گی. ایسی جگہ، ایسی چیزیں جہاں انسان اپنی فکر میں پڑا ہوگا. یفصل بینکم، جدائیاں پڑ جائیں گی، رشتے ٹوٹ جائیں گے، خاندان ٹوٹیں گے، وہاں جتھے ٹوٹیں گے، وہاں پارٹیاں ٹوٹیں گی، وہاں خاندان ٹوٹیں گے، وہاں برادریاں ٹوٹیں گی، اور وہاں لوگ ایک دوسرے کے نام پہ جو مر مٹنے کو تیار تھے، کسی کو یاد بھی نہیں رہے گا کس گروہ سے تھا، کس مسلک سے تھا، کس جماعت سے تھا. ہر ایک کو اپنی بڑی ہوگی، ہر بندہ اپنے حالات کے لیے خود پریشان ہوگا. تو آج دنیا میں اس کی فکر کر لو. یہاں پہ وہ واقعہ ظاہر پورا ہوتا ہے، لیکن ہم اس میں سے چند چیزیں عمل کی 1, 2, 3 کر کے لیں گے. نمبر ایک، کوئی کام چاہے وہ کسی بھی نیت سے کیا گیا ہو، بہرحال وہ برا ہوتا. خاطب نبی بلتا کو اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ میں نے آپ کو معاف کیا، تو اس سے پتا چلا کہ یہ گناہ تھا. نمبر ایک، کل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو ایسے موقعوں پہ آپ معافی کی بات کر دیتے تھے. آج اگر کسی سے کوئی ایسا فیل ہو، بس آج اس کی کیا چیزیں ہوتی ہیں اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے، لیکن پہلی بات یہ ہے کہ بہرحال انسان کو ایسے کاموں سے بچنا چاہیے. اور اسلام جو ہے وہ کسی کو کسی پہ زیادتی نہیں کرواتا، اگر کسی کا جرم ہے تو وہ جرم جرم ہے. دوسری بات دیکھیے کہ حاطب نہ صرف یہ کہ مہاجرین میں سے تھے بلکہ بدری صحابی تھے جن کو صحابہ کے اندر ایک اعلیٰ مقام حاصل تھا. اتنا بڑا ان سے جرم سرزد ہوا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس شدت کے ساتھ گرفت فرمائی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم کیا کر کے بیٹھے ہوئے، ہم نے کیا کر لیا؟ ابھی تو صرف 27 بار ہی بڑھے، عمل بھی نہیں پورا کیا. تو کیا اگر ہم سے کوئی گناہ ہوگا تو اللہ ہماری پکڑ نہیں کرے گا؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کو اپنی نیکیوں سے پریشرائز نہیں کر سکتا کہ اللہ اتنی نیکیاں تو اب کرتی ہوں، اگر میں نے کچھ چھوڑ بھی دی تو کیا ہوگا؟ اللہ پکڑنے لگے، چھوٹی سی بات پہ پکڑ لے. اگلی بات اس سے کیا پتہ چلتی ہے کہ حضرت خاطب نبی بلتا کے مقدمے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جس رائے کا اظہار کیا وہ بالکل درست تھی. ایمان کا یہی تقاضا ہے، ایک لیڈر کی رائے لیڈر دوسری طرح دیکھتا ہے، اور فالوورز کو ہمیشہ حق کی بات کرنی چاہیے. لیکن ایک اچھا لیڈر کیا ہوتا ہے کہ وہ اس فیصلے کی حکمت اس کو بتا دیتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے. ہاں، اس میں آوازیں بلند نہیں ہونی چاہیے، بدگمانی نہیں آنی چاہیے، سوچ بری نہیں ہونی چاہیے ایک دوسرے سے. پھر اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ اچھا لیڈر چھوٹی کیا بڑی بات پہ بھی دوسروں کو، اپنے جماعت کے لوگوں کو، اپنے گروہ کے، اپنی ٹیم کے لوگوں کو کاٹتا نہیں ہے. دیکھیں، انسان انسان ہے، انسان 10 کام اچھے کریں گے نا تو 11واں برا کریں گے، یہ فطرت ہے انسان کی، بچ ہی نہیں سکتا. اگر آپ یہ چاہتے نا کہ مجھے ایسا گروہ مل جائے کام کرنے والوں کا کہ جو غلطیوں سے پاک ہوں، تو وہ فرشتوں کا گروہ ہوگا. اور انسانوں کو تو فرشتے نہیں ملتے، نبیوں کے پاس آ جائیں تو وہ اور بات ہے. اچھا لیڈر کیا ہوتا ہے؟ کہ لوگوں کی اصلاح کرے. اچھے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ کہ اپنی غلطیوں کو مانیں، ایڈمٹ کریں کہ ہاں ہم غلط تھے، آئندہ ہم ایسا نہیں کریں گے. بعض دفعہ اس طرح کی چھوٹی سی غلطیاں بعد میں اتنی بڑی جھجک بن جاتی ہیں کہ انسان ساری زندگی کے لیے اس نیکی کے کام سے رک جاتا ہے. اچھا انہوں نے فلاں موقع پہ یہ راز کسی کو دے دیا تھا، ہماری باتیں لیک کی تھی، اب ان کو میٹنگ میں نہ بٹھائیں، ایسا نہ کریں. اور جو بتا چکا ہوتا ہے اور سب کے سامنے وہ بات کھلتی ہے تو وہ چھینکتا ہے اور پھر وہ میٹنگ میں بیٹھتا ہی نہیں، وہ آتا ہی نہیں. نہیں نہیں میرے پہ تو شک کریں گے، یہ تو سوچیں گے میری ہمدردیاں ان کے ساتھ نہیں ہیں لہٰذا میں ایسی بات نہ کروں. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ لوگوں کو سائڈ دیں. کہ اسے ایک اور عمل کی بات دیکھیں، صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت پوچھی، وجہ پوچھی، کلیئر کٹ ثبوت موجود ہے، کوئی چھپی ڈھکی اشارتن بات نہیں، لکھا ہوا ثبوت موجود ہے. اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بدگمان نہیں ہوئے. یہ بھی ایک اچھے لیڈر کی کوالٹی ہے، وہ لوگوں کو توڑتا نہیں وہ جوڑتا ہے. وہ ان کے خلاف جو ثبوت آ بھی جاتے ہیں اس کے باوجود بھی پوچھتا ہے کہ آپ بتائیے کہ یہ ثبوت کیا ہے. مثلا آپ دیکھیے کہ کسی کا کوئی خط پکڑا جاتا ہے، غلط چیز لکھی ہوئی ہے، پھر بھی اس کو بلا کے پوچھے، ہم کہتے ہیں بس اس کو بتاؤ بھی نا، اس خط کی بنیاد پہ اس کو دور کر دو. ایسا نہ کریں، اس سے پوچھیں، بیٹھیں، بات کریں. کمیونیکیشن از دا بیسٹ پالیسی. لوگوں کے شعور کو تھوڑے دیر بعد جھنجھوڑتے رہے، شاید اس کے اندر کچھ نہ کچھ سوراخ ہو چکا ہو، کچھ نہ کچھ بات ہو چکی ہو. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز دیکھیے کہ صحابہ کرام جو غزوہ بدر میں شامل ہوئے، اور روایت میں جاتا ہے کہ اللہ نے ان کو کہہ دیا آج کے بعد تم جو مرضی کرو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. یہ ایک خوشخبری تھی، کھلی چھٹی نہیں تھی کہ آپ جاؤ اور سات لوگوں کو قتل کر کے آ جاؤ اور کہہ دو. مراد یہ تھا کہ ایک ان کو آنر دی گئی تھی، جیسے ہمارے ہم کسی سے خوش ہم کہتے ہیں آپ تو کچھ بھی کہہ لیں میں برا نہیں مناؤں گی. یہ نہیں ہوتا کہ ہم برا نہیں منائیں گے، اگر وہ ہمیں گالی دے گا تو ہمیں برا لگے گا، لیکن ہم آنر دیتے ہیں اس کو. یہ ایک آنر دی تھی اور اس کے بعد بھی ان کی پکڑ ہو سکتی تھی. پھر اس کے بعد ایک اور چیز پتہ چلتی ہے، اور وہ کیا کہ جب کوئی بندہ کافروں کے لیے مسلمانوں کی جاسوسی کر دے، یہاں تو کفر اور اسلام کی بات ہے. آپ کو پتا کہ سپائے بننا، جاسوس بننا، اس کی سزا قتل ہے. ایسا کرنے والا کیا مرتد ہو گیا، کیا ایمان سے خارج ہو گیا، منافق ہو گیا؟ اس کا فیصلہ کرنے سے پہلے پورے حالات کو دیکھنا پڑے گا. ایک دم کسی پہ کفر کا فتویٰ نہ ہو. ہمارے ہاں تو اللہ معاف کرے، دوسروں کو تو چھوڑے، دینداروں کو، دیندار ایک کفر کے فتوے دینے کو تیار ہیں، ہر وقت زبانیں تیار ہیں اس کام کے لیے کہ دوسروں کو اسلام سے دور کریں اور کفر کی سٹیمپ اس کے ہاتھ پہ لگا دیں. پھر اسی طرح ایک اور چیز ہمیں اس سے عمل کی ملتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے قرآن کی آیات کے اترنے کے ساتھ، بلکہ اس سے پہلے ہی انہوں نے حضرت خاطب نبی بلتا جو ہیں ان کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں سوچی، یعنی ان کا دل کھلا تھا. پچھلی صورت میں ہم نے پڑھی شوخ و میں یو کا شوخ نفسی ہی، اللہ کے نبی اس کا بھرپور ثبوت ہے. آپ اپنے ساتھیوں سے بدگمان نہیں ہوتے تھے. دیکھیں ساتھ کام کرنے والوں کے لیے سب سے بڑا زہر جو ہے نا وہ بدگمانی ہے. اسی سے زبان کھلتی ہے، اسی سے راستے الگ ہوتے ہیں، اسی سے غیبتیں ہوتی ہیں، اسی سے جدائیاں ہوتی ہیں. دل صاف رکھیں گے باقی سارے کام اچھے ہو جائیں گے. اور سب سے بڑی بات اس سے پتہ چلتی کہ اولاد فتنہ. آپ ذرا سوچئے کس طرح ماں باپ اولاد کے آگے کتنے بڑے بڑے گناہ کے کام کر دیتے ہیں. قیامت کے دن ایسے لوگ جو ہیں وہ واقعی اپنے آپ کو پریشان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے کیا کیا، ہم نے تجھے خوش کرنے کی بجائے ہم نے ان کو خوش کیا. تو اس میں ہمیں باتیں بہت ساری ملتی ہیں. اب جب بھی بات ہوگی محبتوں کی، کیونکہ خاطب نے محبت میں بات کی، تو بات ہوتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی. اور ہم پڑھ رہے ہیں کہ کیسے اللہ کے راستے میں رشتے آتے ہیں. ہم کر اپنے عمل پہ بھی اس پہ تھوڑی سی بات کر ہی لیتے ہیں چلے، کہ خاطب نبی ولدہ نے تو ایک جنگی راز دیا، آج ہم کیا کرتے ہیں اولاد اور خاندانوں کی محبت میں اللہ کے دین سے؟ ہم کمپرومائزنگ نہیں ہو جاتے؟ ہمارا دین سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے بچوں کی شادیوں کے موقع پہ، ان کے مستقبل کے فیصلے کرنے کے موقع پہ، ان کی جاب کے موقع پہ. ہمیں کئی راستے سمجھ آ رہے ہوتے ہیں قرآن پڑھنے کے بعد، جس پہ ہماری اولادیں لگ سکتی ہیں، جس میں ہمارے گھر والے کھپ سکتے ہیں، لیکن ہمیں ان کی معاش کی فکر پڑ جاتی ہے، ان کے رشتوں کی فکر پڑ جاتی ہے. ہمیں پتا ہے کہ اگر ہماری بچیاں دین پہ عمل کریں گے ان کے زیادہ اچھے رشتے ہوں گے، لیکن ذرا ہماری بچیاں ڈھکنے چھپنے لگتی ہیں تو کیا ہمیں فکر نہیں لگ جاتا کہ اب ان کو رشتہ بھی کوئی ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو ہمیشہ اپنے آپ کو پرکھتے رہیں، چھانتے رہیں کہ کہیں غلطی نہ ہو. اب اگلے واقعے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بالکل وہی معاملہ پیش کیا جا رہا ہے جو مطلوب تھا. فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، بے شک تمہارے لیے ہے خوبصورت نمونہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی زندگی میں. اس قالو لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اپنی برادری سے کہا، کیا کہا؟ ان برا منکم، بے شک ہم بیزار ہیں تم سے. وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان سے بھی جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو. لہذا ہمارا فیصلہ کیا ہے؟ كَفَرْنَا بِكُمْ، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں. اور دوسرا مرحلہ، وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت اور بغض پیدا ہو گیا. ابداً، یہ ہمیشہ کب تک ہے؟ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ ایک اللہ پر. بس اتنی بات ہے ابراہیم کی نمونہ. اس کے علاوہ الا قول ابراہیم علی ابی، یہ بات بالکل نمونہ نہیں ہے ابراہیم کی کہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا لأستغفرن لك، بے شک میں ضرور مغفرت طلب کروں گا آپ کے لیے. لیکن اس کے باوجود بھی وما املک لک من اللہ من شیء، میں مالک نہیں ہوں آپ کے لیے اللہ کے سامنے کسی نفع کا. اور رہ گئی بات کہ سب سے تو قطع تعلق ہو گیا، برادری چھٹ گئی، خاندان چھٹ گیا، تو میرا کیا بنے گا؟ تو ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے رب ہم نے تجھ پر ہی بھروسہ کیا. وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، اور ہم نے تیری ہی طرف رجوع کیا. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور پلٹنا تیری ہی طرف ہے. ابراہیم علیہ السلام جس ماحول میں تھے، ہم پیچھے اس کو کئی بار پڑھ چکے، بچپن سے آزمائے گئے. چھوٹی عمر میں ہی ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی آزمائشوں میں ڈال دیا کہ بڑے ہونے تک فیصلہ کرنے کے قابل ہو گئے کہ خاندان برادری سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی سے راستہ رکھنا ہے، اسی سے تعلق جوڑنا ہے، اس لیے کوئی اور میرا کام نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابراہیم کے اس قول میں تم اپنے لیے نمونہ لے لو. یا جو لفظ آیا نا اسوہ، اسوہ کہتے ہیں طریقے کو. ایک لفظ عربی میں آتا ہے قدوہ، اس میں بھی نمونہ ہوتا ہے، لیکن اسوہ لفظ میں تسلی اور سکون ہوتا ہے، انٹیمیسی، جذبات کی شیرینی. اور برا او بری ان کی جمع ہے، بے تعلق ہونا. ابراہیم علیہ السلام اپنے ماں باپ سے بے نیاز ہوئے کب؟ جب انہوں نے ان کے اندر شرک دیکھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو اپنے ماں باپ، اپنے رشتہ داروں کو اللہ کے دین کے لیے چھوڑتے ہیں. دیکھیں، جب اپنے بیگانے بننے لگے، بیگانوں کو اپنا بنانا خوشی دیتا ہے، اپنوں کو بیگانہ بنانا دکھ دیتا ہے. ہم جتنا مرضی دوسروں سے پیار کر لیں، جو فطری خوشی اور آنکھوں میں چمک رشتہ دار کو دیکھ کے آتی ہے، وہ ایک الگ ہوتی ہے. اور وہ رشتہ داری ناسور بن جاتی ہے جب رشتہ دار ہمارے ساتھ دین کے معاملات میں کمپرومائزنگ نہیں ہوتے، ہمیں ان کی طرف سے باتیں ملتی ہیں. اس لیے ایسے موقع پہ اب قرآن پڑھنے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جاتے جاتے یہ پیغام دے رہا ہے کہ اب سوچ لو، جس پرسکون ماحول سے نکل کر تم باہر جا رہے ہو، وہاں رشتہ داریاں بھی ہیں، وہاں برادریاں بھی ہیں، کچھ بت اندر ہوتے ہیں. دیکھیں کہ جو شرک ہے نا، ہر دور میں رسمیں بدلتا. کل ابراہیم کا دور تھا تو بت باہر تھے، جا کے توڑ دیے اور بیزار ہو گئے. آج کا بت دولت ہے، مادہ ہے. یہ بت اندر ہوتا ہے، مادہ کی محبت، خاندان، برادریاں، سٹیٹس، قوم. یہ کرو، اللہ کہتا ہے ہر اس چیز کو توڑ دو جو تمہارے ایمان کے راستے میں آئے. کرنا پڑے تعلق، قطع تعلق کر لو، ایمان میں رکھنا نہ کرو. دیکھو کس طرح سے اللہ کو راضی کرنے والے اپنے جذبات کے اوپر قابو پاتے ہیں. ایسے لوگ پھر دوسروں سے کیسے بے نیاز ہوتے ہیں. کتنی چوٹ پڑی ہوگی ابراہیم پہ، اور ہم پیچھے پڑ چکے ہیں، کوئی بہت بڑی عمر نہیں تھی، ارلی ٹین ایجر تھے. اس عمر میں تو انسان کو اتنی ضرورت ہوتی ہے گھر کی، خاندان کی، برادری کی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اس پہ عمل کرتے ہوئے ابراہیم نے ان سے قطع تعلق کر کے اللہ پر ایمان رکھا. فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، تو مضبوط کڑے کو تھام لیا. اصل بات یہ ہے کہ جب بندہ سب سے کٹ کے ایک رب کا بندہ ہے، پھر ہی قرب ملتا ہے. آپ آزما کے دیکھ لیں، آپ کو لگے نا مشکل پڑی، یہ چار چھ لوگ ہیں، یہ مدد کریں گے. آپ کہیں گے کوئی نہیں، اس سے پوچھ لوں گی، اس سے پوچھ لوں گی، اس سے پوچھ لوں گی. اور آپ کو پتا نا کہ کسی ایک نہیں کہا ہوگا کہ جب بھی ضرورت پڑی مجھے بتائیے گا. تو پھر آپ اس وقت اسے ایک بھی نظریں رکھتے ہیں. ہماری نظریں صرف اللہ پہ جب تک نہیں لگتی تب تک ہمارے دلوں میں سچا ایمان نہیں آتا. اللہ تعالیٰ یہاں ابراہیم کی مثال دیتے ہیں جو اولو العزم پیغمبروں میں سے تھے. پانچ بڑے پیغمبروں میں ایک تھے ابراہیم اور عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ، نوح علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان میں جو ابراہیم اور عیسیٰ علیہ السلام تھے نا، یہ بڑے نرم دل کے تھے، رقیق القلب تھے. اس کے برعکس حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام شدید القلب تھے، ان کے دل میں شدت تھی. مختلف پرسنالٹیز ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نرم دل والوں کو خاندانوں سے آزما رہے ہیں. آپ نوٹ کر کے دیکھیں، موسیٰ اور نوح کو باہر والوں سے جہاد کرنا پڑا، جبکہ ابراہیم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو گھریلو معاملات میں پکڑا گیا. عیسیٰ کا باپ کے بغیر پیدا ہونا ان کے لیے ایک امتحان ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے وقتوں میں وہی بندہ بچتا ہے جس کا صرف اللہ پہ توکل ہوتا ہے. جب رشتہ داریاں چوٹتی ہیں تو طرح طرح کے خوف آتے ہیں، تو کہا کہ دعائیں کرو ایسے وقت میں کہ اللہ ہم نے تیرے سپرد خود کو کیا سپردم کہ تو مائے پیش رہا. فارسی میں ایک شعر ہے جس کا خلاصہ ہے کہ جب میں نے اپنا آپ تیرے سپرد کر دیا تو پھر مجھے کیا فکر ہے. اور سب سے بڑے امتحان محبتوں کا امتحان ہے. پیچھے ہاتھی بن ابی بلتا کا امتحان تھا، اب ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کی بات ہے. اللہ بندوں کو آزماتا ہے. اور ایک جملہ میں کئی بار بولتی ہوں، پھر بولوں گی، کہ جہاں آپ کا دل پڑا ہوتا ہے آزمائش وہیں آتی ہے. جو چیز ہمارا ویک پوائنٹ ہوتی ہے نا، اللہ وہیں سے توڑتا ہے. لکڑی کو توڑنا ہوتا ہے تو توڑنے والا وہیں جا کے چوٹ لگاتا ہے جہاں سے کھوکھلی ہوتی ہے. آپ کسی بچے کو اگر اپنا ویک پوائنٹ بنائیں گی نا، اسی بچے کی وجہ سے آپ کا امتحان ہوگا. لکھ لیں، اللہ کو پتا ہے، میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہی، یہ صرف آبزرویشنز کے ساتھ کہتی ہوں. کسی کی کمزوری مال ہوتی ہے، اس کو اللہ آخری عمر میں مال کے فتنے میں ڈال دیتا ہے. کوئی اپنی ذات کے لیے، اپنے جسم کے حسن کے لیے ہوتا ہے. اللہ ہر طریقے سے بندے کو آزماتا ہے، پاک کرنا چاہتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کے ان فیصلوں کو مان لیتا ہے تو اللہ کی طرف سے پھر خوشیاں بھی آتی ہیں. جب ہر امتحان میں کامیاب ہو کے میدان محشر میں پہنچ جائے گا پھر خوشی ہوگی. پھر انسان کہے گا کہ اللہ، واقعی مزہ توحید کا تب ہے جب اللہ حشر میں کہہ دے کہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو دروازوں سے دھتکارے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کا کیا مقام ہے کہ اگر وہ اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کرنے کے لیے وہ کام کر دیتا ہے. یہ کب بندہ بنتا ہے ایسا؟ جب سب کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کرتا ہے. کیا کریں؟ پھر رشتہ داروں سے کٹ جائے؟ نہیں، نصیحت کریں، ان کو اچھے طریقے سے بات کریں، ان سے اچھا تعلق رکھیں. لیکن آپ دیکھیے کہ جب تک ہم خود اپنے کام میں نہیں جمے ہوں گے نا، دوسروں کو نہیں جما سکتے. جو کام میں خود نہیں کروں گی میں آپ کو کہہ ہی نہیں سکتی. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار اس دین کو قبول کریں، پہلے خود قبول کریں. اگر وہ اس کتاب سے جڑیں، پہلے ہم کو جڑنا پڑے گا. آپ دیکھیے کہ کسی کا گلا دبائیں تو اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں نا. تو بعض نصیحتیں لوگوں کو گلا دبانے کے برابر لگتی ہیں. تزکیہ اور اصلاح کا کام بھٹی میں ڈالے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. رنگ پکا چڑھتا ہی نہیں جب تک پانی کو پکایا نہ جائے، اس میں رنگ نہ ڈالا جائے. یہ صحابہ کرام کی خوبی تھی کہ وہ رشتہ داریوں کے مقابلے میں اللہ پہ آ گئے. سب سہلیاں، ساری چوٹیں سہلی، پچھلی صورت میں سنا چکی ہوں کس نے کس کے گلے پہ چھری رکھی. سچ کڑوا لگتا ہے، فوراً ریئیکشن شروع ہوتا ہے، لیکن ایسے سچ بولنے والے کی زبان کو اللہ تعالیٰ اتنی سچی زبان کر دیتا ہے کہ اس کی بات کو اللہ تعالیٰ پھر جانے نہیں دیتا. ہر بندہ پوچھے، مجھے کس کو چننا ہے، مجھے کس کو خوش کرنا ہے. یہ امتحان انسان کے لیے امتحان ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی مثال دے کے کیا رکھا. اپنے آپ کو سوچئے، میرا مقام اعلیٰ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا؟ کوئی تقابل ہی نہیں ہے. تو ابراہیم نے جب یہ کیا اور اللہ نے اس کو پرائیڈ آف پرفارمنس دیا، تو ہم آج اپنے آپ کو کہاں لیتے ہیں؟ لیکن اچھی بات جتنی ہے اتنی کافی ہے. اب ایک ایگزمپشن بھی دے دی، سب کچھ ہے ابراہیم کا، لیکن اللہ، بس یہ نہ ماننا ابراہیم کی بات. کیا؟ اللہ قول ابراہیم علی ابی، ان کا اپنے باپ کو یہ کال دے دینا. کیا؟ لستغفرن لک، کہ میں آپ کی استغفار کروں گا. پیچھے ہم پڑھ چکے سورۃ توبہ کی آیت 113 میں، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا. نہ تو یہ نبی کا کام ہے اور نہ ان لوگوں کا جو ایمان لائے کہ مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت کریں خواب ان کے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو. منع کر دیا. کفر پہ جس کا خاتمہ ہوا اب ان کو جانے دیجئے اور بس ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہی اچھی امید رکھے جو اللہ کرنا چاہتا ہے. فرمایا کہ دعا کر دی ابراہیم نے لیکن وما املک لک من اللہ من شیء, میں اس سے زیادہ آپ کو کچھ نہیں فائدہ دے سکتا. صاف صاف بتا دیا. اور ہم پیچھے واقعہ سن چکے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ابراہیم کے باپ کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے. بچھو کی صورت میں کیچڑ میں لت پت بچھو کو دم سے پکڑ کر جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے. اس لیے نہیں کہ اس کو کچھ نہ ہو, اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ رسوا نہ ہو, وہ آزمائش میں نہ آئے. فرمایا ربنا علیک توکلنا وعلیک انبنا وعلیک المصیر. اے اللہ ہم تو تیری طرف ہی رجوع کرتے ہیں, تجھ پہ توکل, تیری طرف رجوع اور تیری طرف پلٹ کے آنا. بس سارے سہارے ٹوٹے تو رب کا سہارا یاد آ گیا. کرنا کیا؟ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا. اے اللہ ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنانا, نمبر ایک. دوسری بات واغفر لنا ربنا, ارے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا. کیونکہ انک انت العزیز الحکیم, بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے. کیا پتا چلا؟ اس میں فتنے کی بات کی گئی. لفظ فتنہ فتنہ سے دھات کو پگھلانا تاکہ اس کا کھوٹ معلوم ہو جائے. کافروں کے لیے ہمیں فتنہ نہ بنانا. کیا صورتیں اس کی مختلف فارمز ہو سکتی ہیں؟ نمبر ایک کہ ایمان کی وجہ سے ایمان والوں کا حال اتنا خراب نہ ہو کہ لوگ ان کو باتیں کریں کہ اچھا جی ایمان تو لے آئے پھر اللہ نے ان کا یہ حال کیوں کر دیا. ایک فتنہ یہ ہے. دوسرا یہ ہمیں مجبور نہ کر دیں غلط کام پہ. ہائے اللہ میرے رشتہ دار مجھے غلط کام پہ مجبور نہ کر دیں, یہ مجھے حرام کھانے پہ مجبور نہ کر دیں, یہ مجھے غلط کام کرنے پہ مجبور نہ کر دیں, یہ مجھے قرآن سے دور کرنے پہ کامیاب نہ ہو جائیں. ایسا نہ کر دیں کہ میں ان کی بات مان کر اللہ کے راستے کو چھوڑ دوں اور ان کے پریشر میں آ جاؤں. یہ فتنہ ہے. پھر ایک اور فتنے کی صورت ہوتی ہے اور وہ کیا؟ کہ اللہ میرا کردار میرے معاملات اتنے اچھے کر دے کہ یہ میرا کردار دیکھ کر ایمان پہ آئیں, میری بے عملیاں دیکھ کر یہ دین سے دور نہ ہو جائیں, میرے عیب نہ اچھالیں. کیونکہ جو قرآن سے جڑ جاتا ہے نا لوگ اس کو پھر دوربینوں میں دیکھتے ہیں, خوردبینوں میں دیکھتے ہیں, ان کے چھوٹے چھوٹے عیب ان کو بڑے بڑے دکھتے ہیں. اس لیے انسان پھر کہتا ہے کہ اللہ تو میرا کردار اتنا خوبصورت بنا دے کہ حقیقت میں میں ان کے لیے فتنہ نہ بنوں. آج ہم سب اپنے اوپر لے کے دیکھیں تو ہم اس کو فتنے میں کیسے لیتے ہیں. مثلا ہم قرآن پڑھتے ہیں نا, آپ سب یہاں قرآن پڑھنے آتی ہیں تو آپ کس نیت سے یہ دعا کر سکتی ہیں کہ اللہ میں قرآن پڑھنے آئی ہوں, میرے بچے خیر سے رہیں, کوئی بچے کو چوٹ نہ پیچھے لگ جائے, اللہ کو چوری نہ ہو جائے, اللہ میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. یہ فتنہ بن جائے گا نا. کوئی گھر میں بندہ ہی نہ بیمار ہو جائے. کوئی بیمار ہوتا ہے آپ دیکھیں اس کی چوٹ جو ہے وہ قرآن پہ پڑتی ہے, کلاس پہ پڑتی ہے. پھر ایک اور ہے آپ کہتے ہیں کہ مثال دیتی ہوں صرف بات سمجھانے کے لیے, آپ اللہ کے ڈر سے کوئی ایسی غلط چیز نہیں لیتے, انشورنس نہیں لیتے گاڑی کی, گھر کی نہیں لیتے. چلے مثال اس کو لیتے ہیں کہ اللہ کے اوپر ہے جو ہوگا. تو آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں نے اتنی بڑی چیز اپنے اوپر دین کے نام پہ لی ہے, اب کوئی میرے گھر کو نقصان نہ ہو. آپ دیکھیے کہ جو اللہ تعالیٰ سے مانگے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل اس کو وہی دیں گے. تو آپ اپنے اس قرآن کے لیے پھر اسی طرح اپنا کردار اپنا اخلاق کہ اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے حالات کو دیکھ کر یا میری باتیں دیکھ کے لوگ کہیں لو ان جیسے مسلمانوں سے تو ویسے اچھے. لوگ کہتے ہیں ایسے قرآن پڑھنے والے, یہ داڑیوں والے, یہ وہ, یہ فلاں, یہ فلاں, ہم ان کے بغیر ہی اچھے ہیں. تو واغفر لنا, اتنا کچھ کر کے بھی گناہوں کی معافی, پھر اللہ معاف کر دے. کیونکہ ہم سب کچھ کر کے بھی گناہ کرتے ہیں, ہم غلط کام کرتے ہیں اور پھر بھی اس کے باوجود ہم اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ, بے شک تمہارے لیے ان میں خوبصورت نمونہ ہے. کن کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر, اس کے لیے جو اللہ اور روز قیامت کا امیدوار ہے. یعنی یہ باتیں صرف اس کو سمجھ آئیں گی جو اللہ پہ نظریں لگائے ہوئے, جس کو قیامت یاد ہے, جس کو مرنے کے بعد کا معاملہ یاد ہے. وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ, اس کے باوجود جو روگردانی کرے گا تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز اور تعریفوں والا ہے. تم یہ ساری باتیں سننے کے بعد مانو کہ نہ مانو تمہاری مرضی, مانے گا وہی ان باتوں کو جس کو آخرت یاد ہوگی، جس کو اللہ یاد ہوگا۔ دیکھیں یہ دو ہی چیزیں ہیں جو آپ کو رشتہ داروں کے مقابلے میں کھڑا کر دیتے ہیں، جو آپ کو بڑے بڑے دنیا کے نقصانات کو جھیلنے کے قابل کر دیتے ہیں۔ ایک یرج اللہ، اللہ کو منہ دکھانا، کس منہ سے جاؤں گی اللہ کے سامنے، اور دوسرا والیوم الاخر، مرنے کے بعد میرا بنے گا کیا۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے جو بندے کو معاشرے میں اور رواج میں اور رسم و رواج اور خاندانوں میں اللہ کے نام پہ کھڑا ہونے والا بنا دے۔ یقین کریں ساری رات نفل پڑھنے کے لیے کھڑا ہونا بہت آسان ہے، لیکن ایک فضول رسم کو توڑنے کے لیے خاندان کے آگے کھڑا ہونا اس سے مشکل ہے۔ آپ سارا دن روزے سے رہ سکتے ہیں، بہت آسان ہے، لیکن آپ کے سامنے حرام چیز پیش کی جائے اور اس پہ نو کہنا اس سے مشکل ہے۔ سو سو نفل پڑھنا آسان ہے، ایک بدعت کے نام پہ کی ہوئی محفل کو چھوڑنا یہ بہت مشکل ہے۔ نیکیاں کرنا آسان ہوتا ہے، گناہوں سے رکنا مشکل ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دیں وہ خوش ہوتے ہیں، آپ ان کو برائیوں سے روکیں وہ ناراض ہوتے ہیں۔ اس لیے امر بالمعروف آسان ہے، نہیں انل منکر بہت مشکل ہے، لیکن کا یہ اس کے لیے آسان ہوگا جس کو موت یاد ہوگی۔ پھر ان ساری باتوں کو سن کے نہیں مانو گے تو پھر ان کی مرضی۔ اب دل میں خوف آتا ہے، ہائے کیا ہوگا، سارے ناراض ہو جائیں گے۔ جیسے ایک عورت تھی تو انہوں نے قرآن کا سفر جب شروع کیا تو کچھ نے کہا اچھا دیکھتے ہیں پھر بچیوں کے رشتے ہوں گے تو پھر دیکھیں گے کہاں ہوتے ہیں اس کے، اور اس کے سب سے پہلے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ پھر اچھے لوگوں سے ملاتا ہے، کوئی رشتے داریوں میں نہیں ہوتے۔ ہاں پھر اگر ہم نے یہ سوچا ہوا کہ کرنا بھی رشتے داروں میں ہی ہے اور کرنا بھی دین داروں میں، بٹھاتے ہیں بیٹیوں کو، کوئی نہیں ملے گا آپ کو، رشتے دار ہے ہی نہیں دین پہ۔ آپ کہتے ہیں کہ جی ہوں میں دیندار، لیکن رشتہ میں نے خاندان میں ہی کرنا ہے، یہ تو آپ کی بے دینی کی دلیل ہے۔ آپ نے اسلام کی برادری مسلم اخوہ کو ایک چھوٹے سے خاندان میں ڈال دیا اور آپ نے اپنے خاندان کو اتنا بڑا رکھا۔ میں کہتی ہوں کہ اگر آپ کے دل میں اس چیز کی ارج آ چکی ہے نا کہ آپ کو اب دین پیارا ہے، تو اب آپ اپنے بچوں کے آنے والی نسلوں کے رشتے کریں، دوسروں میں کریں کنورٹ، دوسرے کلچر میں کریں، تاکہ ایک بگ خاندان بڑھے۔ ہمیں چھوٹے سے کلچر میں نہیں کھو جانا کہ یہ اسلامی کلچر ہے یا یہ پاکستانی کلچر ہے یا ایرانی کلچر ہے، آپ ایک بڑی چیز میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ مدد دے گا۔ اسی لیے فرمائے کیوں ڈرتے ہو، کوئی محبت کہیں نہیں جاتی۔ اصلاح یجل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ، یقیناً اللہ تعالیٰ پیدا فرما دے گا تمہارے درمیان اور ان کے درمیان جن سے تم اس کی رضا کے لیے دشمنی رکھتے ہو محبت۔ یہ محبتوں کے خزانے اس کے ہاتھ میں، محبت اور نفرت دو وقتی جذبے ہوتے ہیں، یہ پرماننٹ جذبے نہیں ہے۔ جذبات جیسے بدلتے ہیں نا، اس طرح محبتیں نفرتوں میں اور نفرتیں محبتوں میں بدلتی ہیں۔ واللہ قدیر، وہ قادر ہے کس پہ، دوست کو دشمن اور دشمن کو دوست بنا دے، اس کے لیے کیا مشکل ہے، وہ تو یہ سارا کام کروا سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ پہ نظریں رکھو اور پچھلی زندگی میں جو کر چکے ہو، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر معاف کر دے گا، وہ بخشنے والا، وہ مہربان ہے۔ کوئی بات نہیں، اگر کسی موقع پہ کوئی کمی بیشی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ یہ عربی کا ایک محاورہ ہے جس کا خلاصہ ہے کہ اپنے دوست کو بہت راس نہ دو، ہو سکتا ہے کل وہ تمہارا دشمن بن جائے، اور دشمن کو اتنا دور نہ کرو، ہو سکتا ہے کل وہ تمہارا دوست بن جائے۔ اور اشارہ تھا کہ یہ کفار مکہ جو آج تمہارے راستے کے روڑے بنے ہوئے، کل دیکھنا تمہارے دوست بن جائیں گے۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا عمل ہے۔ کبھی کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، نظریاتی اختلاف، گروہی اختلاف، خاندانی اختلاف، زبان کم استعمال کریں، خاموش رہیں۔ جب آپ بولتے نہیں ہیں نا ایک دوسرے کے خلاف، بیان بازی نہ کریں، بہتان نہ کریں، محفلوں میں بیٹھ کے باتیں نہ کریں، ہمارے ساتھ یہ کر گئے، ہمیں چھوڑ گئے، خاموش رہیں، دیکھیے گا بہت سارے زخم بھر دیتا ہے، وہ سب پلٹ آئیں گے۔ کئی میاں بیوی صرف اس لیے دوبارہ نہیں رجوع کر پاتے کہ باتیں بیچ میں بہت ہو چکی ہوتی ہیں، باتوں کے زخم نہیں بھرتے حالانکہ دل بدل چکے ہوتے ہیں۔ خاموش کسی سے، خدا نہ خواستہ، اور ہوتا ہے خاندانوں میں بھی ہوتا ہے، دوستیوں میں بھی ہوتا ہے، دین کے نام پہ بھی ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں اختلاف ہوگا، زبان چپ، خاموش، نجا من سمت۔ ایک وقت آئے گا وہی جو کل دشمن تھے، اصلاح یجل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ، وہ کرنے والا ہے، وہ دے گا۔ اصل بات یہ کہ تم محبت اور نفرت کو نہ بدلو. ابو سفیان کی بیوی ہندہ جب فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں, کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وہ وقت تھا کہ مجھے دنیا میں سب سے برا چہرہ جو لگتا تھا وہ نعوذ باللہ آپ کا لگتا تھا, اور آج مجھے دنیا میں سب سے پیارا چہرہ لگتا ہے تو آپ کا لگتا ہے. ایک وہ وقت تھا کہ میں کہتی تھی کہ دنیا میں اگر کسی کا گھر برباد ہو تو وہ آپ کا گھر تھا نعوذ باللہ, اور آج میرا دل چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ آباد گھر ہو تو وہ آپ کا. اسأل اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین آدیتم منہم مودہ. یہاں تو دین کے رنگ میں بات ہو رہی ہے نا, اسی سے سائڈ کی بات نوٹ کر لیں, دنیا کے معاملے میں بھی کبھی کسی لڑائی کو آخری لڑائی نہ سمجھیں, چاہے وہ دیورانی جٹھانی کی ہے یا نند بھابھی کی ہے یا ساس بہو کی یا میاں بیوی کی ہے. ہم بالکل ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں, پاپ اپ ہوتے ہیں نا جسے گھرے میں واہ بھرتی ہے تو وہ چھت پہ پہنچ جاتا ہے, ایک دم مرنے مارنے پہ آ جاتے ہیں, بس اب تو ختم ختم, اب تو کبھی نہیں ہوگا. نہیں, کتنے دل ٹوٹے اور کتنے جڑے, بلکہ لڑائی کے بعد جو صلح ہوتی ہے وہ زیادہ میٹھی ہوتی ہے. اصل بات یہ کہ زبان پہ قابو رکھے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں اتنی پیاری نصیحتیں کر دیں کہ دیکھو تم فکر نہ کرو, اللہ کے نام پہ آج کوئی ناراض ہے کل پلٹ آئے گا. آپ کو پیچھے بھی ایک مثال دی تھی شاید پہ پھر مجھے لگ رہا ہے کہ فٹ ہوتی ہے. آپ کبھی جمعہ بازار اتوار بازار گئی ہوں یا کہیں بھی بازار میں گئی ہوں, اب میاں صاحب پیچھے ہیں ساتھ ساتھ, اب آپ کا حال کیا کہ آپ آگے سے آگے کپڑے جوتیاں دیکھتی بھی پہنچ رہی ہیں, وہ پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں بچے کو لے کے, آپ آگے سے آگے جا رہی تھوڑی دیر کھڑے رہتے ہیں بےچارے, پھر آپ نہیں آتی تو وہ آپ کے پیچھے پھر چل پڑتے. تو دین کے معاملے میں بھی ایسا ہوتا ہے, یقین کریں کوئی زیادہ دیر برداشت نہیں کرتا. آپ جو میرے آپ کو جنت دکھ گئی ہے نا, چلتے رہے چلتے رہے. آپ کے مجھے جنت کے کپڑے دکھ گئے تو میں اس کو دیکھتی کہ میاں بھی آ جائیں گے پیچھے دکھے گا, بچے بھی آئیں گے ان شاء اللہ, سارے گھر والے آئیں گے, پلٹے نا. کیونکہ جب ہم نکلتے ہیں نا ان کی محفلوں سے کہ ہم مہندی میں نہیں آ رہے, آپ اپٹن میں نہیں آ رہے, تو ان کی بھی خوشی نہیں رہتی. پانچ بہنیں اور ایک بہن کہتی ہے مجھے نہیں آنا, تو وہ چار جا کے بھی وہاں ٹسپے بہا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہوا, رنگ میں بھنگ ڈل گیا, ایسا ایسا پھر وہ رنگ بدل. لیکن یہ قربانی مشکل ہوتی ہے, اسی کے لیے اللہ نے تسلی دی کہ فکر نہ کرو, تھوڑے دن کی بات ہے, اللہ محبتوں کو نفرتوں اور نفرتوں کو محبتوں میں بدلنے پہ قادر ہے. اسی بات پہ پھر آخری آیتیں, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين, اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا جن لوگوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ نہیں کی, اور ولم یخرجوکم من دیارکم, اور نہ انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا. کیا کرو, کس بات سے منع نہیں کرتا؟ اگر آپ اس آیت کا مفہوم صحیح سمجھنا چاہتی ہیں نا, تو آپ یوں کیجئے کہ لا ينهاكم الله, اس کے بعد ایک بریکٹ لگائیں, ان الذین سے لے کر دیارکم تک بریکٹ میں کر لیں, یہ بیچ کی ایک سائڈ کی پوائنٹ ہے. جملہ کیا بنتا ہے, لا ينهاكم الله عن تبروهم, بات واضح, اللہ نہیں منع کرتا کہ تم ان کے ساتھ احسان کرو, وتقسطوا الیہم, اور ان کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کرتے رہو. کب تک؟ ان الذین یقاتلون, جب تک کہ وہ تم سے دین کے معاملے میں لڑائی نہ کریں اور دین کے معاملے میں سختی نہ کریں. یہاں دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو بڑھا دیا. دونوں آیتیں اکٹھی پڑھ کے انشاءاللہ تھوڑی سی ہم بات کریں گے. اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا کہ جن لوگوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ نہیں کی, یعنی کوئی ستاتے نہیں ہیں, بے ضرر قسم کے لوگ ہیں, اور نہ انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا, یعنی بالکل نیوٹرل لوگ ہیں. لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم, کہ تم ان کے ساتھ احسان کیا کرو, وتقسطوا, اور انصاف بھی کیا کرو, کیونکہ ان اللہ یحب المقسطین, اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. ہاں منع کس سے کرتا ہے؟ انما ینہاکم اللہ, ہاں اللہ تو صرف تمہیں ان لوگوں سے روکتا ہے. کون؟ ان الذین قاتلوکم, جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی, فی الدین, دین کے معاملے میں, اور دوسری بات, واخرجوکم من دیارکم, اور تم کو نکال دیا تمہارے گھروں سے, اور تیسرا کام, وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ, اور مدد دی تمہارے نکالنے میں, ان تولوہم, کہ تم انہیں دوست بناؤ, اور اگر اس کے باوجود بھی کوئی ان کو دوست بناتا ہے تو وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ الظَّالِمُونَ, بس جو کوئی ان کو دوست بناتے ہیں تو وہ اپنے اوپر خود ظلم توڑتے ہیں. یہ دو آیات ایک خاص موقع کے ساتھ نازل ہوئی, ہوا کیا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی ایک بیوی تھی جن کا نام قتیلہ تھا. آپ نے اسلام سے پہلے ہی ان کو طلاق دے دی تھی. ان کے بطن سے آپ کی بیٹی حضرت اسما تھی جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بڑی بہن تھی. جب اسلام قبول کیا حضرت اسما نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئی. جب یہ مدینہ میں تھی کچھ عرصہ گزرا تو یہ قتیلہ اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے مدینہ آئی, کچھ تحفے تحائف لے کر آئی. حضرت اسما نے یہ سوچ کر کہ یہ تو کافر ہیں, مشرک ماں ہیں, ان سے ملاقات سے انکار بھی کیا اور ان سے بات نہ کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ معاملہ گیا, پوچھا کہ اللہ کے نبی میں ان سے کیا کروں, تو آپ نے فرمایا ان کے ساتھ وہی کرو جو ایک بیٹی کو ماں کے ساتھ کرنا ہوتا ہے, سلی صلہ رحمی کرو اور ان سے بلاؤ اور ان سے اچھا سلوک کرو, یہ ان کا حق جو بھی ہے یعنی خدمت کا یہ سارا کچھ کرو. اس پہ یہ آیات نازل ہوئی تھی کہ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين, اور یہاں سے ایک دروازہ کھل گیا نا ہر اس شخص کے لیے جو کنورٹ ہے, جو ریورٹ ہیں, جو اسلام قبول کر کے آتے ہیں. تو پیچھے والے جو ان کے رشتے دار ہیں جو اسلام کے خلاف نہیں, کیا وہ ان سے ملے؟ بالکل ملے. مثلا کسی لڑکی کو اسلام ملتا ہے, شادی ہو گئی, مسلمان گھر میں آ گئے, تو کیا سسرال والے اب اس کو اس کے میکے سے ملنے سے روکیں گے؟ کیا اس کا میاں اس کو میکے نہیں لے کے جائے گا؟ بالکل جائے گا. شرط کیا ہے کہ وہ کہیں ان کی بے دینی اور کہیں کفر میں اور اس چیز کے اندر نہ آ جائے. تو جو لوگ دین کے لیے آزادیاں دے رہے ہیں تم ان کے ساتھ اچھا کام کرو, تم عمل کر رہے ہو, تم ان سے احسان کرو. دین کی دشمنی کفر سے ہے, کافر سے نہیں. کتنا پیارا توازن ہے دین کا. اسی سے آج ہمیں بھی پتا چلتا ہے, آج ہم میں سے کوئی کفر سے اسلام پہ تو نہیں آتا, بے دینی سے دین پہ آتے ہیں. ایک لڑکی ہے, اس کے محکے میں بہت ایڈوانس ماحول ہے, میاں جب اچھا مل گیا دیندار ہے, بیوی اب جو ہے وہ ادھر آ گئی, اب وہ کہتے نہیں خبردار تمہارے محکے والے بہت گمراہ ہیں, تم ان سے ملو نا. یہ نہیں کر سکتے آپ, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. آپ پتا کہ مرد بیوی کو روک ہی نہیں سکتا, ماں باپ سے ملنے سے روکے گا تو وہ ظلم کرے گا, زیادتی کرے گا. ہاں دیکھا جائے گا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. وہ کہہ رہی ہے جی مجھے وہاں جانا ہے تاکہ کسی کلب میں جاؤں, پارٹی پہ جاؤں, پھر وہ آپ کا اپنا تعلق ہے. دیکھیے زبردستی کے رشتے نہیں. بعض لوگ لکھت پڑھت کرتے ہیں, جی بیٹی کو اتنی دفعہ لے کے آؤ گے, اچھا ہر ہفتے ملانے لاؤ گے, بعد میں ہوگا جانا گا. میں کہتی ہوں شادیوں کے معاملوں میں فتوے کی باتیں نہ پوچھا کریں, تقوی کی بات پوچھیں. تقوی والے جو وہ جیتے ہیں, وہ خوش رکھتے اور خوش رہتے ہیں, پورا ایگریمنٹ کریں. بعض شادیوں کو میں نے دیکھا پورا بیٹھ کے وہاں ایک صلح نامہ اور ایک معاہدہ ہوتا, یہ ہوگا وہ ہوگا, وہاں جانے سے نہیں روکیں گے, اس سے نہیں روکیں گے. کیا فائدہ, زبردستی ہوتا. آپ میں سے کسی نے نکاح کے وقت یہ لکھا تھا کہ آپ کو قرآن کے لیے آنے دیں گے وہ؟ یا آپ نے کبھی لکھوایا تھا اس کے بارے میں کہ اچھا جی اگر مثلا حج پہ جانا چاہیں گے تو ہمیں جانے دیں گے؟ یہ آپ کا سلوک ہے. کہیں نکاح پہ کچھ لکھا تھا تو وہ تو پرانا ہو چکا ہوگا, پڑھ چکا ہوگا. اس وقت اگر آپ کو دین کی اجازت ملے گی تو آپ کے رویوں سے ملے گی. اس لیے شادی کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے گھر والے دین کے سپورٹیو ہوں, تو آپ خود ہیں. آپ خود اپنے اخلاق سے, اپنے کردار سے حدوں کو رکھتے ہوئے ان کی بھی رکھیں, دین کی رکھیں, اور نہ اتنی جھکیں کہ آپ کو کوئی کھائی, اور نہ اتنا اکڑیں کہ کوئی آپ کو توڑ ہی دے. بہترین توازن ہے. مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ اپنا حق جو دیتا ہے نا وہ دین والا خود کو دیتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے, ہزار سجدوں سے دلاتا ہے آدمی کو نجات. ہمارے کلچر میں یہ بھی طریقہ نہیں درست, ہر بات غلط ہے مان جانا, جو کہے گا میاں مان جانا. ہمارا کتنا پیٹ جملہ ہے ہماری سوسائٹی کا, میاں جو کہے گا مان جانا, ساس جو کہے گی مان جانا. ساس کو کیا پڑھا رہے ہوتے ہیں, بس اس کو بیٹی سمجھنا. اور اس طرح اگر آپ غور کر کے دیکھیں, یہ جملہ لکھ کے دیکھیں, میں کوئی کسی کو خلاف نہیں کسی کے کر رہی, لیکن سمجھیے آپ کہتے ہیں جو کہے گا مان جانا. اب یہ جملہ ماں نے بھی کہا, اس کو جاتے جاتے خالہ نے بھی کہا, نانی نے بھی کہا, ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے میاں کی ہر بات مان جانا. اب آپ یہ بتائیے کہ میاں کہہ رہے کہ چلو میرے ساتھ فلم دیکھنے, سنیما میں چلو, اس کو کیا سمجھ آئے گا؟ ایک تو یہ میاں کہہ رہا ہے, دوسرا ماں نے بھی یہ کہا تھا میاں کی بات ماننا, فلاں ماننا. آپ ذرا سوچیے کہ اس کے لیے کتنے بڑے محاذ ہو گئے. لا تعت لمخلوق فی معصیت الخالق, مخلوق کی وہی بات ماننی ہے جس میں خالق راضی ہے. اللہ کو ناراض کر کے نہیں ماننی بات, وہ ماننی ہے جس سے اللہ بھی راضی ہے. اور بعض شوہر تو خود اللہ کی نہیں مان رہے. بعض میں نے دیکھا ہے مرد نماز نہیں پڑھتے, اور لوگ ان کی بیویوں کو کہتے ہیں میاں کو پسند نہیں تو تم قرآن پڑھنے نہیں جاؤ. کیا مطلب ہے, میاں کو اللہ پسند بھی ہے کہ نہیں؟ پھر وہ مجازی خدا کی باتیں ہوگی؟ نہیں, بیلنسڈ رویہ. دیکھیے برابری، عدلہ، عزت برابر کی، محبت برابر کی. آج عورت اور مرد کو برابری پہ کسی اور ہی دے تکی چیز پہ کر دیا، حالانکہ نہ ظالم بنے نہ مرد بنے، نہ آپ ترن والا بن جائیں. آپ اگر کسی کا ظلم ہی سہتے جاتے ہیں تو آپ تو اس کو ظلم کرنے پہ مائل کر رہے ہیں، آپ مجرم ہیں اس کے اس کام میں. تو بہرحال یہاں ایک بیلنس رویہ بتا دیا کہ عدل کرنا ہوگا، دوست سے کرو یا دشمن ہو سامنے، ہر ایک سے کرو. اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا، دوستی اور قلبی تعلق تو ان سے ہوگا جو اللہ کا دوست ہوگا، یا کم از کم دل سے اللہ اور رسول کا دشمن نہ ہو، لیکن معاملات سب سے اچھے ہوں گے. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم سب کو ملتی ہیں، اور اگر آپ دیکھیں تو صحابہ کرام کی زندگیاں ایسے احسان کے واقعات سے بھری پڑی تھی. سورۃ محمد میں آپ کو کچھ قصے سنائے تھے کہ کس طریقے سے وہ اللہ کے معاملے میں ڈٹ جاتے تھے، چاہے ماں، بہن، بیوی، شوہر، کس طریقے سے وہ اچھا کام کرتے تھے. ہمارا دین جو ہے یہ محبت سے پھیلنے والا دین ہے، نفرتوں سے نہیں پھیلتا. حق مانگنے والوں کو حق کبھی نہیں ملتا، حق دینے والوں کو حق ملتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انصاف کرنے والے قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے، کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں کرتے. تو یہاں پہ الحمدللہ وہ ٹاپک پورا ہوا جو سورت کے شروع سے شروع ہوا تھا، جس کا خلاصہ وہی ہے کہ ایک طرف اللہ کا دین، اللہ کے دین کے تقاضے، اور دوسری طرف دنیا، دنیا داری، معاشرہ، برادری، اس طرح کی باتیں، اس طرح کی باتیں. ان چیزوں سے ایک انسان کو ہمیشہ وہ کام کرنا جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا. ایسے لوگ ہمیشہ خوش رہتے بھی ہیں، خوش رکھتے بھی ہیں. ہم یہاں تک تلاوت سنیں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون
یہاں سے اب ایک دوسرا حصہ شروع ہو رہا جس کا تعلق صلح حدیبیہ کے بعد سے ہے ہم آیت کو دیکھ کے پھر ساتھ چلیں گے یا ایہا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات اے ایمان والو جب آ جائیں تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے کہاں سے آ جائیں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں کب آ جائیں صلح حدیبیہ کے بعد تو کیا کرو فامتحنوہن تو ان کی جانچ پڑتال کر لو امتحان کر لو دیکھ لو سچے دل سے آئیں گی کہ نہیں کہیں ایسی گھر سے بھاگنے کے ارادے سے فرار اسکیپزم کے طور پر تو نہیں آ گئیں ان کے سچا ہونے کا امتحان لے لو کہ کیا واقعی یہ حقیقت میں اسی اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر عمل کرنے کے لیے آئی ہیں یا صرف اپنے کسی ذاتی مسئلے کے لیے آئی ہیں اسی لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی عورت مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آتی تو آپ اس سے کچھ سوال پوچھتے تھوڑا سا پڑھ کے سناؤں گی جب بھی کوئی عورت مکہ سے مدینہ آتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے کہ بتاؤ کس طرح آئی ہو تو وہ کہتی اس اللہ کی قسم جس کے بغیر اور کوئی خدا نہیں میں اپنے خاوند سے بغض اور عداوت کی وجہ سے نہیں آئی بالذی الذی لا الہ الا ہوا ما خرجت من بغض زوجی یعنی یہ نہیں کہ گھر کا جھگڑا تھا اس کو دین کے نام پہ لگا کے میں بھاگ گئی ایسا نہیں تھا پھر دوسرا جملہ وہ بولتی باللہ ما خرجت رغبتا عن الارض یا عن ارض الى ارض خدا کی قسم میں پہلی جگہ سے دل برداشتہ ہو کر نئی جگہ نہیں آئی یعنی صرف جگہ بدلنے کا شوق نہیں تھا مجھے باللہ ما خرجت التماس الدنیا خدا کی قسم میں دنیا کی طلب کے لیے گھر سے نہیں نکلی باللہ ما خرجت الا حبا للہ ورسولہ بخدا میں صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے باعث اپنا وطن چھوڑ کر آئی ہوں یہ نہیں پتا کہ آپ میں سے گھروں سے جو لوگ آ کے بیٹھے ہیں وہ کس سوچ کے ساتھ آئے ہیں کوئی ایسا تو نہیں صرف گھر کے کام سے بچنے کے لیے آ جائے رہے گھر میں ہے تو کرنا پڑے گا ساس کو کہتے ہیں جا رہے ہیں کوئی ایسی بہو تو نہیں کوئی ایسی بیوی تو نہیں جو مرد پہ زوب ڈال دے کہ بھائی پڑھنے جاتی ہیں اس لیے کھانا آپ پکایا کریں کئی اچھے ہوتے ہیں نا ایک بہت مدد کرتے ہیں پڑھنے والی بیویوں کی تو اگر کوئی ایسا ہے تو فم دہی لو ہلنا امتحان لے لو ایک تو اس بات کا امتحان تھا کہ حقیقت میں یہ اللہ تعالی کے ساتھ ہیں کیونکہ خطرہ تھا اس بات کا کہ وہ کہیں سپائے بن کے نہ آ جائیں کوئی دشمن کی جاسوس نہ ہو جیسے کہ پیچھے ہم نے بھی دیکھا سارا کے واقعے میں ہاں امتحان تو ایک خاص حد تک لیا جائے گا اس لیے اللہ عالم بھی ایمانی ہننا اور اللہ خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو اب کرو کیا فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ پھر اگر تم کو معلوم ہو جائے کہ وہ ایمان والیاں ہیں یعنی جو بھی بات وہ کہیں وہ آپ کو اس پہ یقین آ جائے کہ یہ واقعی ایمان قبول کر چکی ہیں تو پھر فلا ترجعوہن الی الکفار تو پھر انہیں کفار کی طرف واپس نہ لوٹاؤ یہ ہے آیت کا حصہ جس کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی تھی ہوا کیا تھا کہ جب صلح حدیبیہ میں یہ شرط رکھی گئی کہ جب مسلمانوں کا کوئی شخص کافروں سے جان بچا کر مدینہ آئے گا تو اس کو کافر واپس لے لیں گے انتہائی تلخ شرط تھی یہ سہیل نام کے کافر سردار کے ہاتھوں سے یہ سارا معاملہ ہوا تھا اور یہ بات زبانی ہو چکی تھی اور ابھی لکھی نہیں گئی تھی اتنے میں اس کا اپنا بیٹا ابو جندل رضی اللہ عنہ جو تھے وہ رسیاں توڑا کر آگئے، جس کو اسی باپ نے اسلام قبول کرنے کی سزا میں باندھا ہوا تھا اور ان کو مرواتا تھا۔ جب ابو جندل آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایک بہت ہی دلسوز منظر تھا، صحابہ کرام کے لیے بھی، لیکن سہیل بن عمر نے کہا کہ نہیں جی بات ہو گئی ہے، حالانکہ لکھت پڑھت نہیں تھی، صرف زبانی بات ہو گئی تھی۔ اس وقت ذرا سوچیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا پریشر ہوگا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر میں نے کہہ دیا تو ابو جندل آپ کو واپس جانا پڑے گا۔ اللہ کے نبی مجھے واپس جانا پڑے گا؟ اللہ کے نبی میں تو اتنے ظلم سے نکل کر آیا ہوں۔ کہا آپ میں نے کہہ دیا، کرو اللہ اسی میں خیر نکالے گا۔ اب ذرا سوچیے لیڈرز کے اوپر بعض دفعہ بہت بڑے بڑے معاملے آ جاتے ہیں جو عام لوگوں کے اوپر نہیں آتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بلند حوصلہ لیڈر کبھی بھی ہمت ٹوٹتا ہوا نہیں محسوس ہوتا تھا۔ آپ نے ان کو بھیجا اور انہی ایک کے جانے کے بعد پھر کتنی خیر پھوٹی، 300 جلادوں کو انہوں نے مسلمان کیا۔ واپس کیا ظاہر ہے باپ نے اور سختی کی کہ تم تو رسیاں توڑا کے نکل آئے، جیسے جیسے جیل کا قیدی آزاد ہو کے نکل جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے تو اسلامی چاہیے، بڑے سے بڑا جلاد ان پہ مقرر کرتا، مار مار کے جلاد تھک جاتا، لیکن یہ نہ تھکتے۔ پھر وہ کہتے کیا وجہ ہے اتنی مار کھاتے ہو تم تھکتے نہیں ہو؟ کہتے ہاں اس لیے کہ مجھے اللہ کی بات سن کر اچھا لگتا ہے۔ کون ہے اللہ؟ اس کو تبلیغ کرتے۔ 300 لوگ مسلمان ہو گئے یکے بدیگرے ان کی دعوت سے۔ پھر ایک اور صحابی ابو بصیر رضی اللہ عنہ، وہ بھی رسیاں توڑا کے بھاگے۔ ابو جندل اور ابو بصیر دونوں نے مل کر ایک گروپ بنایا اور راستوں میں آتے جاتے لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کرتے۔ ایک خوشبو کا قطرہ کہیں بھی چلا جائے خوشبو پھیلاتا ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ برا ماحول ہماری چمک ختم کر دیتا ہے؟ ایک سچا مومن قید میں ہو یا آزادی میں ہو، اللہ تعالیٰ اس کو حقیقت میں چن لیتے اپنی اپنی جگہوں کے لیے۔ لیکن معاملہ کیا ہوا کہ یہ تو تھا مردوں کا، صلح حدیبیہ جب ہو گئی تو اس کے بعد کچھ واقعات ایسے آئے کہ جس میں عورتیں ہجرت کر کے مدینہ آئیں۔ سب سے پہلی خاتون جو آئیں تھی وہ ام کلثوم، عقبہ بن ابی معیط کی بیٹی تھی جو بہت بڑے سردار تھے کفار کے۔ اسی طرح جب یہ آئیں تو ام کلثوم کے بھائی ولید بن عقبہ اور عمارہ بن عقبہ انہیں واپس لینے کے لیے مدینہ آئے۔ اب سوال اٹھا، دیکھیے بعض دفعہ پوری کوشش سے رولز اینڈ ریگولیشن بھی بنتے ہیں نا، پھر بھی کوئی لوپ ہول رہ جاتا ہے جس کے اندر انسان کا ذہن ہی نہیں جاتا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اب سوال پیدا ہوا کہ کیا کریں، ان کو جانے دیں؟ مرد ہیں وہ تو جا کے سروائیو کر لیں گے، عورتوں کے ساتھ تو نہ جانے کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاہدے کے الفاظ دکھائے تو وہاں لفظ رجل تھا، عمرہ نہیں تھا، تو آپ نے کہا نہیں جانے دیں گے، کیونکہ معاہدے میں بات ہو گئی تھی کہ مرد آئیں گے، یہ مرد نہیں ہے۔ انہوں نے شور مچایا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو پھر واپس نہیں جانے دیا۔ تو یہی فرمایا، فلا ترجعوهن الى الكفار، پھر ان کو کافروں کی طرف نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے، وجہ بتائی گئی، علت بتائی گئی، واپس کیوں نہ کریں؟ اس لیے کہ لاهن حل لهم، نہیں ہیں یہ عورتیں حلال اب ان مردوں کے لیے۔ کون؟ ہن کے نیچے لکھے ہجرت کر کے آنے والی مسلمان عورتیں، لہم کے نیچے ایرو لگا کے لکھیے ان کے کافر شوہر جو مکہ میں موجود تھے، اور ولا ہم یحلون لہن، اور نہ وہ ان کے لیے حلال ہے۔ ہم کون ہے؟ مکہ میں رہنے والے ان کے کافر شوہر، لہن یہ عورتیں۔ یہاں ایک قانون بتا دیا کہ کیوں نہ کرو، اس لیے کہ جو ہی شوہر اور بیوی میں سے کوئی ایک مرتد ہوتا ہے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک کفر پہ اور ایک اسلام پہ ہو، اسلام قائم نہیں رہتا۔ اسی آیت کے نازل ہونے پہ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی ان دو بیویوں کو طلاق دے دی تھی جو ابھی تک کفر پہ تھی اور مکہ میں ہی موجود تھی۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ میں اس پوری سورت کو پڑھتے ہوئے یہ سوچ رہی تھی کہ دین سیکھنے کا، دین پہ چلنے کا، قرآن پڑھنے کا یا ہجرت کرنے کا لا محالہ اثر تعلقات پہ پڑتا۔ ہم ایسا دین دیتے نہیں، ہمارے خیال میں کیا کہہ تو لا الہ الا اللہ دیٹس اٹ۔ پیچھے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پڑھا۔ اگر آپ دیکھیے کہ صرف اللہ کو دل سے صرف ماننے کا نام اسلام ایمان ہوتا تو کیا قوم ناراض ہوتی ابراہیم علیہ السلام سے؟ کبھی نہ ہوتی کہ کوئی بات نہیں، بس منہ سے کہہ دو، پھر جو دل چاہے کرتے پھرو، جو تمہارا دل چاہے، جو تمہارے طور طریقے تم کرتے رہو۔ نہیں، اس طرح نہیں۔ ایمان، توحید گونگی بہری چیز نہیں ہوتی، یہ ایک ڈوگما ہے، یہ ایک نظریہ ہے، اس کا اثر عمل پر پڑتا ہے۔ ایمان لانے کا اثر معیشت پہ پڑتا ہے، معاشرت پہ پڑتا ہے، طرز زندگی پہ پڑتا ہے۔ اور قوم ابراہیم کو بے وقوف قوم تھوڑی تھی کہ وہ کہتی کوئی بات نہیں ابراہیم ایمان لے آئے پھر بھی کوئی نہیں کھاتے رہیں گے پیتے رہیں گے جو دل چاہے گا کرتے رہیں گے کراتے رہیں گے اٹینڈ کرتے رہیں گے ہماری رسمیں. آپ ذرا اسی بات کو ذرا ذہن میں لا کے امیجنیشن میں لائیں آج اگر ابراہیم علیہ السلام ہمارے خاندان کا ایک بندہ ہوتے کل کے دور میں جس طرح بتوں کی لوگ پوجا کرتے تھے تعظیم کرتے تھے نا اور ان کی تعظیم نہ کرنے پر ناراض ہوتے تھے آج وہی مقام ہماری رسموں کا. کل بت نام پوجنے پہ لڑائی ہوتی تھی آج رسموں میں شرکت نہ کرنے پہ لڑائی ہوتی ہے. آپ امیجن کریں ابراہیم علیہ السلام آپ کے خاندان کا ایک بزرگ ہے اور ایک دم کہتے ہیں کہ شادی سنت کے مطابق ہوگی. لوگ کیا کہتے ہیں ان کو ایکسٹریمسٹ فنڈامنٹلسٹک کیا ہو گیا. لیکن یاد رکھیے بعض دفعہ دین کے اظہار کے لیے ایکسٹریمسٹ بننا پڑتا. ابراہیم علیہ السلام جیسی نرم ہستی اللہ تعالیٰ خود کہتے لا اواہ حلیم کئی منیب اتنا کچھ اللہ تعالیٰ کہتے اتنا نرم مزاج شخص کہہ رہا ہے کہ اتنا براؤں منکم ہم بیزار ہیں تم سے. کیا پتا چلا کہ نرمی کا بھی ایک موقع آتا ہے سختی کا بھی ایک موقع آتا ہے. دین کو بچانے کے لیے ریجڈ ہونا پڑتا ہے. یہ بالکل ایسے کہ نرم ہاتھوں سے اگر اون کی گرہیں کھلتی ہیں نا تو بعض چیزیں سخت ہاتھوں سے بھی کھلتی ہیں. بعض دفعہ توحید کے اقرار اور ایمان لانے کے راستے میں ہمارے رشتے دار ہوتے ہیں ہمارے رشتے ہمارے شوہر ہمارے بیویاں ہوتی ہیں اور توحید کے بعد ہجرت اور قربانی کے مراحل ضرور آتے ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ توحید اور گونگی بہری بیٹھی رہے سوتے رہو کھاتے رہو بس جی ایمان آ چکے دل میں لازم ہے. اور جب دل اللہ کے راستے میں ٹوٹتے ہیں نا تو اس دل میں اللہ کی یاد ہوتی ہے. یہاں سب سے نازک رشتہ ٹوٹ رہا ہے بیوی کا شوہر سے شوہر کا بیوی سے. دنیا میں کتنے رشتے ٹوٹے کیونکہ شوہر جواری تھے. کتنے ٹوٹے اس لیے کہ بیویوں کو مارتے تھے. کتنے ٹوٹے کیونکہ ظلم کرتے تھے شکی تھے. کوئی نہیں بولتا سب عورت کو مظلوم کہتے ہیں لیکن ایک عورت اگر دین کی بنیاد پہ سٹینڈ لیتی ہے کہ میں شرابی کے ساتھ نہیں رہ سکتی اس کو توبہ کراؤ گھر میں رہتے ہوئے اس کو الگ کرو. یہ بے نمازی ہے میں نماز پڑھتی ہوں میرے پاس نہیں آ سکتا اس کو مہلت دو تو لوگ کہتے ہیں ایکسٹریمسٹ فنڈامنٹلسٹک. یہ ہے وہ رکاوٹ جو لوگوں کو قرآن سمجھنے نہیں دیتی. قرآن پڑھنا بہت چاہتے ہیں لوگ توحید کی باتیں بہت لا الہ الا اللہ کی تسبیح 1001 دفعہ لاکھ بار پڑھو لیکن اس توحید کو دل میں نہیں آنے دیتے لوگ. یہ ہے وہ بنیادی وجہ جس کی وجہ سے لوگ قرآن کی تعلیم کے دشمن بن جاتے ہیں. یہ اندر کی بات ہے سب کو پتہ بھی نہیں ہوتی لیکن شیطان کو پتا ہے کہ جب قرآن اندر آئے گا تبدیلیاں آئیں گی رشتے بدلتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں انشاءاللہ آپ بات کو واضح کریں گے. آپ امیجن کریں کہ ایک رسی ہے سبب ہے نا قرآن میں سبب کو رسی کا تعلقات ہیں. اب ایک شخص ہے ایک رسی کے ساتھ بندھا ہوا ہے کہ یہ تعلق جو ہے مجھے رسی میری ماں تک میرے بہن بھائی سب کے تک لے کے جاتی ہے. اب اتنے میں مجھے اوپر جانا ہے اللہ کی طرف جنت کوئی ایسی ہے. اب ایک خاص حد تک جا کے رسی ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے. بعض رسیاں بڑی نرم ہوتی ہیں یعنی دین والے گھر والے بھی اللہ تک جانا چاہتے ہیں وہ بھی جنت تک جانا چاہتے ہیں. وہ رسی اتنی ڈھیلی ہوتی ہے کہ گھر والے بھی خوش خاندان بھی خوش اللہ بھی خوش اور عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے الحمدللہ. لیکن بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ جو خاندانوں سے رشتوں کی جو رسیاں ہوتی ہیں نا وہ چھوٹی ہونے لگتی جو ہی ہم اوپر جانا چاہتے ہیں نا تو وہ رسی ہمیں نیچے کھینچتی ہے خاندان پاؤں کھینچتا ہے. اب آپ کیا کریں دو میں سے ایک بات ہے یا تو پلٹیں واپس اس دنیا دنی چلو اب کیا کریں رشتے نے بہت چپ کرو جو بھی ہے زنا گندگی کی زندگی بسر کرو خاموش ہو جاؤ گھر بچاؤ یہ کرو وہ کرو اور دوسرا یہ رسی کو کاٹ دو تاکہ اللہ تک جاؤ اور جنت تک جاؤ. ان ٹوٹی ہوئی رسیوں کے ٹوٹے ہوئے لوگوں کو اللہ تعالیٰ تھامتا ہے. ہم کہتے ہیں اوپر جا رہے ہیں رسی سے ٹوٹے گریں گے کا فتوکلنا لیکن یہ پہلا مرحلہ نہیں ہوتا اس کے سٹیپس ہوتے ہیں. جب ایک بندہ اپنا گھر بچانے کے لیے دین چھوڑ دیتا ہے تو اصل میں وہ دین کو توڑ رہا ہوتا. بعض دفعہ لوگ آزمائے جاتے ہیں جہاں ان کو تعلق کی رسیاں کم از کم ڈھیلی ضرور کرنی پڑتی ہیں ضرور ان کو کچھ نہ کچھ آنکھیں دکھانی پڑتی ہیں ورنہ وہ زیادہ ہم پہ ظلم کرتے ہیں وہ زیادہ دین سے دور ہوتے ہیں. آپ دیکھیں جو شوہر بری سوسائٹی میں ہوتے ہیں ان پہ دو اثرات ہوتے ہیں بیویوں کے دین پہ آنے کے. عام تو الحمدللہ یہ ہوتا ہے کہ عموماً پھر آہستہ آہستہ وہ بھی پلٹ آتے ہیں. وہی جمعہ بازار والی مثال آپ چلتی رہیے وہ بھی پیچھے آتے جائیں گے. آپ کا رویہ آپ کا سکون آپ کا اطمینان شاید ان کو بھی لے آئے گا آپ کی دعائیں آپ کا تڑپنا آپ کا اللہ سے رو رو کے مانگنا. لیکن ایک دوسرا اثر بھی ہوتا ہے کہ بات اچھے بھلے ہوتے ہیں بیویوں کو دین پہ آتا دیکھ کے وہ بھی سخت ہو کے اور ہی دین سے دور ہو جاتے ہیں کہ اب ہم اس کو برے بن کے دکھاتے ہیں، اب اس کو قرآن چاہیے، ہم بھی اب اپنی مصروفیات رکھتے ہیں. تو یہ ہر بندے کا اپنا معاملہ ہے کہ اس نے کس طرح ٹیکل کرنا ہے، کس طرح لے کے جانا ہے. بعض رسیاں بہت فلیکسیبل ہوتی ہیں، آپ اس کی گروتھ کو بڑھائیے، ڈھیلا کریے، لے کے آئیے. لیکن اللہ کے لیے اپنوں کا دل توڑنے سے پہلے اپنا دل توڑنا پڑتا ہے. مت کہیے کہ یہ خوشیوں کے فیصلے ہوتے ہیں. آپ کسی کا دل توڑتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، آپ بھی روتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں، کیونکہ دشمن کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے آپ کا دل خوش ہے، اپنے کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اور مشکل ہے. سب سے مشکل جہاد محبتوں کا جہاد ہے، اور یہ صورت ہمیں یہی سکھا رہی ہے کہ ایسے راستوں میں شوہر اور بیوی کے تعلق میں اتنی کشیدگی آ گئی، اتنی کشیدگی آ گئی. کوئی پہلی وجہ نہیں، بیویوں سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے تھے تو کیا پوچھتے تھے، گھر سے ایسے ہی تو نہیں آ گئی ناراض ہو کے. ہوتا کیا کہ بعض دفعہ مزاج پہلے ہی کوئی نہیں ملتے، تعلقات پہلے ہی کوئی نہیں ٹھیک، دین کے اوپر ٹھپا لگا کے دین کے نام پہ کہتے ہیں جی گھر ٹوٹ گیا. یہ بھی ظلم ہے. میں نے آج تک صرف دین کے لیے گھر ٹوٹتا کبھی نہیں دیکھا. کوئی نہ کوئی لوپ ہول ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی بیچ میں اندر پڑا ہوا بیج ہوتا ہے گندگی کا. دین تو گھروں کو جوڑتا ہے، یہ تو گھر بچاتا ہے، یہ تو اصل میں لوگوں کو جینا سکھاتا ہے. جب لوگ ہمارے دین کا اثر، ہمارے اخلاق کا اثر اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں، یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ وہ ہمیں دین سے روکے. تو ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ایسے وقتوں میں ایک انسان اپنے آپ کو چیک کرے، کیا میں ایک کافر کے ساتھ رہ سکتی ہوں، کیا ایک مرتد کے ساتھ رہ سکتی ہوں. پھر آپ دیکھیے کہ کوشش کریں. بعض دفعہ ہوتا کیا کہ مردوں کو بچپن سے سکھایا ہی نہیں گیا ہوتا. ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہونے والے بچوں کو دیکھتے ہیں، قرآن نہیں پڑھنا آتا ان کو، نماز کا طریقہ نہیں آتا. پھر بیوی اس کو کیسے ٹیکل کرے جیسے اپنے بچے کو کرتی ہے، اس کا بھی پھر معاملہ، پھر اس کے ساتھ تعلق، پھر اس طریقے سے اس کے ساتھ. بعض لوگوں میں سرکشی ہوتی ہے، جہاں سرکشی نہیں ہوتی مہلت دیجیے. بہت فقہی مسئلہ ہے اس میں. علماء یہاں تک کہتے ہیں کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے بیوی الگ رہے گی اگر ایک مرد برا ہے، گندے مزاج کے عورتوں سے اس کے تعلقات ہیں. آپ اپنے رویے سے، حال حلیے سے اس کو بتائیے، ٹھیک ہے آپ کھانا پہلے سے بھی اچھا پکائیں، گھر پہلے سے بھی اچھا صاف کریں، اس کی ساری ضروریات جو اس کے حد تک ہے پوری کریں، لیکن ساتھ ساتھ اپنی بات بنائیں. تھوڑی رسی کھینچے تو گردن ان کی بھی تو کھینچے گی نا. اگر آپ رسی ڈھیلی کر رہے ہیں وہ تو اور ڈھیلے ہوں گے. بعض دفعہ ہم صرف اپنی نرمی کی وجہ سے لوگوں کو، آج انہوں نے توبہ کرنی ہے نا تو ہم ان کو کئی سال بعد توبہ پہ مال کرتے ہیں. میں ایسے گھرانے کو جانتی ہوں کہ کوئی بھی مرد کے اندر ایسی بات ہوگی جو کسی دوسری لڑکی، کسی عورت میں توجہ، یہ وہ کھٹ پٹ کھٹ پٹ کھٹ پٹ لگی رہتی تھی. آخر کیا ہوا، ایک دن لڑکی نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ رکھیے جس کو رکھنا، میں جا رہی ہوں. اس نے بچوں کو لیا چل پڑی. مجھے کسی نے فون کیا، میں پریشان، کیا ہوگا، کہیں گے وہ بس وہ جا رہی. وہ کہتی ہے آپ کو رکھنا رکھے، میں نہیں رہتی. غصے میں بات بڑھنے لگی. ابھی دو چار چھ گھنٹے نہیں ہوئے کہ مرد گیا معافی مانگ کے لے کے آیا بیوی کو، اور اس نے اس شرط پہ معافی دی کہ آج کے بعد اگر کسی لڑکی سے میری کوئی بات ہوئی، کوئی فون، کوئی کال، تو پھر ہماری طلاق ہوگی. ایک لڑکا ٹھیک ہو گیا، دونوں خوش باش رہ رہے. جھٹکا دینا پڑتا ہے. بعض دفعہ آپ دیکھیے آپ کوئی چیز ہلکی ہلکی نکالتے رہے، نہیں نکلتی، جھٹکے سے نکالنی پڑتی ہے. آپ کے پاؤں میں صرف ایک چھوٹی سی خراش آ جائے، بعض دفعہ ایک دم کھینچنی پڑتی ہے. بعض چیزیں ڈھیلے ہاتھوں سے نکلتی ہیں، بعض سخت سے نکلتی ہیں. ہاں یہ امتحان مشکل ہے. کتنی عورتیں تھیں مکہ میں جو مسلمان ہو چکی تھی لیکن ابھی ان کے راستوں کی بیڑیاں تھیں. لیکن ایمان رکتا نہیں ہے. سچی بات جو یہ ہے، جیسے جوش پڑتا ہے نا ہنڈیا میں تو پھر نکلتا ہے. ایمان کوئی ٹھنڈی چیز نہیں ہے جمع ہوا، یہ بوائلنگ واٹر ہے. آپ کوئی چیز ڈالیں وہ ضرور نکلے گا، کہیں نہ کہیں سوراخ کر کے سٹیم باہر آئے گی. ہم خوش نہیں رہ سکتے، یاد رکھیے یہ دھوکا ہے. بس بس صرف ہم اپنی زندگی، اپنا گھر بچانے کے لیے کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، پھر کیا کریں گے. سب سے پہلے تو لوگوں کو غم یہ لگ جاتا ہے کہ معاشرے میں عزت نہیں رہے گی، بھول جاتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ کیا عزت ہے؟ فإن العزة للہ جميعا. اور جو بھی ایسا کرتا ہے تو ہمیں دنیا سے کام کیا. اصل بات ہے کہ دنیا کا ڈر جو نا اللہ کی اطاعت کا شوق ختم کر دیتا ہے. حکمت کی کمی ہوتی ہے اور ساری تربیت کی بھی کمی ہے، سچ جو بتاتی ہوں. اگر ماں باپ نے پہلے سے سوچ کے سوال کا رشتے کیے ہونا تو صاف پتا ہوتا ہے کہ یہ عزت کرنے والا ہے کہ یہ صرف دولت دینے والا ہے یا صرف یہ محبت دینے والا ہے. تو یہ بہت بڑی امتحان ہے. بی بی آسیہ کی پڑھیں گی، اسی پارے کی آخری صورت ہے. یہ پوری صورت ہمیں دکھا رہی ہے کہ دین اور دنیا کا میچ کیسا ہے. پانی اور آگ اکٹھا رکھیں گے دھواں اٹھے گا. یہ آج ہمارے 98% مسئلے مسائل جو خاندانی اور معاشرتی میں ارد گرد دکھتے ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ بے دینی کے اندر دین کا پیچ لگانا چاہتے ہیں. وہ بھی خوش نہیں وہ بھی خوش نہیں. جوڑ کاٹ کے دیکھیے زیادہ مطمئن ہوتا ہے انسان, اور رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. بہرحال یہاں ایک خاص ٹیکس تھا, اب کریں کیا وہ عورتیں. سوچیے ذرا, اللہ نہ کرے کسی پہ ایسا وقت آیا, یقیناً ہم میں سے کسی کے ساتھ ان میں سے کوئی بھی بات نہیں جو ابھی ہم نے ڈسکس کی, لیکن آپ امیجن تو کریں کہ وہ عورت جس کا شوہر کفر پہ ہے, اس کے اندر ایمان ہے, مکہ سے اٹھ چکی اور ظاہر نکلی ہوگی, جان بچا کے نکلی ہوگی نا. آپ پڑھ کے دیکھیے ہجرت کی راہیں, عورتیں تنہا پیادہ چل چل کے 8-10 دن کے سفر سے مکہ سے مدینہ آتی تھی. یہ فلائنگ کوچز نہیں تھی, یہ گاڑیاں نہیں تھی, یہ کیسے چھپتی چھپاتی آتی تھی. خود اللہ کے نبی کی بیٹی حضرت زینب آ گئی. اس حکم کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جانے نہیں دیا. عمر بن عاص آپ کے داماد تھے, کفر پہ تھے, کہا تم ادھر رہو میری بیٹی میرے بیٹی. کئی سال تقریباً 4 یا 6 سال تک یہ کپل الگ رہا. پھر جب اللہ نے ان کو ایمان نصیب کیا, وہ آئے مدینہ میں, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بغیر نکاح کے دوبارہ ملا دیا. یہ حکم ہے, اگر دونوں میں سے ایک توبہ کر لیتا ہے یا دونوں میں سے ایک اسلام قبول کر لیتا ہے. جیسے مثال دیتی ہوں کہ آج یہاں 2 نان مسلم لوگ ہیں, نوش لوگ ہیں یا امریکن ہے یا کوئی بھی کپل ہے, دونوں شادی شدہ ہسبینڈ وائف ہیں. اب وہ اسلام کی طرف آتے ہیں, دونوں کنورٹ ہوتے ہیں, کوئی نکاح کی ضرورت نہیں دوبارہ, پہلے ہی نکاح ویلڈ ہوگا. دونوں میں سے ایک ہو جاتا ہے, دوسرا نہیں ہوتا, اب انتظار کیا جائے گا, نہیں کرے گا کوئی, پھر کفر اور اسلام نہیں چلتا, اہل کتاب کا تو آپس میں چلتا ہے. عورت اگر ہوگی مسلمان پھر اس کا ٹوٹے گا. آج کئی ایسی کہانی ہے, اللہ تعالیٰ بس ہدایت دے. یعنی اندر دیکھے تو بہت گندگی ہے علم ہونے کی وجہ سے, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے مت بھیجو اب ان کو, اب یہ حلال نہیں رہی ان کے لیے. کیسے اب ایک عورت کہاں سے کئی دن لگا کے آتی ہوں گی, آگے سے کہا جائے نہیں جی سوری ہم تو معاہدہ کر چکے ہیں واپس جائیں, سوچے اس عورت کا کتنا قیمہ نکلے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں رک جاؤ, اب کرو کہ ان عورتوں کا, یہاں تک بات واضح, آ گئی لے لو ان کو, آپ نہیں چھوڑ سکتے. اور کئی عورتیں اس کے بعد آئی تھی, امیہ کلثوم آئی, ایک صحابیہ تھی امیمہ آئی, ریا تھی, یعنی چند نام آتے ہیں روایتوں میں, لیکن یہ کہ بہرحال یہ آ گئی. پھر اس کے بعد کیا ہوا, اب کرو کہ ان عورتوں کا, ولا جناح علیکم, اب مسلمانوں تم پر کوئی گناہ نہیں, کیا ان تنکحوہن, کہ تم ان عورتوں سے نکاح کر لو. یعنی آپ ان عورتوں کو بسانا تو ہے, شرط کیا ہے, اذا آتیتموہن اجورہن, جب تم ان کے حق مہر ادا کرو, یعنی اسی طرح نکاح کیا جائے گا جیسے عام نکاح ہوتا ہے. کیسے ہو, اب اس پہ پھر کئی اختلافی باتیں ہیں جس کا خلاصہ اکٹھا کر دیتی ہوں, کہ اب ایسی عورت جب آ گئی تو کیا ہوگا. پہلی بات ہے کہ جو مسلمانوں کا خلیفہ ہے وہ اس کا فیصلہ کرے گا, وہ اس کا ولی بنے گا. اس عورت کے استبرائے رحم, استبرائے رحم کیا آتا ہے کہ دیکھنا کیا ہے کہ وہ پریگننٹ تو نہیں ہے. استبرا کہتے ہیں بری ہونے سے, وہی جو برات من اللہ سے, ایک مہینہ ویٹ کیا جائے گا, اگر اس کو پیریڈز آ جاتے ہیں دیٹ مین کہ وہ پریگننٹ نہیں ہے. جو ہی وہ پاک ہوگی اس کے بعد نئے حق مہر نئے گواہوں کے ساتھ اس عورت کا مسلمانوں میں سے کسی مسلمان کے ساتھ نکاح ہو جائے گا. اگر پتہ چلتا ہے کہ وہ پریگننٹ ہے تو ویٹ کیا جائے گا, بعض نے کہا نکاح کر دیا جائے گا لیکن اس سے تعلق نہیں رکھا جائے گا, یہ الگ ہے, بالکل خلاف عقل بات ہے. صحیح بات یہی ہے کہ جس طرح دوسری طرف ہے, اگر پریگننسی ہے تو پھر ویٹ کر کے اس کے بعد پھر اس عورت کا نکاح دوسری جگہ کر دیا جائے گا. اب سوال پیدا ہوتا ہے, سوچیے ذرا, ہم تو کہتے ہیں کہانی ختم, ہمارے دل میں ایسے کہ کہانی ختم. اللہ حق والوں کو یوں حق ناپ ناپ کے دیتا ہے, کیونکہ وہ صرف مسلمانوں کا ہی خدا نہیں, وہ کافروں کا بھی ہے. یہ عورتیں بھی تو کسی کی بیویاں تھیں نا, ان کا کیا ہوگا وہ آگے بات آئے گی, تھوڑی سی آیت کو آگے چلتے ہیں. ولا تم سو بھی اسم الکوافر, اور اسی طرح تم بھی نہ روکے رکھو اپنے نکاح میں کافر عورتوں کو. مسلمان عورت تو مسلمان ہوئی تو آ گئی, اب مسلمانوں کی بھی ابھی تک کافر بیویاں تھیں, کیونکہ اس وقت تک کبھی کوئی ایسا حکم نہیں آیا تھا. جیسے اسلام سے پہلے کفر پہ سا رہی تھے تو یہ اپنی بیویوں کو ایز اٹ از ساتھ رکھ رہے تھے. کہانی والا تم سیکھو, اب تم نہ روکو مسک سے. بی اسم جو ہے یہ نا عصمت کی جمع ہے, اس سے مراد جہاں نکاح ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اس آیت میں اسم سے کیا مراد ہے تو آپ لکھیں گے نکاح, کیونکہ نکاح جو ہوتا ہے بندے کی عصمت کو اور عزت کو محفوظ کروا دیتا ہے. کن کو نہ روکو, الکوافر. الکوافر جو ہے یہ کافرتن کی جمع ہے, کافر مرد ہوتا ہے نا تو اس کی مونس کافرہ, ایک کافر عورت, تو کوافر بہت ساری کافر عورتیں. کہا آپ مسلمان مردو تم بھی اپنے پاس کافر عورتوں کو نکاح میں نہ رکھو, کرو کیا ان کو طلاق دو. اور اس کے اوپر پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی بیوی کو واپس بھیجا, اور اسی طرح چند اور صحابہ کرام تھے جنہوں نے اپنی کافر بیویوں کو طلاق دے دی اور وہ پھر واپس چلی گئی. آگے بات ہوئی وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ, اور مانگ لو جو تم نے ان پر خرچ کیا. سوچئے ایک مسلمان مرد تھا, بیوی کافر ہے, بیوی کو مدینہ سے مکہ واپس بھیجنے, تو کس سے جو حق مہر تھا, کیونکہ اس کی بیوی جب یہ جائے گی تو اس کو دوسری جگہ شادی کرنی ہے نا, تو اس کو بھی تو حق مہر دینا ہے. کیا کرے, وَاسْأَلُوا, کافر حکومت سے مانگو کہ یہ میرے حق مہر کے پیسے دے دو اور اس عورت کو لے لو, کیونکہ وہ تو چاہیں گے نا کہ ہماری عورتیں میں ملے. کہا لے لو بس اس مرد کو اس کا حق مہر دو, وہ پیسے حکومت کو نہیں ملیں گے, اس شوہر کو ملیں گے. اسی طرح وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا, وہ کفار بھی مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا. یہ ہے وہ بات, کافر عورت واپس آ گئی مکہ سے مدینہ میں, مسلمان ہو گئی, اب اس کا جو پیچھے کافر شوہر ہے اس کو پیسے دے دو. یہ ہے اسلام کا دل. کوئی بندہ آپ کو مجھے یہ حکم سنا سکتا تھا اگر آج ہم سورۃ الممتحنہ نہ پڑھ رہے ہوتے؟ کبھی اتنی باریکیوں میں ہم گئے تھے؟ کبھی ہم نے سوچا ان باتوں کو؟ یہ ہے نا اللہ کی بات, وہ ہے الہادی جو ایسے ناپ تول کے, تکڑی میں تول تول کے لوگوں کو حقوق اور ان کے فرائض دیتا ہے. کہا ان کے تم دو, تم ان کے لو. ذالک حکم اللہ, یہ اللہ کا حکم ہے, یہ اللہ کا فیصلہ ہے. یحکم بینکم, وہ تمہارے درمیان فیصلے فرماتا ہے. واللہ علیم حکیم, اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے. اس نے کوئی زبردستی کے فیصلے نہیں کیے, ایسی جذباتی فیصلے نہیں کیے, بلکہ اس نے بہت سوچ سے دیے. آپ سوچیے اس میں کتنی حکمت ہے. جب ایک عورت کافروں کے بیچ میں رہے گی, ہے وہ مسلمان, کتنا نقصان ہے. پریگننٹ ہو گئی تو بچہ کفر پہ ہوگا کیونکہ کافر باپ اس کو لے جائے گا. پھر دوسری بات ہے کہ بیوی ہوتی مجبوری ہے, مرد اسے شرک بھی کروا سکتا ہے. پھر وہ سوسائٹی کے اوپر ایک پریشرائز ہوگی, نماز روزے پہ اس کے پابندی لگ جائے گی. پھر دوسری بات ہے کہ وہ اس کو اس کے میکے یا اس کے دوسرے رشتہ داروں سے ملنے نہیں دے گا, دوسرے مسلمانوں سے. تو ایسا بندہ تو اپنی موت آپ مر جاتا ہے. دیکھیے خلاف طبع یا خلاف اسلام ماحول میں رہنے والا تو اپنی موت آپ مر جاتا ہے. ایک پھول کو آپ چھوڑ دیں ذرا کسی گندگی میں, تھوڑی دن میں مرجھا جائے گا. وہ لڑکیاں بھی مرجھا جاتی ہیں جن کو بے دینوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں, صرف اپنے رشتہ داروں کے شوق میں کہ یہ فلاں کا بیٹا اور یہ فلاں کا بیٹا, چلو اپنے بھائی میں جائے گی اور اپنی بہن کے گھر جائے گی. کوئی بھائی بہن نہیں رہتا, اسلام نسب کو کوئی نہیں مانتا, اس لیے وہ روئیں گی. دوسری طرف لے لیجئے حکمت اس میں کہ ایک مسلمان مرد کے گھر میں کافر بیوی رہے گی تو کیا شر ہوگا, گھر کا بھید بھی لنکا ڈھائے, وہ عورتیں جا کے سپاہی بنیں گی. آپ خود سوچیے نا, کافر عورتیں جا کے راز دیں گی, دوسروں کو بتائیں گی مسلمانوں کے حملوں کی باتیں, کیونکہ شوہر بیوی بے تکلف ہوتے ہیں, گھر میں بات ہو سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنگ کے لیے کہیں جا رہے ہیں, کہیں ہم یہ کر رہے ہیں لے رہے ہیں, سو راز کی باتیں ہوتی ہیں جو ہر ایک کو نہیں بتائی جاتی. تو نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر اس سے اور فتنے, اسلام کو بھی فتنے ملیں گے, اور دوسری بات ہے کہ اس مرد کو وہ بیوی اچھی لگے گی جو اس کے سامنے بت کے آگے بیٹھی ہوئی ہے یا کسی کے نام پہ کچھ اور کام کر رہی ہے. یہ تو ہم نے بوئی ختم کر دی نا توحید کی, ورنہ یہ کام کرنے والے اچھے تھوڑی لگتے ہیں کہ ہم ان کے گندے کاموں میں بھی جائیں اور جو بے حیائی دیکھے سنے پھر بھی ہنستے مسکراتے رہے. کیا کریں, اب ان کو خوش کرنا ہے اور بیوی کی خوشی ہے. ایمان والا کمپرومائزنگ نہیں رہتا, یہ تو سچ ہے. بس جو کرنا ہے کنٹرول وہ اپنے رویوں پہ کرنا ہے, زبان پہ قابو پانا ہے, نرم رہنا ہے, پیار سے بات کرنی ہے, ان کو مجبور سمجھیں, وہ بچے ہیں ابھی ذہنی طور پہ, اپنا رویہ نرم رکھے لیکن اندر نرمی نہیں آنی چاہیے. اب کیا ہوا آگے سنیے, بڑی مشکل آیت ہے اس لیے اس کے ایک ایک لفظ کے نیچے لکھیں گے تو بات سمجھ آئے گی. وَإِن فَاتَكُمْ, اور اگر وہ بھاگ جائے, شَيْءٌ, کچھ بھی, مِنْ أَزْوَاجِكُمْ, تم میں سے, یعنی وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ, اور اگر بھاگ جائے تم میں سے کوئی عورت تمہاری بیویوں سے کفار کی طرف. اب ایک مسلمان مرد تھا, بیوی تھی کفر پہ, بھاگ گئی, اب اس کا حق مہر تو لے گئی نا ساتھ, کیا کرو. فَاقَبْتُمْ فَآتُ الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ, پھر تمہاری باری آ جائے کہ کوئی کافرہ تمہارے قبضے میں آ جائے, تو جن کی بیویاں ان کے قبضے سے نکل گئیں کرو کیا. مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا, تو جتنا انہوں نے خرچ کیا. فاتو, پیچھے والا فاتو ادھر آ جائے گا, تو بس انہیں اتنا دے دو. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ, بس اللہ سے ڈرتے رہا کرو جس پر تم ایمان لاتے ہو. ذرا مسئلہ سمجھ لیجئے, کوئی شخص اسلام لا کر ہجرت کرے، اس کی بیوی کفر کی حالت میں وہیں رہ جائے۔ پہلی صورت، قاعدہ کیا ہے کہ ان کفار کو چاہیے کہ وہ اس عورت کا مہر اس کے مسلمان شوہر کو واپس کر دیں، یہ بات ہم نے کر لی نا پیچھے، کیونکہ اب ان کے درمیان رشتہ ازدواج ختم ہو گیا۔ لیکن اگر کفار ایسا نہ کریں، یعنی آپ نے تو اسلام پڑھ لیا، انہوں نے تو نہیں پڑھا، اب کیا کریں؟ مسلمانوں کو کیا چاہیے کہ پہلے مال غنیمت میں سے تقسیم کرنے سے پہلے، یعنی دشمنوں سے جب بھی کوئی مال آئے گا غنیمت کا، تو مسلمان شوہر کو حق مہر کے پیسے دے دیں۔ مطلب اس عورت کے پیچھے والے نہیں دے رہے نا، نان حکومت نہیں دے رہی، تو مسلمان دے دیں، بیت المال سے اس کو مل گیا۔ اس کے بعد جو باقی مال غنیمت ہے اس کو تقسیم کر دیا جائے گا، یعنی پھر اس مرد کو بیت المال سے دیا جائے گا۔ دوسری صورت کیا ہے، ایک اور حساب کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا، تمہاری کو بیوی ادھر گئی تھی نا، ان کی آئی تو تم نے ان کو دینا تھا نا، تو پھر ان کی کو ادھر آئی ہوگی تو تم اس کو نہ دو، ان کے حکومت سے کو تم خود ہی اس کے گھر والوں کو دے دو۔ بات سمجھ آ رہی ہے، تھرڈ پارٹیاں بن رہے ہیں، یعنی سیدھا ادھر ایک دوسرے کو دینے کی بجائے پہلے تو یہ کہ سیدھا سیدھا ان گھر والوں کو دے دو، آپ کہا جائے جاؤ تم اپنی حکومت سے لے لو اور ہم نے اپنی حکومت سے لے لیا، یہ مطلب ہے۔ اللہ اکبر، واتقوا اللہ، یہاں دیکھیے کہ اللہ کے تقویٰ کی کتنی بات آتی ہے۔ انتم بہ مومنون، اگر تم ایمان والے ہو، اگر واقعی تمہارے دلوں میں ایمان ہے تو تم ان چیزوں پر ضرور غور کرو گے، ضرور فکر کرو گے۔ اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے اس قانون کو کھول کے رکھ دیا۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ ایسے حالات ہو سکتے ہیں، اگر کہیں کوئی ایسی صلح ہو جائے، کیسا کوئی معاملہ ہو جائے، تو ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ قرآن کو ہر دور کے حالات کے مطابق سمجھا جائے، اس سے رہنمائی لی جائے، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب تم ان کو آزماؤ۔ پیچھے بات ہو گئی تھی فامتحنوہن، تم ان کا امتحان لے لو، اب امتحان لینا کیسے، اس کا تذکرہ ہے آخری دو آیتوں میں۔ یا ایھا النبی، اے نبی مکرم، اذا جاءک المؤمنات، جب آ جائیں آپ کی خدمت میں ایمان والی عورتیں، کیا کریں آپ، یبایعنک، تو آپ ان سے بیعت کر لیں۔ یہ جو یبایعن ہے نا، یہ بیعن سے ہے، با یا عین، بیعت تجارت کو بھی کہتے ہیں نا، وہی لفظ ہے۔ بیعت کر لیجئے ان سے، کس بات پہ، نمبر 1, 2, 3 لگا لیں، پھر انشاءاللہ ہم اس کے مسائل سارے اکٹھے کر لیں گے دونوں مضامین کے۔ پہلی بات، بیعت کے الفاظ میں کیا پوچھیں ان عورتوں سے یا کیا کہلوائیں، اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں بنائیں گی۔ نمبر 1، شرک پہ بات ہوگی سب سے پہلے، یہاں سے دیکھیں کہ دین کا مزاج ہے کہ اگر کسی میں شرک آ گیا تو باقی ساری باتیں پیچھے ہو جائیں گی۔ دوسرا، ولا یسرقنا، چوری نہیں کریں گی سرقہ سے۔ نمبر 3، ولا یزنینا، اور نہ بدکاری کریں گی۔ 4، ولا یقتلن اولادہن، بچوں کو قتل نہیں کریں گی، ایوارڈ کرنے یا پھر بیٹیوں کے زندہ درگور کرنے کی طرف اشارہ۔ پھر 5ویں بات، ولا یاتین ببختانی یفترینہ، اور نہیں لگائیں گی جھوٹا الزام جو انہوں نے گھڑ لیا ہو، بین ایدیہن وارجلہن، اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان، اس سے مراد ہے کہ شوہر کے نام کسی دوسرے کا بچہ نہیں لگائیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدبخت ہے وہ عورت جو کسی دوسرے کا بچہ اپنے خاندان میں لے آئے، یعنی تعلقات کسی غیر سے رکھے، شادی شدہ تھی، لوگوں نے سمجھا کہ بچہ اسی کا ہی ہے، حالانکہ وہ بچہ کسی اور کا تھا، تو ایسی عورت جو ہے وہ قابل مذمت ہے جو اس طرح کا معاملہ اپنے شوہر کے ساتھ کرے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح پھر اگلا کام کیا ہے ان عورتوں کا، ولا یاسینک فی معروف، اور نہ نافرمانی کریں گی آپ کی کسی کام میں، کس کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، گویا کہ اس میں اتباع سنت کی بات سکھائی جا رہی ہے۔ فبایعھن، بس آپ ان سے بیعت فرما لیا کریں، اور ان سے کیا کہیں، یا آپ ان کے لیے کیا کریں، واستغفر لھن، اور اللہ سے ان کے لیے مغفرت طلب کریں، یعنی ان کی پچھلی زندگی کے گناہوں کی معافی مانگیں، اور ان کے لیے آپ خود بھی دعا کریں، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یہ ہے وعید جس کی وجہ سے سورت کو سورۃ الممتحنہ کہا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب کوئی مرد یا عورت مسلمان ہوتے تو آپ ان سے بیعت کرتے تھے۔ مختلف قسم کی بیعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئی، پہلے اس مسئلے کو بھی ہلکا سا سمجھ لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو بیعت عام تھی، دین کے کاموں میں بھی، دنیا کے کاموں میں، جیسے بیعت عقبہ ہم نے سنی، بیعت ثانیہ سنی، اب یہاں اسلام کی بیعت ہے، جو بھی مسلمان ہوتا بیعت لیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب بیعت کا کیا حکم ہے؟ پہلی بات یہ کہ بیعت کا تعلق امامت سے ہے، جو امام اس طرح کا ہو کہ جو احکامات کو نافذ بھی کر سکے، یعنی آپ کہہ لیں رولر بھی ہو اور ریلیجس لیڈر بھی ہو، اس کے ساتھ بیعت ہوگی. آج عملی طور پہ ہمیں ایسی کوئی کیفیت نہیں دکھتی، خاص طور پہ ہمارے ملکوں میں، تو پھر اب بیعت نہیں ہے. بیعت کا تعلق نفاذ کے ساتھ ہے، جب آپ نافذ کریں گے کوئی کام، جیسے آپ رول بناتے ہیں تو پھر اس کو نفاذ بھی کر سکتے ہیں. مذہبی علماء کیا کرتے ہیں، وہ بےچارے بتا سکتے ہیں یہ کرو سود حرام ہے، یا یہ شادی ایسے کرو، وہ بس بتاتے ہیں، نافذ نہیں کر سکتے. تو ایسے پھر علماء کے ساتھ بیعت کرنے کا مقصد ہی ختم ہو گیا، کیونکہ وہ بےچارے تو اس کو نافذ نہیں کر سکتے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کیا تھی کہ مردوں سے بیعت لیتے تو بالکل دو تین لفظوں پہ لیتے، توحید پہ، جہاد پہ، ختم. عورتوں سے اتنی لمبی کیوں لیتے؟ زیادہ وضاحت کے لیے. عورتوں کے ساتھ بیعت لینے میں آپ کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا کہ آپ پردے کے ایک طرف بیٹھتے تھے، عورتیں دوسری طرف بیٹھتی تھیں. ایک عورت نے ایک موقع پہ پردے کے نیچے سے ہاتھ بڑھانا چاہا تو آپ نے کہا کہ اپنا ہاتھ ادھر کر لو، میں کسی غیر عورت کے ہاتھوں کو بھی نہیں دیکھتا. تو پھر شیک ہینڈ کا تصور کہاں سے آ گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ جلتا ہوا انگارہ اپنے ہاتھ میں رکھ لے، بہتر ہے اس بات سے کہ ایک عورت کا ہاتھ کسی غیر مرد سے چھوئے. بعض دفعہ نہ سمجھی میں بزرگوں سے پیار بھی لے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارے محرم نہیں ہوتے. آپ کہتے ہیں کیا کریں، یہ تو ابا کے برابر ہیں، یہ ماموں کے ہوں گے، آپ ٹچ نہیں کروا سکتے، دعا لے لیجیے، لیکن کم از کم چھونا. بعض کو تو اللہ رحم کرے، بعض مردوں کو تو ویسے ہی گلے لگانے کا، اور ایسے یعنی بالکل پردے کے سارے احکامات ہی ختم ہو جاتے ہیں، ہوتے وہ محرم بنتے ہیں یا باپ کے دوست ہیں، لیکن دوستوں کی بیٹیوں کو بھی گلے لگا رہے ہوتے ہیں، انتہائی بے حیائی کی بات ہے. اپنے بھی محرم جو ہوتے ہیں نا، سگے ماموں، ان سے ملیے، سائڈ سے ملیے، آمنے سامنے، جس کو معانقہ کہتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے. عورت بھی عورت سے ملے، آپ دیکھیں کہ عرب کلچر میں جب وہ ملتے ہیں تو وہ ایک دم گردن آگے بڑھا کے گردن سے گردن ملاتے ہیں، معانقہ، انق سے. ہمارے پاکستان میں نا جو پورا گلے میں ہی لے لیتے ہیں اور بعض تو دبا ہی دیتے ہیں، یہ عورتوں کا بھی عورتوں سے جائز نہیں ہے. اتنا انکمفرٹیبل فیل ہوتا ہے، یقین کریں. آپ خود سوچیں کہ ایک عورت دوسری عورت کو گلے میں ملی ہے. یہاں ایک بہت ہی اہم بات جو ذہن میں اللہ نے ڈال دی کہ جب ہم باہر ہوتے ہیں، یعنی سڑک پہ ہوتے ہیں، یا کسی ایئرپورٹ پہ ہیں، یا ٹرین اسٹیشن پہ ہیں، یا پارکنگ لاٹ میں، کیا ہمیں وہاں گلے ملنا چاہیے ایک دوسرے کو؟ شیک ہینڈ کافی نہیں ہے؟ غیر مسلم کیا جانے کہ یہ آپ کا کیا معاملہ ہے؟ آپ ان کو منع کرتے ہیں ہوموسیکسولیٹی سے، آپ عورت کے عورت تعلق سے، سہاگ سے منع کرتے ہیں، وہ آپ کو گلے ملتا دیکھ کر کیا سوچے، ان کو کیا لگے؟ بہت کیئر رکھا کریں. بس یعنی پڑھے لکھے سمجھدار لوگ بھی اس بات سے بالکل بے نیاز ہوتے ہیں کہ وہ کھڑے کہاں ہیں. زندگی بہت مشکل ہے اگر آپ سوچ کے گزاریں. اب آپ کو بھی لگتا ہوگا اتنی پابندیاں، اتنی روک ٹوک، یوں بیٹھو، یوں کھاؤ، یوں بولو. بیوقوفوں کی زندگی بہت اچھی رہتی ہے. وہ کہتے ہیں نا عقل نہیں تو موجہ ہی موجہ، عقل آ جاتی ہے پھر تو جینا بڑا مشکل ہے. یہ کانٹوں کی باڑ ہے جس کو تقویٰ کہا گیا. اس طرح بچتے بچتے گزرو، چھوٹی چھوٹی باتیں. بعض لوگ کہتے ہیں کیا ہوتا ہے ان باتوں سے، کچھ نہیں ہوتا تو کرتے رہیے، لیکن اللہ کا حکم یہی ہے. آپ کی اپنی زندگی میں سکون رہے گا، پھر وہ گندی حرکتیں تو وہ باتیں تو نہیں سنیں گے کہ سگے رشتوں کے ساتھ خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں. ایسے محرم رشتوں کی باتیں ہوتی ہیں کہ زبان پہ بات لاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت محرمات میں زنا ہوگا، یعنی آپس میں جو حرام رشتے ہیں، ماں بہن، چچا، بھتیجی، ماموں، بہن جی، جو بھی ہیں، ان کے آپس میں تعلقات پیدا ہو جائیں گے. اور حالات کچھ اس سے اب دور نہیں رہ گئے. تو بہرحال یہ جو سارے واقعات ہوتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لیتے تھے. ایسے موقع میں ایک عورت تھی ہندہ، اصل میں یہ وہ خاتون تھی کہ جو بہت ہی بغض رکھتی تھی اسلام سے. ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی یہ بیوی تھی، وہ بھی کفر پہ تھے، یہ بھی تھی. ان کو اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کے موقع پہ اسلام دے دیا. آپ سوچیں 21 سال گزرے پھر وہ گلے، اور 2 سال صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. اس لیے ان کا بہت زیادہ نام ہی نہیں آتا. کسی نے کہا کہ پتہ نہیں کیوں لوگ ہمیشہ ابو سفیان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ نہیں کہتے. وجہ کہ ہر جنگ میں تو وہ مخالفت میں تھے. ایک پہلے دن مسلمان ہو گیا ابو بکر صدیق، اور ایک آخر میں ہوا. فرق پڑتا ہے درجوں پہ، ایک پہ پڑتا ہے. بہرحال یہ ان کی بیوی تھی، بہت شوخ مزاج، بڑی تیز مزاج تھی. غزوہ احد کے موقع پہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا اور ان کے آنکھیں کان کاٹ کے اس کا ہار بنا کے گلے میں پہننا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا سے بہت محبت تھی کیونکہ نمبر ایک وہ آپ کے چچا تھے, دوسری بات آپ کے ہم عمر تھے, تیسرے آپ کے دودھ شریک بھائی بھی تھے. تو آپ نے کہا کہ ہندہ آج کے بعد میرے سامنے نہ آیا کرو, میں تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا چچا یاد آتا ہے. اب جب ان کو اللہ تعالیٰ نے ایمان دینا تھا, یہ مسلمان ہوئی, تو وہ بھیس بدل کے آئیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پہچانے نہ. لیکن زبان کی تیز تھی, جیسے ہوتا نا کچھ لوگ چپ رہ ہی نہیں سکتے, کچھ اس قسم کا مزاج تھا. یہ ان کی کوئی برائی نہیں کیونکہ ساری زندگی تو کفر پہ گزری, شوق مزاج بھی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بیعت کر رہے تھے, شرک کی بات کی, آپ نے جب پوچھا کہ اللہ یشرکنا باللہ شیئا, تو آپ نے یہ بات کہہ دی کہ شرک نہیں کرو گے. دوسری بات جب آپ نے کہ چوری نہیں کرو گے تو بولی کیوں نہیں کریں, ابو سفیان تو پیسے نہیں پورے دیتے, شوہر کے مال سے میں تو لے لیتی ہوں. اب آپ دیکھیے کیا کرو, انہوں نے مسئلہ پوچھا, آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے پھر ضرورت کا لے لو. ابو سفیان پاس کھڑے تھے, انہوں نے کہا اچھا آج تک جو تم نے لے لیا وہ تمہارے لیے حلال ہے, آپ بھی شوہروں سے حلال کروا لیں جو ان کے والٹ سے لیا ہوا ہے. حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے. جب وہ بولی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے تم ہندہ بنت عتبہ ہو نا؟ کہنے لگی جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں وہی ہی ہندہ ہوں, جو گزر چکا اس پہ مجھے معاف کر دیں, اللہ تعالیٰ آپ سے درگزر فرمائے. آپ نے کہا اچھا دیکھو تم زنا نہیں کرو گی, بلا یزنینا کا لفظ ہے, ہندہ بولی کیا آزاد تبھی بلا ایسا کرتی ہیں, یعنی سب چپ ہیں وہ بول رہی ہیں. مزاج فرق دیکھیے, یہ شخصیات ہوتی ہیں نا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو تم اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گی. پھر ہندہ کو مذاق سوجا کہنے لگی ان کے باپوں کو آپ نے قتل کرا دیا, اب ان کے بچوں کے لیے ہمیں نصیحتیں کر رہے ہیں, یعنی جنگوں میں سارے باپ تو مروا دیے اپنے اور اب بچوں کے لیے ہمیں نصیحت کر رہے ہیں. اس پہ پھر تھوڑی سی بات ہو گئی. پانچویں بات آپ نے کی کہ تم کسی پر جھوٹا بہتان نہیں باندھو گی, تو کہیں گے ہاں بہتان باندھنا تو واقعی بہت بری بات ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایسے کاموں کا حکم دیتا ہے کہ جو اخلاق کے اعتبار سے اچھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وعدہ کرو کہ جس نیک کام کا میں حکم دوں گا تم اس کو بجا لاؤ گی, یعنی انہوں نے اقرار کر لیا کہ میں آپ کے کسی حکم کے آگے نہیں بولوں گی. اور اسی موقع پہ پھر وہ باتیں ہیں کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ مجھے آپ دنیا میں سب سے اچھے لگیں گے. تو بہرحال یہ دیکھیے کہ اسلام کس طریقے سے لوگوں کو ادب سکھاتا ہے, مینر سکھاتا ہے. اور اس کے بعد پھر یہاں پہ وہ مسائل پورے ہوئے. آخری آیت الگ ہے, جتنی باتیں ہوئی ہیں یہ دونوں موضوعات میں, اس میں سے کچھ چیزیں آپ کو چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کی صورت میں لکھانا چاہوں گی تاکہ یہ احکامات پھر آپ کو ازبر ہو جائیں. پہلی بات یہ کہ عورت مسلمان ہو جائے تو کافر شوہر کے لیے حلال نہیں, اور اس کا اپوزٹ بھی, شوہر کافر ہو جائے تو مسلمان عورت کے لیے وہ حلال نہیں رہتا. دوسری بات, نکاح شدہ عورت مسلمان ہو کر جب دارالکفر سے دارالاسلام میں آ جائے ہجرت کر کے تو خود بخود نکاح ٹوٹ جاتا ہے, یعنی طلاق کی ضرورت نہیں ہوتی اس میں. جو مسلمان بھی چاہے اس کا مہر دے کر اس سے نکاح کر سکتا ہے. تیسری بات, جو مرد مسلمان ہو جائے اس کے لیے جائز نہیں کہ اس کی بیوی اگر کافر رہے پھر بھی اس کو وہ نکاح میں رکھے. اور چوتھی بات تھوڑی سی مشکل تھی جو ہم نے پڑھی کہ دارالکفر اور دارالاسلام کے درمیان اگر صلح کے تعلقات ہوں, جیسے صلح حدیبیہ کہتے, تو پھر معاملات جو ہیں لین دین کے مہر کے وہی ہوں گے جو ہم نے اوپر پڑھ لیے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو اس دور میں ہوئی, اور میں سوچتی ہوں کہ اگر ہم اپنے آپ کو اس دور میں لے کے جا کے سوچیں تو واقعی لوگ یہ الزام لگاتے ہوں گے نا کہ اسلام گھر توڑواتا ہے, یہ کیا باتیں, اب یہ حلال نہیں وہ حرام نہیں, کتنے اطمینان سے رہ رہے تھے. اور منافق یہ بات کرتے تھے, کہتے تھے کہ اتنے سکون سے اطمینان سے ہم رہتے تھے, اور اب دیکھو انہوں نے آ کے کیا گھر گھر میں لڑائیاں جھگڑے ڈلوا دیے, دس اینڈ دیٹ اس طرح کے کام کر دیے. اسی لیے جب بندہ شروع سے یہ چیزیں سیکھ لیتا ہے نا تو اپنے معاملات بھی درست کرتا ہے اور دوسروں کے بھی کرتا ہے. پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ اگر مسلمان مرد ہے لیکن بیوی عیسائی یا یہودی ہو وہ اپنے دین پر قائم رہ سکتی ہے, لیکن اگر عورت مسلمان ہے تو عیسائی یا یہودی مرد کے ساتھ وہ نہیں رہ سکتی. ہم پیچھے یہ مسئلہ پڑھ چکے سورۃ مائدہ میں ڈیٹیل سے, دونوں کو مطلب پھر اس پہ الگ طریقے سے دیکھا جائے گا. پھر اس کے بعد ایک اور چیز یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسی عورت ہوتی ہے جس کا نکاح تو کافر سے ہوا ہوتا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی, تعلق قائم نہیں ہوا, پھر اس میں عدت کی ضرورت نہیں ہوتی. بس جو ہی وہ دارالحجرت میں آئے گی تو وہاں جس کے ساتھ پھر حکومت چاہے اس کا مطلب نکاح باہمی رضامندی کے ساتھ ہو جائے گا. بالکل ایسے لگتا ہے نا ایک ترازو ہے اور اس کے اندر حق تل رہے ہیں. اور اسلام کتنے خوبصورت طریقے سے یہ چیزیں دیتا ہے. اور حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹی کا معاملہ اتنا رقت والا ہے کہ اگر آپ سنیں تو واقعی لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اس چوٹ کو کھاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں تھیں. فاطمہ کو تو الگ کر دیجئے رضی اللہ عنہا, کیونکہ ان کا نکاح حضرت علی سے ہوا, وہ تو خیریت سے تھی. آپ کی دو بیٹیوں کے نکاح ابو لہب کے دو بیٹوں سے ہو چکے تھے. جو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت آئی, آپ دین پہ آئے, یہ دونوں بیٹیاں مسلمان ہو گئیں. یہ مسلمان ہوئی تو ابو لہب نے مجبور کر کے اپنے بیٹوں, ایک کا نام عتبہ تھا اور ایک کا غالباً عتیبہ تھا, ان دونوں کو مجبور کیا کہ ان کی بیٹیوں کو طلاق دو تاکہ ان کو مزہ آئے, پتا چلے ان کو کیا ہوتا ہے. حالانکہ اس وقت تک کوئی حکم نہیں آیا تھا کہ کافر اور مسلمان ساتھ نہیں رہ سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو دین کی وجہ سے طلاق ہوئی. آج کوئی عورت دین کی وجہ سے رسک لیتی ہے تو کیسے بے عزتی ہوتی ہے. صرف اللہ کے وعدوں پہ اعتبار کریں, دنیا میں بھی دیتا ہے آخرت میں بھی دے گا. دونوں بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی بنی, اور اتنے اچھے تھے وہ اپنی بیویوں کے معاملے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان میری 40 بیٹیاں ہوتی اور یکے بعد دیگرے میں ان کو تیرے نکاح میں دیتا تو میں دے سکتا تھا. اتنے پیارے ذوالنورین کہلائے, دو نور تھے ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. تیسری بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی وہ زینب تھی. ان کا نکاح ہو گیا عمر بن عاص سے, یہ کفر پہ تھے, یہ مسلمان ہو گئی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی, اللہ اکبر, اتنی دکھی کہانی ہے ان کی, کیسے یہ بچتی بچاتی مکہ سے مدینہ آ گئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہی. غزوہ بدر ہوئی اس کے بعد, کیسے جذبات کی گرمی نبیوں کو بھی ہوتی تھی, ان کے ساتھ بھی معاملے تھے. غزوہ بدر ہوئی, بیٹی باپ کے گھر بیٹھی ہوئی ہے ہماری زبان میں, اور داماد دشمنوں کے ساتھ قیدیوں میں آ گئے. عمر بن عاص آئے قیدیوں میں, اللہ اکبر, ان کو پتا چلا بیوی کو کہ میرا شوہر اس وقت قیدیوں میں, تو ان کے فدیے میں حضرت زینب نے کنگن بھیجے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنگن دیکھے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ وہ کنگن تھے جو بی بی خدیجہ نے نکاح کے موقع پہ حضرت زینب کو پہنائے تھے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں اپنے شوہر کے فدیے میں دیتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیکھا, آپ سمجھ گئے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ چاہیں تو ہم ان کو اس کے فدیے کے بغیر یہ ساتھ کرنے کو تیار ہیں. وہ چلے گئے واپس. پھر دوبارہ وہ وہاں کئی سال رہے, پھر دوبارہ واپس آئے. یعنی یہ پڑھا کریں کہانیاں, پھر پتہ چلتا ہے تقریباً 4 سال کے بعد یہ دوبارہ ہے. پھر ان کو حضرت جو زینب تھی انہوں نے اپنی امان میں رکھ لیا, اور اس وقت پہ پھر ان کا دل کھلا. ایسا بھی ہو سکتا ہے, اگر مرد خراب ہو طلاق کی ضرورت نہیں ہوتی, سپریشن گھر میں رہ کے یا الگ رہ کے. اگر عورت سمجھتی ہے کہ میں نے آگے کہاں شادی کرنی ہے, سپریٹ ہو جائے, توبہ کا موقع دے, دھچکا لگتا ہے بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے یا جو بھی. بہرحال پھر جب دوبارہ یہ ان کے ساتھ ملی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی 6 سال پرانے نکاح پہ ان کو جوڑ دیا, کوئی دوبارہ نکاح نہیں ہوا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر بیچ میں دوسری شادی نہیں ہوتی تو عورت اور مرد دوبارہ پہلے ہی نکاح کے ساتھ مل جاتے ہیں. تو بہرحال مسائل تو اور بہت سے ہیں. آخری آیت سورت کی, یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم. اے ایمان والو, نہ دوست بناؤ اس قوم کو جن پر اللہ کا غضب ہوا. یہ دوسری تیسری سورت ہے جس میں اللہ کے غضب کی بات آ رہی ہے قوموں پہ. کیا حال ہے ایسے لوگوں کا جن پہ اللہ کا غضب ہوا؟ قد یئسوا من الآخرۃ, یہ لوگ آخرت کے ثواب سے مایوس ہو گئے. کما یئس الکفار من اصحاب القبور, جیسے کہ وہ کفار مایوس ہو گئے جو قبروں میں ہیں. آخریت بالکل ایسے لگتا ہے کہ ایک دم موضوع پلٹ گیا کہ ایمان والوں کو ایسی قوم کی دوستیوں سے منع کیا. پہلی آیت کیا تھی سورت کی اور آخری کیا؟ دونوں کو ملا لے, کفار کی دوستیاں نہیں چل سکتی. آپ کو انداز جا رہا ہے, دو ٹوک انداز ہوتا ہے پاروں کا. ایسا لگتا ہے کہ کسی کو سمجھاتے کوئی تھک جائے اور آخر میں کہہ دے بس اب اس کے بعد نہیں کرنا. ہوا کیا کہ یہ جو آیت آخری, یہ فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے نازل ہوئی. جب مکہ فتح ہوا تو قریش کے لوگ جوک در جوک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوئے, اور اسی طرح جو پیچھے ہم نے بیعت کی آیت پڑھی ہے وہ ساری اس موقع پہ ہوئی. ساری باتیں ہم کر چکے ہیں. اب جب یہ ساری بیعت کے معاملات ہو گئے تو اب دل میں ایک سوال آتا ہے کہ اب باقی لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. چلیں کوئی آ گیا, کوئی بیوی تھی بچ گئی, شوہر ادھر ہو گیا, جو کہانی ہم ساری پیچھے رشتوں کی پڑھ چکے, اب باقی لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ لا تتولوا. یہ ہے ہائی لائٹڈ پوائنٹ اس کا. دوستیاں نہ کرو, تولیت ولایت کا درجہ نہ ہو, ایسے معاملات نہ رکھو کہ جس کے اوپر اللہ کے دین کو نقصان پہنچا کر ان کے ساتھ معاملہ رکھو. بس تم ان سے ایسے مایوس ہو جاؤ جیسے وہ قبر والوں سے مایوس ہو گئے, کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کے بعد پھر ایک انسان اپنے آپ کو بالکل الگ محسوس کرتا ہے. اس جملے کے دو معنی ہیں, قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور. پہلا اس کا معنی کیا ہے کہ وہ آخرت کی بھلائی اور اس کے ثواب سے اسی طرح مایوس ہیں جس طرح زندگی کے بعد موت سے انکار کرنے والے اس بات سے مایوس ہیں. یعنی بعض لوگ کہتے تھے نا کہ مرنے کے بعد نہیں جئیں گے, تو کہا جیسے وہ مایوس ہیں نا کہ مرنے کے بعد دوبارہ تو کسی نے اپنے رشتہ داروں سے نہیں ملنا, اس طرح یہ مایوس ہو گئے. اسی طرح دوسرا معنی کیا ہے کہ وہ آخرت کی رحمت اور مغفرت سے اس طرح مایوس ہیں جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر خر خیر سے مایوس ہیں. اللہ تعالی ہم سب کے عقیدوں کی اصلاح فرماتے ہیں. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. زندگی رہی تو آپ کو پوری کتاب پڑھائیں گے اس موضوع پہ کہ دوستیوں اور دشمنیوں کا کیا معیار ہے, اور اللہ کرے کہ یہ موضوع انسان اس وقت سمجھ لے جب ابھی بچپن کی دوستیاں ہو رہی ہوتی ہیں. ہم ساری زندگی گزار دیتے ہیں, ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ کس طرح یہ معاملہ ہوتا ہے. تو بہرحال یہ تھی صورت. کچھ چیزیں بیچ میں چھوٹے چھوٹے جنگس جو ہوتے ہیں, بیعت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیتے تھے تو کبھی کبھی آپ ایسے کرتے تھے کہ ایک کپڑے کا سرا لیتے, یعنی سمجھے کہ دوپٹہ, اس کا ایک سرا اس عورت کے ہاتھ میں ہوتا اور دوسرا سرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوتا, یعنی براہ راست ٹچ کرنے کے نعم البدل کیا تھا. دوسری ایک اور صورت کیا تھی کہ ایک پیالے پانی لایا جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس میں پانی میں ہاتھ ڈال کے پھر نکال دیتے, تو پھر بعد میں اسی پیالے کے پانی میں عورت ہاتھ ڈال کے رکھتی تھی. دیکھیے کتنا اہتمام ہے عورت اور مرد کے اختلاط کو بچانے کا. اب آج یہ باتیں کہیں گے ان لوگوں کو جو سارا دن صرف کلچر کے نام پہ اور جابس کے نام پہ شیک ہینڈ اور نہ جانے جو بھی تعلق کرتے رہے, تو وہ تو آپ کو ایکسٹریمسٹ کہیں گے نا. جب آپ گناہ کے ایکسٹریم میں جا چکے ہیں تو نیچرل چیز بھی تو ایکسٹریم لگے گی نا. آپ اس کو یوں سمجھیے کہ کمرے کا ٹیمپریچر ہوتا ہے نا, نارمل کمرے کا ٹیمپریچر ہے, لیکن ایک بندہ اگر بہت سردی سے آئے گا اس کمرے میں تو اس کو کیا لگے گا؟ گرم لگے گا نا. اور اسی طرح بہت گرمی سے نارمل روم ٹیمپریچر میں آئے گا تو کیا ہوگا؟ اس کو ٹھنڈ لگے گی. اسلام نارمل ٹیمپریچر ہے, جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں روم ٹیمپریچر. اکثر آپ دیکھے کھانے کی چیزوں پہ لکھا ہوتا ہے کیپ اٹ ایٹ روم ٹیمپریچر. اسلام روم ٹیمپریچر ہے, کوئی ایکسٹریمزم نہیں, کوئی اس میں زبردستی کا سودا نہیں. جب ہم گناہوں کی گرمی میں چل پڑتے ہیں تو ہمیں یہ یا ٹھنڈا لگتا ہے, یا بالکل ہی ٹھنڈے ایمان والے ہو جاتے ہیں تو یہ ہمیں گرم لگتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے عقیدوں کی اصلاح ہو, ہم حقیقت میں اس دین کو اس طرح لیں اپنی زندگیوں میں جس طرح لینے کا حق ہے. باقی یہ جو سوال تھا بیچ میں کہ کیا کوئی عورت کافر ہو کے بھی واپس گئی تھی, یہ تو ہم نے سن لیا کہ کچھ عورتیں ادھر سے آئی تھیں جو پلٹ کے آئی تھیں, جیسے زینب ہجرت کر کے آئی تھیں. یہ سوال ہے کہ کیا کوئی مسلمانوں کی عورت بھی کفر کی طرف گئی تھی یا وہاں رہ گئی تھی جس کو بلانا تھا؟ تو کہتے ہیں کہ صرف ایک عورت تھی, ام حکیم, جو واپس گئی تھی مکہ میں. اس کے علاوہ کوئی ایسا واقعہ ہی نہیں ہوا. اور بعض لوگوں نے پانچ یعنی چھ عورتوں کے نام دیے ہیں جس میں ایک تو واپس آ گئی. کہتے ہیں کہ جتنی بھی گئی تھی مکہ میں واپس, وہ پھر مسلمان ہو کے آ گئی تھی. مسلمان مردوں کا کردار ہی اتنا پیارا ہوتا ہے. مسلمان شوہر تو ٹیک کیئرر ہوتا ہے, وہ کوئی رولر تھوڑی ہوتا ہے, وہ کوئی حاکم تھوڑی ہے, وہ کوئی ڈکٹیٹر تھوڑی ہے کہ تم میرے پاؤں کی جوتی اور بیٹھ جاؤ ادھر, جو میں نے کہہ دیا کرو. ایسا نہیں ہوتا. مسلمان مرد کے ساتھ کوئی ایک عورت رہ لے, یعنی میں اس کو یوں کہتی ہوں کہ ایک مومن کے ساتھ کوئی عورت رہ لے, یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اس کے کردار, اس کے اخلاق کے اندر کوئی زبردستی کی سختی دیکھے, کوئی ریجیڈیٹی دیکھے. آج کیوں لوگ دیندار لڑکوں کو لڑکیاں دیتے ہوئے ڈرتے ہیں, کہتے ہیں یہ سخت بہت ہوں گے, یہ ان کے مزاج میں یہ ہوگا, یہ پابندیاں بہت لگائیں گے, یہ وہ کر دیں گے, وہ بہت کر دیں گے. ایک چھوٹی سی بات اور اس میں ہمیں سمجھ آتی کہ مہر کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے. اتنے ایڈورس کنڈیشنز میں شادی ہو رہی ہے پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ مہر دو. آج جا رہے ہیں, بعض لوگ شاید جہیز بھی دیتے ہیں, بری بھی دیتے ہیں, حق مہر پہ 33 روپے شاید دیتے ہیں, یا اس کا بھی شاید ذکر ہی کرتے ہیں. دوسری بات اس میں عورتوں کے حقوق کی بات بھی سمجھ میں آتی ہے. اس سورت کو پڑھنے کے بعد اگر ہم سب اپنے لیے عمل کی بات لیں تو وہ کیا ہے, کہ نکاح اور شادی ایمان کی بنیادوں پہ کرنا ہے. نیت کر لیں اس بات کی. پھر کچھ چیزیں یاد آ جاتی ہیں. یہ کہ بیعت صرف نیو مسلمز عورتیں ہوتی تھی ان سے نہیں لی گئی تھی, بلکہ کہتے ہیں کہ جب یہ حالات ہوئے کہ مدینہ میں اسٹرانگنیس ہوئی تو پرانی مسلمانوں سے بھی بیعت لی گئی. دیکھنا چاہتے تھے نا کہ یہ ٹھیک ہے اپنے ایمان میں, کیونکہ آپ دیکھیے سیکیورٹی تو بہرحال رکھنی ہی ہوتی ہے. آپ کہہ لیں یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ مکہ سے مدینہ آ کر یہ نیشنل ہو رہی تھی, تو وہ ایک انٹرویو تو ہوتا ہے نا, پلجنگ ہوتی ہے آپ ہمارے ملک میں رہیں گے کیسے رہیں گے, تو یہی چیز تھی. پھر ایک سوال اور ہے کہ یہ چوری وغیرہ کی اور زنا کی باتیں کیوں بیعت میں ہوئی. اس کی وجہ یہ کہ یہ دور جاہلیت میں عام برائیاں تھیں اور سب سے معروف چوری جو عورتیں کرتی تھیں وہ شوہر کی کرتی تھیں. پھر اسی طرح یہ جو لفظ ہے نا بہتان, بہیتا سے حیران ہونا, کیونکہ جس پر بہتان لگتا ہے وہ حیران ہو جاتا ہے, حیرانی کی وجہ سے خاموش اور دم بخود رہ جانا. اور یہ جو بہتان لگنے کے لیے بات آئی نا بین ایدی ہن ور جلی ہن, اس سے مراد کے جانتے بوجھتے کرنا, استعارے کے طور پہ یہاں آیا. پھر جس پہ بے الزام لگتا ہے وہ بھی حیران ہوتا ہے اور جو سنتے ہیں اس بات کو وہ بھی حیران ہو جاتے ہیں. اسی طرح بیعت کرنے کا ایک طریقہ یہ تھا کہ صرف اشارے سے بھی کرتے تھے. اب ایک سوال ہے کہ کوئی بیعت کر کے توڑ دے پھر کیا ہے. اس کے بارے میں نمبر ایک یہ کہ حد لگ جائے تو معاف ہو جاتا ہے. دوسری بات ہے کہ اگر حد نہ لگے تو معاملہ اللہ کے ہاتھ میں. ہم نے بھی تو ایک بیعت کی ہوئی ہے, اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پہ. پھر عورتوں کے معاملے میں الزام تراشی کی بات ہوئی کہ الزام نہ لگائیں, کیونکہ عموماً یہ بیماری عورتوں میں ہوتی ہے. پھر اسی طرح ایک اور بھی چیز ہے, اور وہ کیا کہ یہاں قبر کی بات آئی ہے, اس پہ آپ نے کچھ سوچا؟ بالکل مایوسی لگتی ہے نا قبر دیکھ, ایسا نہیں لگتا کہ اب کام کرنے کا وقت ختم ہو گیا. کبھی بہت ہی سونے کو دل چاہے, بڑے آرام کو دل چاہے تو قبر کو یاد کر لے, بالکل مایوسی دل میں آتی ہے, اب دی جدائی, پھر کبھی نہیں ملنا. کافر تو ہمیشہ یہی سوچتا ہے نا کہ اب نہیں ملنا, لیکن اللہ نے ایمان والوں کو تو یہ تسلی دی ہے. یہ جو بیعت کا لفظ ہے یہ عہد ہی کہ ایک قسم ہے. میں چند لفظ بول دیتی ہوں, لکھیں تو لکھیں نہیں تو صرف سن لیں. نو لفظ آتے ہیں عربی میں وعدے یا عہد کے لیے. ایک ہوتا ہے عہد ٹرسٹ کے معنوں میں, پھر ایک ہوتا ہے معاہدہ مفالہ پیکٹ کے معنوں میں, دو لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے. تیسرا لفظ آتا ہے میثاق وثقہ سے, مضبوطی کے معنوں میں. چوتھا لفظ ہے عقد, عقد مسنونہ اگریمنٹ کے معنوں میں شادی. پھر پانچویں درجے پہ ہوتا ہے بیعت جو یہاں پہ ہے ریزولیشن کے معنوں میں. چھٹا درجہ ہوتا ہے خلف کا, اوتھ کے معنوں میں. ساتواں ہوتا ہے قسم, سویر کے معنوں میں. اور آٹھواں درجہ ہوتا ہے نظر, نظر ماننا جس کو ہمارے یہاں بولتے ہیں. اور نواں ہوتا ہے امانت, انڈر ٹیکنگ کے معنوں میں. بیعت کہتے ہیں وہ معاہدہ جس کی نگہداشت کا حکم دیا گیا ہو, اور خاص طور پہ امیر المومنین کے ساتھ سما و اطاعت کے ساتھ. کیا کوئی دوسرا بھی کسی کو پابند کر سکتا ہے کسی چیز کے لیے؟ بیعت کر سکتا ہے کوئی آج کے دور میں؟ بس لوگ خود بخود کچھ لوگوں کو اتنی غلامیوں میں ڈال دیتے ہیں کہ جو جائز ہی نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اسے ہدایت لیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سورہ الممتحنہ, کیا سمجھ آئی اس سورہ سے؟ جی کیا لیسن لیا آج؟ ایک تو اللہ پہ ہر حال میں توکل کرنا ہے نا, ربنا علیک توکلنا وعلیک انبنا وعلیک المصیر. اے ہمارے رب, ہم نے آپ پر توکل کیا اور آپ کی طرف رجوع کیا ہم نے, کیونکہ اور آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے. پھر ایک اور جو دعا ہے, ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم. جی بہت ہی خوبصورت صورت, بہت ساری چیزوں میں یاد دہانی کروائی گئی ہے کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے, نان مسلم سے دوستی نہیں کرنی. جی جی یہ بہت ضروری ہے کہ پوائنٹ تھا, کیونکہ وہ کبھی بھی آپ کے دلی دوست نہیں مان سکتے. یہ حقیقت ہے, یہ آپ آزما لیں, جن کے ہوں گے بھی آپ کو ان کو اندازہ ہوگا. تزکیہ نفس کرنے والی ہے, ایسے ریلیشن شپ نہیں رکھنے جس سے دین خطرے میں چلا جائے. جی خطرے میں نہیں ڈالنا دین کو, بالکل صحیح بات ہے. کیونکہ لوگ آپ لوگوں کو ورگلائیں گے, دور کریں گے آپ کے دین سے, آپ کا دین سخت ہے, یہ ہے وہ ہے, تو ان چیزوں سے بچنا ہے. ٹھیک ہے, بعض جگہ آپ دین رشتے ساتھ ساتھ لینے کی کوشش کرنا ہے, بالکل دین اینڈ رشتے, بالکل صحیح بات ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. کیونکہ آپ نے نوٹ کیجیے گا کہ بعض دفعہ کسی بات پہ بحث شروع ہو جاتی ہے نا, اس پہ آپ نے خود بھی بلکہ کیا بھی ہوگا کہ بات پہ اتنی بحث ہوتی ہے کہ ہاتھا پائی بات آ جاتی ہے, لڑائی بہت بڑھ جاتی ہے, یہ دین کے معاملے میں ہو جاتی ہے, عقیدے کے معاملے میں ہو جاتی ہے. تو ان چیزوں سے بچنا ہے. جہاں پہ لگتا ہے آرام سے بات ہو سکتی ہے, اگر سمجھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن جب آپ کو لگتا ہے کہ فتنہ پھیلنے کا خطرہ ہے تو اس کو نظر انداز کرنا. حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, لیکن وقتی طور پہ خاموشی اختیار کرنی پڑے گی, یا کوئی حکمت سے کام لینا پڑے گا نا. یہ جو قرآن ہے ہمیں حکمت, بردباری اور حلم سکھاتا ہے کہ ہم نے کس مسئلے کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. جی تقویٰ نہیں چھوڑنا, رشتہ داروں کے رشتے داروں کے معاملے میں. جی بالکل صحیح بات ہے, کیونکہ دنیا آپ کے کلوز کے رشتے اس میں کافی آپ کے نا نازک رشتے ہو جاتے ہیں نا. یہ دین کے معاملے میں کچھ لوگ مطلب اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے اپنے اباؤٹ چارج کی چیزوں کے چارج, جتنا مرضی آپ بتائیں, جتنا مرضی آپ ان کے ساتھ سر کھپائیں گے, نہیں مانیں گے, بلکہ الٹا آپ کو بلیم کریں گے, آپ الزام لگائیں گے یہ ایسے ہیں یہ ایسے ہیں, یہ ہمیں جتنی چپ کی باتیں بتا کے ہمیں کر رہے ہیں. کیونکہ جنہوں نے نہیں سننا نا, ان کو آپ جتنے مرضی دلائل دیں, بلکہ آپ یہاں تک بھی بات صاحب کو کہا جاتا ہے جی وہ قرآن میں سے جی آیات حذف کر دیتے ہیں, وہ قرآن ان کا ٹھیک نہیں ہوتا, یا جو باتیں ان تک پہنچی ہوتی ہیں وہی آپ سے بات کی جاتی ہے. تو اللہ پاک سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ہمارے ایمان میں جو ہے وہ ڈگمگائے نہیں, ہم ان کی وجہ سے پیچھے نہ ہٹ جائیں. یہ بہت ضروری ہے, ایک امپورٹنٹ چیز ہے. جی اور کیا سیکھا ان آیات سے؟ کیونکہ کافی جہاد کے بارے میں, پھر جو اللہ اور اللہ کے رسول کے پہ ایمان لاتے ہیں اس میں جہاد کا بتایا گیا ہے. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے لیڈر آپ نے دیکھا, ٹھیک ہے, صبر اور چپ رہ کر بھی پاس کرنا ہے. جی صحیح بات ہے, یہ ایسی ضروری چیزیں ہیں کہ یہ ہمیں حکمت سکھاتا ہے نا قرآن. کہ آپ کو بھی یقین کریں, آپ اپنا فرسٹ ڈے سے دیکھیں اور آج دیکھیں کہ آپ نے کتنی چینجنگ آئی ہے نا, کتنا ٹھہراؤ آیا ہے. اگر لوگ کہتے ہیں کہ چینجنگ آ گئی ہے, اس پہ زیادہ کھلنا نہیں, بلکہ بار بار اپنے آپ کو سیلف چیک رکھنا ہے, بار بار چیک کرتے رہنا ہے, کہیں میرے میں تکبر تو نہیں آ رہا, کہیں میرے میں کوئی اور چیز ایسی ول تو نہیں آ رہی. بعض دفعہ لوگ آپ سے حسد کریں گے تو اس میں معاف کرتے رہنا, اگنور کرنا نا. ایک دعا ہے صحیح بخاری میں آتی ہے, اللہم فعیما مؤمنین سببته فجعل ذلك له قربۃ الیہ یوم القیامۃ. اے اللہ تعالیٰ, اگر میں نے کسی شخص مومن کی برائی کی ہو, غیبت کی ہو, یا اس کا دل دکھا ہے, تو قیامت کے دن اس کو اپنے قرب الہی کا ذریعہ بنا دے. بڑی خوبصورت دعا ہے کہ ہم جس دل دکھا دیتے ہیں تو ہم یہ بھی ان کے لیے غائبانہ کر سکتے ہیں, صدقہ کر سکتے ہیں. اگر ہم نے کسی کی چغلی کی ہے, غیبت کی ہے, تو ابھی جیسے جی نکاح اور شادی کی بنیاد ایمان پہ ہونی چاہیے. ویری گڈ, ایکسیلنٹ. کین یو ہیو آن واٹس ایپ؟ جی میں آپ کو سینڈ کر دوں گی, انشاءاللہ یہ بات میں آپ کو سینڈ کر دوں گی. مخلوق کہ وہ بات مانو جس سے خالق راضی ہو جائے. ویری گڈ ویری گڈ, الحمد للہ. دیکھیں نکاح اور شادی کا بندھن, یہ ماشاء اللہ بہت زیادہ استاذ جنہیں ڈیٹیل سے بتائیں کہ واقعی امپورٹنٹ چیز ہے. دیکھیں جس طرح کا ماحول ہوگا آپ کو ایڈجسٹ ہونا پڑتا ہے دین کے لحاظ سے. ظاہر ہے آپ وہاں کے عورت اگر دوسرے گھر میں, استاذ نے بہت ڈیٹیل سے اس میں میں نہیں بات کروں گی, اسے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. ابھی بھی جو میرڈ لائف ہے جن کی آگے جانی ہے ہونی ہے, تو وہ یہ چیز, کیونکہ پیچھے ہم بار بار ان چیزوں پہ پڑ چکے ہیں کہ کس بنیاد پہ نکاح کے لیے عورت اور مرد کو چوز کرنا چاہیے. تو بہت زیادہ اس دعائیں کیا کریں جن کا ہو گیا ہے رشتہ میاں بیوی کا ہے, اور جن کا ابھی نہیں ہوا وہ لازمی دعا کریں اپنے بچوں کے لیے, اپنی بہنوں کے لیے, بھائیوں کے لیے, اپنے لیے, سب کے لیے, جو بھی جہاں تک اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کرے. ٹھیک ہے, اچھا ایسا ہے جی, کوئی اور بات نہیں تو میرا دل ہے میں آپ کو تھوڑی سی 10 منٹس کی گرامر, 10 to 15 منٹس کی گرامر کر لیتے ہیں, تو پھر انشاءاللہ آپ کو بریک دیتے ہیں, کیونکہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ٹاپک تھا, اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھانے والا بنائے. بہت ہی خوبصورت, تو ابھی ہم تھوڑی سی گرامر کر لیتے ہیں, کیونکہ ساتھ ساتھ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا آپ کو زیادہ کرواؤں گی تو وہ کنفیوز ہو جائیں گے, تو تھوڑے سی کریں گے انشاءاللہ, زیادہ نہیں کریں گے. جی پیج نمبر 74 اوپن کر لیں. ٹھیک ہے, پیج نمبر 74 اگر اوپن کر لی ہے تو یہاں پہ ون ٹائپ کر دیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر, آمین یا رب العالمین. اچھا جی, کل ہم نے دیکھا تھا, تھوڑا سا میں پچھلے ٹاپک کو لے کے چلوں گی, تھوڑا سا اس کو ریوائز کر کے آگے جاتے ہیں. دیکھیں ہم نے کل 1, 2, 3, 4, 5 ورڈ دیکھے تھے, پیج نمبر 71 میں تھے نا, ان انا لا نون مشدد پھر قد, ان اور انا کا ہم نے دیکھا تھا کہ تاکیدی مفہوم پایا جاتا ہے, اور انا ہمیشہ شروع میں آتا ہے, ٹھیک ہے, اور انا ہمیشہ عموماً فعل کے بعد آتا ہے, درمیان میں آئے گا. ٹھیک ہے, پھر ہم نے کہا تھا کبھی انا ماں اور انا ماں کے ساتھ ماں آ جائے تو اس میں بے شک اور اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کا مفہوم پایا, یعنی ماں کا علیحدہ سے ہم ترجمہ نہیں کریں گے. پھر ہم نے لا کا دیکھا تھا کہ یہ اسم فعل اور حرف سب کے ساتھ آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اسما کے ساتھ ہم نے پھر اس کی اگزامپل دیکھی, افعال کے ساتھ دیکھا, حروف کے ساتھ دیکھا, پھر نوٹ میں بھی دیکھا تھا جو دمائر کی بات ہوئی تھی, ہو ہا ہما ہوم کا کی کما, ان کے ساتھ بھی جو ہے یہ تاکید کے لیے اسما صرف کے لیے ہوگا, جیسے ہو کا تھا لہو, جیسے میں نے آپ کو کل اگزامپل دی تھی. ٹھیک ہے, پھر نون مشدد کا ہم نے دیکھا تھا کہ یہ علامت صرف فعل کے آخر میں آتی, اگر یہ چیز آپ کو ذہن میں رہی تو ان شاء اللہ آپ کو اس سے ہمیشہ یاد ہے, کیونکہ بات ہو سکتا ہے آپ اس کو کہہ دیں یہ مونس آ رہا ہے. ٹھیک ہے, ہر دفعہ نون مشدد اینڈ پہ آئے گی تو وہ مونس کے لیے نہیں آئے گا, مذکر کے لیے. اس میں آپ دو چیزیں انہوں نے بتائی تھی کہ نون مشدد جو ہے نا یہ فعل کے آخر میں آتا ہے, ہم نے دیکھا تھا, پھر اس کے ساتھ لا بھی فعل کے شروع میں لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے, لا ام لا ان, ٹھیک ہے, لا یرزقنا, پھر انہوں نے دو چیزیں اس میں بتائی تھی, یہ اس لیے میں تھوڑا سا ریپیٹ کر رہی ہوں کہ تھوڑا سا آپ کو زیادہ کلیئر ہو جائے, کہ یاد رہے کہ نون مشدد سے پہلے حرف پر اگر زبر ہوگی, نون مشدد سے پہلے حرف پر زبر ہوگی تو وہ واحد کا ٹرانسلیشن کریں گے, ٹھیک ہے, سنگل میں کریں گے, لیکن نون مشدد سے پہلے اگر پیش ہوگی تو اس کو ہم جمع میں کریں گے, پلورل میں کریں گے, مذکر کے لیے وہ بھی کریں گے. ٹھیک ہے, یہ اس لیے میں تھوڑی سی کریں کہ آپ کو صحیح طریقے سے, کیونکہ آج آپ نے اس میں اگزامپلس دیکھی ہیں. ٹھیک ہے, پھر دیکھیں قد, یہ علامت صرف فعل کے شروع میں آتی ہے. ٹھیک ہے, تحقیق یا یقیناً کے لیے بھی یہ بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ذہن میں رہی, نون مشدد بھی فعل کے شروع میں آ رہا ہے, قد بھی فعل کے شروع میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اب نیکسٹ آ جاتے ہیں, نیکسٹ ٹاپک ہے فاعل مفعول. ٹھیک ہے, اور میم کے اوپر دما, سبق نمبر 23 یعنی 23 ہے, پیج نمبر 74. یہاں پہ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے فاعل, فاعل کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس سانچے میں ڈلا ہوا اسم کام کرنے والے کو کہتے ہیں, یعنی اس کی شیپ بتائی جا رہی ہے کہ اس میں جو ڈلا ہوا اس طرح کا جو اسم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, کام کرنے والا. ٹھیک ہے, کام کرنے والا کیسے آئے گا, حلقن سے خالقن. ٹھیک ہے, اس نے پیدا کیا اور خالقن پیدا کرنے والا, پیدا کرنے والا کون ہے, اللہ تعالیٰ. ظلم سے ظالم, ظلم کرنے والا. ٹھیک ہے, ایک شخص کسی بھی بتا رہے ہیں, کیونکہ ظلم کرنے والا جو ہے, ظلم کرنا ظلم ہو جائے گا, اس سے ظالم جو بن گیا ہے اس میں فاعل ہے, یعنی ایک کام کر رہا ہے. اسی طرح شکرن سے شاکرن, قدر کرنے والا, صبرن سے صابرن. جی پیج نمبر 74, ٹھیک ہے, پیج نمبر 74, دوبارہ سے سٹارٹ کرتی ہوں. فاعلن اور مفعولن, سب سے پہلے ہم فاعلن کو دیکھتے ہیں. فاعلن کام کرنے والے کو کہتے ہیں, مثلا خالقن پیدا کر. دیکھیے خلقن تھا خالقن, دیکھیے فا 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 زبر علی فا عین کسرہ جو ہے اس کے نیچے زیر ہے فاعلن. اب خالقن پہ بھی سیم وہی ہے, خا زبر علی خا ہے, پھر لام کے نیچے زیر ہے اور خواہ کے اوپر دو پیش ہیں, ٹھیک ہے. سیم اس کے وزن پہ آ رہے ہیں, ہم وزن اس پہ جو ہے اس کے زیر کے اوپر پیش دی دیجیے. جو اس کے ہم وزن ہوگا تو وہ ہمیشہ فاعل ہوتا ہے. اس میں کچھ اور ایسی چیزیں آئیں گی جس میں آگے آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گی. پھر دیکھیے سب سے پہلے اگزامپل جو ادھر دی جا رہی ہے, اللہ خالق کل شیء, اللہ ہر چیز پر ہر چیز کا کیا ہے پیدا کرا ہے, ٹھیک ہے. پیدا کس نے کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. خالق کون ہوا؟ اللہ. تو فاعل اس میں کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے. ہر چیز کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. تو یہ کیا ہو گیا؟ فاعل ہو گیا, ٹھیک ہے. اسپیشل یہاں پہ بتا دیا گیا ہے, بعض جگہ پہ فاعل جو ہے چھپا ہوتا ہے, اس کو بتایا نہیں جاتا, لیکن اسی جیسے خالقن پیدا کرنے والا اسی کے اندر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. فاعل جی آگے دیکھیں, ودخل جنته وهو ظالم لنفسه, الکہف کی آیت نمبر ہے 35. اور وہ اپنے باغ میں اس حال میں داخل ہوا کہ وہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والا تھا. کیونکہ ظلم کرنا کیا ہے؟ اپنے اوپر, کیونکہ اپنے اوپر آپ کام کر رہے ہیں نا, تو کرنے والا بھی وہ خود ہے, فاعل بھی خود ہے, اور جس پہ ظلم کیا جا رہا ہے وہ کون سا ہے؟ مفعول. یہ ابھی اگلا آ رہا ہے ٹاپک, تو اس میں آپ کو سمجھ آ جائے گی. فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ, البقرہ آیت نمبر 158. بے شک اللہ قدر کرنے والا جاننے والا ہے, ٹھیک ہے. قدر کرنے والا کون ہے؟ فاعل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے. وہ شاکر ہے, قدر جاننے والا بھی ہے, اور شاکرون یعنی ہماری قدر کرنے والا ہے, ٹھیک ہے. اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ جمع میں آ رہا ہے. پھر اسی طرح وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ, کفر کرنے والے ہی ظلم کرنے والے ہیں, ٹھیک ہے. کافرونہ انکار کرنا کسی چیز کا, کفر کرنے والے ہی مطلب ظالم ہے, وہ اپنے اوپر کام بھی وہی آ رہے بتا رہے ہیں. کیسے؟ اب نیکسٹ مفعول دیکھ لیتے ہیں. اس سانچے میں ڈلا ہوا اسم اس سے ظاہر کرتا ہے جس پر کام ہوا ہو. جی جو میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ کام جس پہ ہوگا وہ مفعول ہوگا, اور جو کرنے والا ہوگا وہ فاعل ہوگا, ٹھیک ہے. کیسے؟ مخلوقن پیدا کیا ہوا. اب مخلوقن کے اوپر جو حرکات لگی ہے وہ مفعولن کے وزن کے برابر ہے. جیسے ادھر پہ دیکھیں میم, مفعولن میم کے اوپر فتحہ ہے, یہاں پہ بھی میم کے اوپر فتحہ, خوا پہ یہاں پہ جو ہے جزم ہے, وہاں پہ خوا کے اوپر بھی جزم ہے, عین کے اوپر دمہ ہے, یہاں پہ بھی لام کے اوپر دمہ, اور واؤ جو ہے وہ آ رہا ہے آگے جو جزم کے ساتھ. پھر اس طرح لام کے اوپر دو پیش ہیں جو تنوین ہے, اور اس طرح قاف کے اوپر بھی وہی ہے, ٹھیک ہے. بالکل اس کے وزن کے, جیسے فاعل ان ہے, خالق ان تھا, یہاں پہ مفعول ان کے برابر مفعول ان ہے, ٹھیک ہے, اور مخلوق ان ہے. پھر مسئول ان سوال کیا ہوا, محروم ان چھوڑا ہوا, مغلوب ان غضب کیا ہوا. اب اس کو دیکھ لیتے ہیں. جی بالکل, جتنی جس چیز میں دلچسپی لیں گے اتنا زیادہ مزہ آتا ہے نا. لگتی پہلے کھیلوں میں کریں گے تو بڑا ایسے بور سی لگتا ہے, ایسے جیسا نہیں کہ ہم پڑھ رہے ہیں ہمیں نہیں آتی, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیے اس کو ایگزامپلس میں دیکھ لیتے ہیں. والذین فی اموالہم حق معلوم, اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے مالوں میں حق مقرر کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. مقرر کیا ہوا کیا؟ اس پہ کام کر دیا حق کے اوپر, ٹھیک ہے. للسائل والمحروم, سائل اور محروم رہنے والے کے لیے, ٹھیک ہے. یہ اسی سوری آگے آیت کا تھا تو میں نے وہ سارا کمپلیٹ نہیں تھا کیا. نیکسٹ ہے غیر المغضوب علیہم, سورہ الفاتحہ کی آیت نمبر 7. نہ کہ جن پر غضب کیا گیا. غضب کیا گیا کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ مفعول ان کے وزن میں, ان پہ کام ہو گیا, ٹھیک ہے. غضب اگر کہتے ہیں نا مطلب جیسے پیچھے ہے ظلم کرنے والا غضب کرنے والا تھا وہ پھر پیچھے بتاتے تھے کہ کس نے کیا ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کو سینٹینس سے پیچھے سے بات چل رہی تھی وہاں سے سمجھ, لیکن یہاں پہ جس پہ کام کیا گیا ہے اگر یہ پوری آیت لیں گے اس میں سے سمجھ آ جائے گی. نیکسٹ آیت میں دیکھیے, وقفوہم انہم مسئولون, اور ان کو ٹھہراؤ بے شک وہ پوچھے جانے والے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو ٹھہراؤ بے شک وہ پوچھے جانے والے ہیں. لمجمعون الى میقات یوم معلوم, البتہ اکٹھے کیے جانے والے ہیں ایک معین دن کے وقت مقرر پر. ٹھیک ہے جی, اتنا ہی میں رکھوں گی اس کو. ہاں جی, سبجیکٹ اور آبجیکٹ کی بات ہے. ابھی ایسے کریں جو آج کی پانچ منٹ میں لے کے پھر آپ کو انشاءاللہ میں بریک دیتی ہوں پانچ سے سات منٹ. آج کا لیسن جو ہم نے کیا نا سورہ الممتحنہ, اس کی جو ہے آخری آیات نکالیں, میں آپ کو بتاتی ہوں کون سی. اس میں آج تھوڑا سا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں, اس میں آپ کو تھوڑا سا ٹھیک بھی ہو جائے گا, سمجھ بھی آ جائے گی. ٹھیک ہے, یہ جہاں پہ عورتوں کا ذکر آ رہا ہے وہاں سے ہم تھوڑا سا لیتے ہیں, اس سے یہ ہو جائے گا کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. جی, آیت نمبر آج 12 سورہ الممتحنہ, تھوڑی سی مشکل آیت میں نے لی ہے, اس میں سے تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں. جی, قرآن کی جو سورہ ہے الممتحنہ آیت نمبر 12 کو اوپن کر لیں, اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں, تھوڑا سا اس میں سے آپ کو سمجھاتے ہیں. یہ جو ہم نے کل کا بھی کیا ہے تھوڑا سا آپ کو سمجھ آ جائے گی. جی, اوپن کر لی ہے تو یہاں پہ ون ٹائپ کریں, میں تھوڑا سا اس میں سے آپ کو بتا دوں. جی جی, ٹھیک ہے. یہاں پہ دیکھیے, یا ایوہ النبی, یا ایوہ کو چھوڑ دیں, یہ ان شاء اللہ بعد میں بات کریں گے, حرف ندا ہے, اس کو ان شاء اللہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. النبیو کیا ہے, تھوڑا سا انالیسس کرتے ہیں, تھوڑا سا اس طرح آپ کو سمجھ بھی آئے گی جو ہم پیچھے ابھی تک پڑھ چکے ہیں. جی, النبیو کیا ہے, یہ فیل کیسے ہو سکتا ہے, غور سے دیکھیں. اسم ہے, الف لام مارو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا جا رہا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ فیل کیسے ہو سکتا ہے. النبیو کیا ہے, فائل. اچھا, سوری, ٹھیک ہے, ویری گڈ, سوری, میں نے آپ نے وہ لکھنے میں آپ کو سنا, فائل ہے, اور کیا ہے, اسم بھی ہے. ٹھیک ہے, صحیح, ٹھیک ہے. اب آگے آ جائیں, سارا بتائیں جتنا بھی تھوڑا سا میں اس لیے دیکھ رہی ہوں. فائل بھی آ گیا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اذا کیا ہے, یہ بھی ایک, اس قرآن نے, یہ بعد میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی, اس پہ کنفیوز کیونکہ ہم نے نہیں پڑھا, جو نہیں پڑھا وہ نہیں کریں گے. جا کا, آئے تیرے پاس, جا کیا ہے, ادا حرف ہے. ٹھیک ہے جی, آیت نمبر 12 سورہ الممتحنہ. ٹھیک ہے, جا کا کیا ہے, حرف نہیں ہے, یہ ضمائر ہے, کیونکہ یہ دیکھیں, ابھی یہاں پہ دیکھیں, فائل ہمیں پیچھے کون تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے پاس کون آ رہا ہے, جا کا, آئے تیرے پاس, تیرے کون ہے, یہاں پہ کس کی طرف اشارہ ہو رہی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں جی, مفعول بھی آئے گا اس میں, کیونکہ اور جا کیا فیل ہے, آنا فیل ہے, کا کیا ہے, ضمائر ہے. ٹھیک ہے, المؤمنات, مومن عورتیں, یہاں پہ یہ سمپل آپ بتائیں گی, یہاں پہ یہ اسم ہے. ٹھیک ہے, نارمل کیا ہے, المؤمنات. جی ٹھیک ہے, اسم ہے. آگے دیکھیں, یوبا یہ نہ کا, وہ بیعت کریں آپ سے. جی, یہاں یہ کیا ہے, وہ بیعت کریں آپ سے, یوبا یہ نہ کا, مفعول نہیں آئے گا, فیل آئے گا. ٹھیک ہے, کام کرنا اس میں آ رہا ہے, فیل میں آئے گا, یہ فائل نہیں آئے گا, فیل آئے گا. تھوڑا سا آپ کو نا دیکھنا پڑے گا, کا جو ہے ضمائر میں آ رہا ہے, ضمیر ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا نا آپ کو اس میں دیکھا کریں گے, فائل بھی دیکھیں گے, مفعول بھی دیکھیں گے, وہ بیعت کریں آپ سے. بیعت کرنا کیا ہے, ایک کام ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, مفعول میں بھی لے سکتے ہیں, وہ بھی ٹھیک ہے الحمدللہ, کیونکہ یہ تھوڑی سی آپ کو زیادہ ٹھیک ہے. دو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں نا, کیونکہ فائل اور مفعول, فائل کیا ہے, خالقن, اس پہ وزن پہ, لیکن جیسے ہم نے نمبر والکافرون هم الظالمون, یہ تھی سورہ البقرہ آیت نمبر 254, اس میں آ رہا ہے نا, اور کفر کرنے والے ہی ظلم کرنے والے ہیں, دونوں یہاں پہ فائل آ رہے ہیں, مفعول نہیں آ رہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ آپ نے یہ چیک کرنا ہے کون سا ہے. دیکھیں, معلوم مفعولون کے وزن پر ہے، مسئولون، معلومون، لمجعونا، ٹھیک ہے، مجموعونا، لیکن جو صابرین، پھر کافر، فاعل پہ وزن آ رہا ہے، صرف واو نون کا اضافہ ہوا، یہ تھوڑا سا اپنے ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تھوڑی سی سمجھ آ رہی ہے، فاعل کے وزن پہ مفعول، یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھنا ہے، سارے فاعل اور فعل نہیں ہوگا، یہ تھوڑا سا اس کو اس لیے میں یہ دیکھ کے لے کے جا رہی ہوں، دوبارہ سے اس کو میں نے ریپیٹ کیا کہ آپ اس کی صحیح سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے. پھر دیکھیے اعلیٰ کیا ہے، آگے جو میں اسی آیت میں ہے، حرف ہے، ویری گڈ. ان لا، ان کیا ہے اور لا کیا ہے، دونوں کیا ہے، یہ حرف ہے، ایکسیلنٹ. نیکسٹ ہے یشرکنا، کہ نہیں وہ شریک ٹھہرائیں گی. جی یشرکنا یہ کیا ہے، فیل ہے، ٹھیک ہے، ورب ہے. کیونکہ دیکھیں فاعل مفعول کا جو میں نے ابھی چیز بتائی ہے اس کو ذہن میں رکھ کے سارے فاعل مفعول اس کو دیکھنا پڑے گا آپ کو. یہاں پہ سمپل دیکھیں گے یشرکنا مونس کے لیے جمع کے لیے آ رہا ہے اور یا آ رہی ہے شروع میں تو یہ فیل ہے، ٹھیک ہے. آگے بھی فیل جی. پھر دیکھیں باللہ، با ہم نے ابھی پڑھا تھا، با کیا ہے، تھوڑا سا میں ایک کے پاس انشاءاللہ ایک دو منٹ ہی لوں گی، پوری آیت نہیں کروں گی کیونکہ کافی لمبی ہے، تھوڑی سی ایک دو چیزیں بتاؤں گی. با حرف آ گیا، اللہ ہی، اللہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، اسم کے ساتھ آتے ہیں، ویری گڈ، ویری گڈ. شیئن کیا ہے، اسم ہے، ویری گڈ، سمپل، ہمیں اس میں آگے تنوین آ رہی ہے. ولا، واو اور لا، ولا یہ کیا ہے، دونوں جی حروف ہیں، ویری گڈ. یسرکنا، پھر یہ وہ جس طرح یشرکنا اسی کے برابر آ رہی ہے، فیل آ رہا ہے. ولا پھر حرف آ رہا ہے. یزنینا پھر اسی کیٹیگری میں آ رہا ہے تو یہ بھی فیل ہو گیا. ولا پھر حروف آ رہے ہیں. یقتلنا وہ بھی قتل، اور نہ وہ قتل کریں گی، یہ بھی وچ لینگویج، اچھا صحیح. پھر دیکھیے اولادا ہننا، اپنے بچوں کو، اب ہننا اسی میں آ رہا ہے. ولا یا تینا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری سمجھ آ رہی ہے، یہ بھی تھوڑا سا کل والا بھی لے لیا اس نے. اچھا یہاں پہ دو جگہ پہ آگے، اسی میں آگے آ جائے، بھی بختان اسم ہو گیا. ایدی ہننا، اب ہننا اس کے اوپر دیکھیں، یہ تھوڑا سا دو ہاتھوں کے لیے، اپنے ہاتھوں کے لیے، لیکن اوم شدت بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اولاد اچھا مفعول ہوگا، ویری گڈ، یہ اپنے بچوں کو، کیونکہ اس سے کام کیا نا، اپنے بچوں کو قتل نہیں کریں گے، ویری گڈ. یہ آپ لوگوں کو ماشاء اللہ باقی سمجھ آ رہی ہے، الحمد للہ. پھر اسی طرح انہوں نے کہا ہے کہ بختان گھڑنا، یہ بھی بے بختان اسم آ جائے گا. یفترینا ہو کیا ہے جی، یفترینا فیل ہے، ٹھیک ہے، گھڑ لے اس کو، ٹھیک ہے، صحیح، الحمدللہ. کافی آپ کو حد تک سمجھ آ گئی، الحمدللہ. تھوڑا تھوڑا سا میں اس کی کروا رہی ہوں، پھر اس کو تھوڑا سا بھی نیکسٹ کلاس میں ڈسکس کریں گے کہ آپ کو بالکل اس کی سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے، صحیح، ٹھیک ہے، الحمدللہ جی. کوئی اور جی، اس میں سے اتنی سمجھ آ گئی، پھر وہ ارجل ہلنا وہ بھی آ گیا، ایدی ہننا اسم ہوگا جی، ٹھیک ہے. وہ ارجل ہننا، کیونکہ پاؤں اپنے ساتھ میں وہ آ رہا ہے نا، اپنے پاؤں درمیان اپنے ہاتھوں کے. ولا یا سینا کا کیا ہے، یا سینا کا، اور نا فرمانی نہیں کریں گی آپ کی، یہ کیا ہے، یہ فائل نہیں، فائل ہوگا یا مفعول ہوگا، نا فرمانی، ایک تو فیل بھی ہو گیا، ٹھیک ہے، مفعول آئے گا کیونکہ اس پہ کام آ رہا ہے نا، کہ کام پر نافرمانی نہیں کریں گے آپ، ٹھیک ہے، جس پہ کام ہو گیا. یہ دیکھیں فی حرف ہو گیا، معروف ان کیا ہے، معروف ان جی اسم ہے، ویری گڈ. ہاں جی مفعول آپ نے سارے میرے حال میں اسی کا بتایا، یاسینہ کا بتایا ہوگا، نافرمانی کرنے والی، نافرمانی، بالکل ٹھیک ہے. فبا یہ ہننا، تو بیعت کر لو ان سے، جی اب فا حرف آ رہا ہے بایہن بیت کرنا کام کرنا ٹھیک ہے یہ فیل ہوگا فائل ہوگا یا مفعول ہوگا مفعول کہاں مفعول نہیں ہے نا یہ فائل ہوگا فیل ہوگا اس میں ٹھیک ہے بیت کرنا ایک فیل ہے لیکن اس پہ کیا کام ہوا ہوا یہ تھوڑا سا آپ کو دیکھنا پڑے گا ٹھیک ہے صحیح پھر دیکھیں وستغفر اور بخشش مانگو لہن ان کے لیے اللہ اللہ سے یہ کیا آ رہا ہے کیونکہ کافی چیزیں آ رہی ہیں نا بخشش مانگنا تو فیل ہو گیا لہن ان کے لیے اللہ اللہ سے تو یہ کیا ہو جاتا ہے بخشش مانگنا یہ سارا کیا آئے گا فون میں آئے گا فائل میں آئے گا کیا آئے گا جی فائل جی باقی کون کہتے ہیں یہ فائل ہے یہ مفعول ہے فائل ہے ٹھیک ہے باقی اور کون کون کیا کہتے ہیں فائل ہے ٹھیک ہے الحمدللہ نہیں جی جی سانیہ آپ کیا کہتی ہیں یہ تھوڑا سا میں اسی لیے آپ نے تھوڑا سا آپ اس کو سمجھیں دوبارہ سے انشاءاللہ ہم آگے کرتے جائیں گے تو آپ اس کی سمجھ آتی جائے گی جی یہ فائل ہے ٹھیک ہے آگے دیکھیں ان اللہ ان ابھی ہم نے پڑھ لیا سٹارٹ درمیان میں بھی آئے گا تو کیا ہوگا اور انا ان اللہ ان ابھی ہم نے پڑھا تھا حرف ہے اللہ اللہ کا نام اسم ہے غفور ان کیا ہے غفور رحیم جی سبجیکٹ فائل ویری گڈ ٹھیک ہے کیونکہ یہ ایک بات صرف آپ دیکھیں گے کہ بعض کے نا انشاءاللہ آگے جا کے دیکھیں گے ان کی نا زیر زبر جو ہے نا وہ چینج ہو جاتی ہے حرف کی وجہ سے یہ انشاءاللہ آگے آپ تھوڑا سا بتائیں گے ابھی تو ہم سمپل جا رہے ہیں ٹھیک ہے جی ابھی اتنا کافی ہے تھوڑا سا ہم نے دیکھ لیا فائل اور مفعول کو تو ابھی ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کی 15 منٹس کی بریک ہے اس کے بعد ان شاء اللہ ہم بک کریں گے طلاق کے مسائل وہ بہت زبردست جا رہی ہے تو آپ ابھی اپنی بریک کو انجوائے کریں ٹھیک ہے جزاکم اللہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے پوچھ تو رتبہ اس کا سن ہر شے سے عظمت برتر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے کیا شان یہ رب نے دے ڈالی ہر نطق پہ قرآن ہے جاری کیا شان یہ رب نے دے ڈالی ہر نطق پہ قرآن ہے جاری ہو بوڑھے جوان یا ہو بچے یہ یاد سبھی کو ازبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن ہوا ہے نازل با محبوب نبی مرسل پر قرآن ہوا ہے نازل با محبوب نبی مرسل پر آ دیکھ ذرا تو مسکن کو سینہ نبی انبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر
در ہے منشور ہدایت قرآن ہے دستور اطاعت قرآن ہے منشور ہدایت قرآن ہے دستور اطاعت قرآن ہے بات کی دعوت قرآن ہے تو مان لے اس کی بہتر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے برکت ہے نزول قرآن کی بدلی ہے رتے اب انسان کی برکت ہے نزول قرآن کی بدلی ہے رتے اب انسان کی بدلا ہے جہاں کا ہر ذرہ بس امن و اماں کا یہ گھر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے ہر سمت جہالت کی ظلمت اس نور خدا نے توڑی ہے ہر سمت جہالت کی ظلمت اس نور خدا نے توڑی ہے روشن یہ جہاں قرآن سے ہے اس کرن سے چمکا در در ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے اصحاب نبوت کے تارے قرآن سے روشن ہے سارے اصحاب نبوت کے تارے قرآن سے روشن ہے سارے قرآن بھی اس پر شاہد ہے ہر ایک جہاں سے برتر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن سے تعلق جو توڑے نہ پوچھ تو اس کی بدبختی قرآن سے تعلق جو توڑے نہ پوچھ تو اس کی بدبختی با میں ملے گی رسوائی حیوان سے وہ انسان بدتر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن سے ہو رشتہ ایسا کہ پڑھتا ہی رہوں میں قرآن کو قرآن سے ہو رشتہ ایسا کہ پڑھتا ہی رہوں میں قرآن کو بن جائے جو عامل گیلانی قرآن تو اس کا زیور ہے بن جائے جو عامل گیلانی
قرآن تو اس کا زیور ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، نہ پوچھ تو رتبہ اس کا سن، ہر شے سے عظمت برتر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے۔
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض،
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض،
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض،
ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض،
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن،
ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن،
أنت الحق،
أنت الحق،
ووعدك الحق،
ووعدك الحق،
وقولك الحق،
وقولك الحق،
ولقاؤك حق،
ولقاؤك حق،
والجنة حق،
والجنة حق،
والنار حق،
والنار حق،
والساعة حق،
والساعة حق،
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا،
اللهم لك أسلمنا وبك آمنا،
عليك توكلنا
وعليك توكلنا،
وإليك أنبنا
وإليك أنبنا،
وبك خاصمنا
وبك خاصمنا،
وإليك حاكمنا
وإليك حاكمنا،
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا،
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا،
وما أسررنا وما أعلنا،
وما أسررنا وما أعلنا،
أنت إلهنا لا إله إلا أنت،
أنت إلهنا لا إله إلا أنت،
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا،
اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا،
وهديتنا وعلمتنا،
وهديتنا وعلمتنا،
وأنقذتنا وفرجت عنا،
وأنقذتنا وفرجت عنا،
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي،
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي،
آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلات،
آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلات، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي،
إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات،
إن القرآن لنور يتفجر في
جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي.
إن القرآن أنيس
لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك حجا حقا تعبدا ورقا، لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك. لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك وسعتيك والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل. لبيك ذا المعالج، لبيك ذا الفواصل، لبيك إله الحق لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح، أمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے آپ سب لوگ؟ الحمدللہ رب العالمین. بہت ہی خوبصورت سورہ الممتحنہ اور آج کا خوبصورت دن، اور ہمیں اپنے اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے نا کہ ہم ایمان کے کس لیول پہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا اس بات پہ بھی شکر ادا کرنا ہے کہ جیسے کہ اکثر استاذہ کی ذکر کرتی ہے نا کہ ہم خواہش تو بہت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے، لیکن اس دور کے بڑے امتحان بھی تھے، اور ہمیں اس بات پہ شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دور میں پیدا کیا. شاید اس دور میں ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس امتحان پہ پورے نہ اترتے اور اس لیول پہ نہ ہوتے، یا شیطان کے بہکاوے میں ہوتے اور ہم حق سے ہٹے ہوتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ کو بہتر پتا ہوتا ہے کہ اس نے کس کو کس وقت پیدا کرنا ہے اور کس دور میں زیادہ اہمیت ہوگی. تو ہمیں اب زیادہ کوشش کرنی ہے پہ دیکھے ایمان ہے تو پھر اس ایمان کو بڑھانے کی بھی کوشش کرنی ہے. اگر ہمارے وہ امتحان نہیں تھے تو ہمارا یہ امتحان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں, لیکن ہم ان کی سنت کو زندہ کرنا ہے ہم, اور یہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اس کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج اس وقت جو ہمارا بک کا ٹائم ہے کتاب و طلاق, اس میں بھی ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں, اور اللہ تعالی ہمیں اس حق کو ادا کرنے کی توفیق دے بیوی ہونے کی صورت میں, کہ اللہ تعالی نے ہماری کتنی بہترین طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ رہنمائی کی ہے, اور ایک ہمیں بہترین زندگی کا طریقہ بتا دیا ہے جس پر عمل کر کے زندگی آسان ہوگی انشاء اللہ تعالیٰ. تو ہم دیکھ رہے تھے مثالی عورت یا بیوی یا شوہر کے حقوق کی اہمیت, چیپٹر نمبر 7 اور 8. انشاء اللہ تعالیٰ اسی کو کنٹینیو کریں گے. 3-4 منٹ کی ایک ہی حدیث ہم نے اس میں کی تھی, اس کو ہم پھر شروع سے لے کے چلیں گے کہ تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں مشکل نہ ہو. پیج نمبر 56, مسئلہ نمبر 52 سے انشاء اللہ تعالیٰ. جی یہ تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ ہم آج کے دور میں ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں. پیج نمبر 56 اور مسئلہ نمبر 52 شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
پھر اگلی روایت ہے. عن طلق بن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلیأتیہ وان کانت علی التنور. حضرت طلق بن علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب مرد بیوی کو اپنی ضرورت کے لیے بلائے تو اسے چاہیے کہ فوراً فحاضر ہو جائے, خواہ تنور پر روٹی ہی پکا رہی ہو. اسے ترمذی نے روایت کیا. یہ کیوں؟ اب پھر یہاں بھی لوگ بہت غلط بات لیتے ہیں. یہ ہے وہ تو پیچھے بھی ذکر کیا تھا کہ یہ ٹائم باؤنڈ چیز ہوتی ہے, نہ تو ہر وقت ایسا ہوتا ہے نہ ہمیشہ ایسے حالات ہوتے ہیں. لیکن ایک مرد اگر اس کے دل میں کوئی خواہش ہے اور بیوی اپنے کام کے بہانے اس کو وقت نہ دے گی تو وہ گناہ میں ملوث ہو سکتا ہے, وہ زنا کا مرتکب ہو سکتا ہے. تو کہا روٹی کو چھوڑ دو. آپ دیکھیے کہ آج ہمارے کلچر میں اس بات کے اوپر بھی بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے کہ بعض دفعہ بیویاں اپنے شوہروں کی خوشی کے لیے کھانے پکاتی رہیں گی, روٹیاں بناتی رہیں گی, گھرداری میں لگی رہیں گی. اپنے شوہروں کو دیں, اگر آپ نے ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیا ان کو بعد میں 8-10 گھنٹے آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ ان سے کوئی دل کی بات سنیں. اس وقت وہ بات بھی کر دیں گے, کیا کیا, کدھر گئے, کیسا ہوا, آگے کیا, آج کا کیا پلان ہے, آج کا دن کیسا رہا. لیکن ہم کاموں کا بہانہ کر کر بیٹھے بھی ہوں تو ہم ساتھ ساتھ یا تو کوئی الٹے سیدھے میسج دے رہے ہوتے ہیں, وہ ٹوٹی لیک ہو گئی ہے, وہ پانی نہیں ہے, وہ نہیں ہے, وہ بےچارے کی بھوک جو وہ بھی ختم ہو جائے. تو اس ساری چیزوں کو ایک خاص سناریو میں لے کر چلے تو آپ دیکھیں گے کہ زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے. اور میں اکثر دیکھتی ہوں کہ ہم اپنی زندگی نہیں بسر کر رہے, ہم دوسروں کے لیے جی رہے ہیں, اسی کی وجہ سے ہم پریشان ہیں. آپ اپنا حق رکھیں, بس ختم. آج کا دن میرے انجوائمنٹ کا, میں نے آج کسی کو فوکس نہیں کرنا. آج گھر میں کوئی مہمان آ گیا, صرف چائے بسکٹ ہوں گے جو گھر میں, کر کے دیکھیے وہ دن. آج کا دن میرا اپنے بچوں کے لیے, آج کا دن میرا شوہر کے لیے, آج میں اپنی ذات میں ہوں. ایک دفعہ کر کے ہم تو بیوقوف بنے رہتے ہیں. آدھی رات کو بھی کوئی آتا ہے تو ہم ٹرے لگائیں گے, دن کو بھی کوئی آتا ہے تو ہم کھانے, خود کھایا نہیں ہوتا, سارا دن دوسروں کو کھلاتے رہتے ہیں. یہ اسلامک طریقہ نہیں ہے. ہم اس کو بہت عزت والا سمجھتے ہیں. کسی ایک کو ذرا سا کمی بیشی کر دیں گے, دیکھیے گا اگلا بندہ پھر ناراض ہوگا. آپ 10 دفعہ کسی کو اچھا پوچھیں, ایک دن نہ پوچھیں وہ ناراض ہوگا. آپ اس بات سے بے نیاز ہو جائیں. آپ جب اپنی پرائیورٹیز بنائیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا. آپ دیکھیے ویسٹرن لوگ اس پہ اتنے کلیئر ہے. او سوری, ہم تو باہر جا رہے تھے, اچھا آپ چلتے ہیں ہمارے ساتھ. ہم ہوتے چلو بچوں بیٹھو آرام سے, مہمان آ کے نکالو چکن, نکالو گوشت, مرغیاں, بچے بھی اندر چڑچڑ کر رہے ہیں, میاں بھی پریشان ہیں, آپ کھانے پکا رہی ہیں, مہمان کھا کھو کے چلے جائیں گے, سب کا موڈ بگڑا ہوگا. ایسے نہیں ہونا چاہیے. ہر چیز کا ایک سسٹم, ایک طریقہ کار ہونا چاہیے, اور جب اس سے آپ ادھر سے ادھر ہوں گے تو خود بخود پریشان ہوں گے. بہرحال اگلا حکم دیکھیے. شوہر کی غیر حاضری میں اس کے مال و متاع کی حفاظت کرنا بیوی پر واجب ہے. پیچھے بھی یہ بات آئی تھی کا تھوڑا سا دوبارہ ذکر ہے. عن ابی امامت الباہلی رضی اللہ عنہ قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی خطبۃ عام الحج الوداعی, یہاں سے آگے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں, لا تنفق امرأۃ شیئاً من بیت زوجها الا باذن زوجها. قیل یا رسول اللہ ولا الطعام, قال ذلک افضل اموالنا. حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے سال خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا. آپ نے فرمایا عورت اپنے شوہر کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر کوئی چیز خرچ نہ کرے. عرض کیا گیا اللہ کے رسول کیا کھانا بھی نہ کھلائے, یعنی مین کہ اب کسی کو کھانا کھلانا تو کہ شوہر سے اجازت لے گی. آپ نے ارشاد فرمایا کھانا تو ہمارے مالوں میں سے بہترین مال ہے, یعنی شوہر کی اجازت کے بغیر کھانا بھی نہ کھلائے. اسے ترمذی نے روایت کیا. آپ سب تو پریشان ہو جائیں گے, اچھا جی اب کسی کو چائے کی پیالی پلانی ہے تو شوہر کو پوچھیں, کسی کو کھانا کھلانا ہے تو میاں صاحب وہ بےچارے کسی آفس میں بیٹھے میرا فون پہ فون کر رہی ہیں, میں کسی کو روٹی بنا دوں, اس کا کیا علاج ہے؟ اب ہم کیا ہر موقع پہ اجازت لیتے ہیں یا لے سکتے ہیں؟ اس کا پھر جواب کہہ کے ہم نافرمانی کرتے ہیں. جی آپ بتائیں. دیکھیے آپ یہ کہیے کہ ہم نے پکی اجازت لے لی ہے, ہم نے اکٹھی لے لی ہوئی ہے, ہم نے تو ساری باتوں کی اجازت لی ہوئی ہے نا. تو اگر مرد چونچا نہیں کرتے کچھ کہتے نہیں تو اٹس فائن, لیکن اگر کسی کا مرد منع کر دے کہ آپ نے نہیں کسی فلاں کو کھلانا تو پھر نہیں آپ کھلا سکتے. ٹھیک ہے, پھر اپنے پیسوں میں سے کھلا دے, عورتوں کا سپنا بھی بہت ہوتا ہے. چلیے, شوہر کی غیر حاضری میں اس کی عزت کی حفاظت کرنا بیوی پر واجب ہے. عن جابر رضی اللہ عنہ فی خطبۃ حجۃ الوداع یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, یہاں سے پڑھیے گا, فاتقوا اللہ فی النساء فإنکم اخذتموهن بأمان اللہ واستحللتم فروجهن بكلمة الله عليهن ألا يؤتن فرشكم أحد تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غیر مبرح. حضرت جابر رضی اللہ عنہ خطبہ حجۃ الوداع بیان کرتے ہوئے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں عورتوں پر زیادتی کرتے ہوئے اللہ سے ڈرو, کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی ضمانت پر حاصل کیا ہے اور ان کا ستر تمہارے لیے اللہ کے حکم پر جائز ہوا ہے. تمہارے عورتوں پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر یعنی گھر میں کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جسے تم ناپسند کرو, اگر وہ ایسا کرے تو انہیں ایسی مار مارنے کی اجازت ہے جس سے ان کو سخت چوٹ نہ لگے. اسے مسلم نے روایت کیا. اب دیکھیے کتنا تکرار سے یہ ذکر ہے نا کہ عورتوں پہ زیارتی کرتے ہوئے اللہ سے ڈرو. صرف اللہ کا ڈر ہی شوہر کو بیوی کے اور بیوی کو شوہر کے حقوق کو ادا کرنے کے قابل بناتا ہے. پھر اچھے برے تمام حالات میں اپنے شوہر کا احسان مند اور شکر گزار رہنا بیوی پر واجب ہے. ٹھیک ہے, زندگی دھوپ چھاؤں ہے, کبھی اچھے وقت آئیں گے کبھی برے ہوں گے, کبھی مالی طور پہ حالات اچھے ہو جاتے ہیں کبھی برے ہوتے ہیں. تو اچھی بیویاں کون ہوتی ہیں کہ جو اپنے شوہروں کے لیے ہر حال میں خوشی کا ذریعہ بنتی ہیں, ناراضگی کا ذریعہ نہیں بنتی. اب اس میں کیا ہے حدیث, اس کو دیکھیں گے. عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رأیت النار فلم ارى کل یومی منظرن پتن ورعیت اکثر اہلہ النساء قالوا لما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بکفرہن قیل یکفرن باللہ قیل یکفرن باللہ. سوال ہے نا تو آپ کے پڑھنے کے انداز میں کوسچن کا سٹائل آنا چاہیے, پھر بات جلدی سمجھ آتی ہے. اب اللہ کے نبی کا جواب سنیے. قال
یکفرن العشیر
ویکفرن
الاحسان
لو
احسنت الى احداهن الدهر ثم رأت منک شیئن قالت ما رأیت منک خیرن قط. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے آگ دیکھی اور آج جیسا ہولناک منظر میں نے کبھی نہ دیکھا، یعنی اتنا کبھی منظر اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھا. جہنم میں نے عورتوں کی اکثریت دیکھی. صحابہ کرام نے عرض کیا، کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ان کی ناشکری کی وجہ سے. صحابہ کرام نے عرض کیا، کیا وہ اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں اور ان کا احسان نہیں مانتی. اپنے اوپر لے ذرا اس جملے کو، سچ بولے خود سے. کتنی عورتیں سوچتی ہیں کہ اللہ کے نبی کا یہ جملہ مجھ پہ فٹ ہوتا ہے. آپ کا اپنا اندر ایک عدالت ہے، مومن کو باہر کی عدالت کا فکر نہیں ہوتا، اس کے اپنے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک احساس رکھا ہے. تو اپنے آپ پر چیک کیجئے، اور پھر جہاں آپ کے ذہن میں بہت سارے ڈاؤٹس اینڈ کوئسچنز ہوں، پھر چیک کیجئے کہ اگر شوہروں کا دین اس لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے یا وہ کسی طرح سے زیادتی کرتے ہیں، تو آپ سوچیں کہ اس کو کیسے بہتر کرنا ہے، اس کے اندر آپ اپنا پارٹ کیسے پلے کرنا ہے. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا، عورتوں کا حال یہ ہے کہ اگر عمر بھر بھی تم ان کے ساتھ احسان کرتے رہو، پھر تمہاری طرف سے کوئی معمولی سی تکلیف بھی انہیں آ جائے تو کہیں گی، میں نے تجھ سے کبھی سکون پایا ہی نہیں. اسے بخاری نے روایت کیا. تو یاد رکھیے کہ کبھی کسی کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرے کہ اس کی ساری پچھلی کی کرائی پر پانی ڈال دیں. یہاں اب ہم نے شوہر کے حقوق پڑھے. آپ کے ذہنوں میں جو سوال ہیں، اگر کوئی یا آپ کو کوئی بات زیادہ لگی یا آپ کو لگا کہ یہ تو بہت سارے ہیں، تو سوال کیجئے. اور یہ بتا دو کہ اگلے ٹاپک میں آپ کے بہت سارے سوالوں کا جواب بھی ملے گا، کیونکہ ابھی ہم نے شوہر کے حقوق پڑھے ہیں، تو اگلا ٹاپک بیوی کے حقوق پہ ہے. لیکن پھر بھی آپ کا حق ہے، آپ سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، یا کچھ ایڈ آن کرنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے. سب ٹھیک ہے تو پھر آگے چلتے ہیں. ہاں چلے آگے، چلیے اگلا ٹاپک دیکھتے ہیں. اگلا ٹاپک ہے اہمیت الحقوق الزوجتی، بیوی کے حقوق کی اہمیت. چلے ویسے بھی اچھا ہے کہ ایک کے سن کے ذہن میں اگر کچھ نیگیٹیوٹی آئی ہوگی تو دوسرے کے بارے میں سنیں گے، تو یہاں ہم دیکھیں گے. اور کسی بارے میں رائے قائم کرنے سے پہلے دوسرے کی بات بھی سننی چاہیے. شوہر کے حقوق کے بعد اب بیوی کے حقوق کی بات آ گئی، اور وہ کیا ہے؟ اب ہم دیکھیں گے کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں. سب سے پہلی بات، عورت کے حقوق کی قانونی حیثیت وہی ہے جو مرد کے حقوق کی ہے. قانونی کے لیگل رائٹس، یعنی اللہ نے عورت اور مرد کو لیگلی برابر رکھا ہے. پیچھے ہم نے کیا بات پڑھی تھی؟ نظامی اعتبار سے، نظم کے اعتبار سے مرد کا درجہ بلند ہے، لیکن حقوق میں برابر ہے. مثلا اگر مرد طلاق دے سکتا ہے نا، تو عورت طلاق لے سکتی ہے، نو پرابلم. اگر مرد کی ذمہ داریاں ہیں تو عورت کی بھی ہیں، تو دونوں رشتے کو رکھنے یا نہ رکھنے کے معاملے میں بالکل برابر ہیں. حدیث ہے، عن سلیمان بن عمرو بن الاحوسی رضی اللہ عنہ قال حدثنی ابی انہ شہد حجۃ الوداع مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحمد اللہ واثنا علیہ وذکر فی الحدیث قصۃ فقال. یہاں سے آگے ہم پڑھیں گے، الا واستوصوا بالنساء خیرا فإنما هن أوان عندكم ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا. حضرت سلیمان بن عمر بن الاخوس رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، جو کہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا فرمائی اور لوگوں کو واضح نصیحت کی. انہوں نے ایک حدیث میں قصہ بھی بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سنو، عورتوں کے حق میں خیر اور بھلائی کی بات قبول کرو، وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں، خبردار رہو مردوں کے عورتوں پر حقوق ایسے ہی ہیں جیسے عورتوں کے مردوں پر حقوق ہیں، اسے ترمذی نے روایت کیا۔ تو بات بالکل کلیئر ہے، عورت اور مرد کے رائٹس اس معاملے میں برابر ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ رہ گئی بات قیدیوں کی طرح ہیں، یہ کیا مراد ہے؟ آپ دیکھیں، سچ بتائیں، شادی کے بعد ایک عورت کتنا کو رسک لے سکتی ہے یا کتنا کو اپنے اس مرد سے نکل کر کسی اور کے پاس جا سکتی ہے؟ ایک خاص حد تک تو عورت کو مرد کی سننی پڑتی ہے نا۔ بس آپ دیکھیں کہ اگر عورت کے ذہن میں کوئی بات آ جائے، مرد منوا لیتا ہے، کبھی عورت مانتی ہے کبھی نہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کے شوہر کوئی بات کہنے پہ کرنے پہ آ جائیں اور جم جائیں اپنے پوائنٹ آف ویو پہ، تو کس کو گیو اپ کرنا پڑتا ہے؟ آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ آپ نہ کریں گی تو کیا ہوگا؟ آگے سے بات بڑھے گی، تکرار ہوگی۔ تو لہٰذا ایک خاص، یہ کہنا چاہیے کہ ایٹ این ایکسٹینٹ آپ کو پھر دبنا ہی پڑتا ہے۔ اس سے یہاں قیدی مراد ہے۔ یہ نہیں مراد کہ قیدیوں سے مراد یہ ہے کہ اب ان کو باندھ دیا گیا اور چادر اور چار دیواری میں رکھا گیا، مراد یہ ہے کہ یہ قید ان کی پروٹیکشن ہے۔ ایک لفظ ہے پریزن اور ایک ہے پروٹیکشن۔ پریزن میں آپ کو ڈس ریسپیکٹ لگے گی، پروٹیکشن کس کی ہوتی ہے؟ قیمتی چیز کی ہوتی ہے۔ تو آپ اس قید کو پروٹیکشن سمجھے۔ اور سچ بتائیں، شادی کے بعد عورت پروٹیکٹ نہیں ہو جاتی لوگوں کی نظروں سے، لوگوں کے خیالوں سے؟ کسی کے گھر بچی بیٹھی ہو، ہر دوسرا جوڑ جوڑے گا۔ کسی جگہ عورت بیوہ ہو جائے یا متعلقہ، ہر خاندان کا یا باہر کا بندہ کہے گا اس کا کہیں کرا دو، اس کا رشتہ ہو جائے۔ پوچھیں گے، سوچیں گے، کبھی شادی شدہ عورتوں کے بارے میں بھی کسی کے ذہن میں آیا؟ تو یہاں قید سے یہ بھی مراد ہے۔ پھر عورتوں کے حقوق ادا کرنا واجب ہے۔ ان عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عبد اللہ الم اخبر انک تصوم النہار وتقوم اللیل؟ قلت بلا یا رسول اللہ۔ قال فلا تفعل۔ یہاں بات پوری ہوگی، کوما لگا سکتے ہیں آپ لوگ۔ سم یا پھر کوما لگا لیں۔ وافطر ونم فان لجسدك عليك حقا وان لعينك عليك حقا۔ لا نہیں لیے، لی عينك عليك حقا وان لزوجك عليك حقا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، مجھے بتایا گیا ہے کہ تم دن کو مسلسل روزے رکھتے ہو اور رات کو مسلسل قیام کرتے ہو۔ میں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا ہی کرتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ایسا نہ کر، روزہ بھی رکھ اور ترک بھی کر، رات کو قیام بھی کر اور آرام بھی کر۔ تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے، تیری آنکھوں کا تجھ پر حق ہے، تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ کتنا پیارا انداز ہے آپ کا سکھانے کا کہ ایک مرد بھی مسلسل روزے نہیں رکھ سکتا۔ اگر بیوی شوہر کی موجودگی میں نفل روزہ نہیں رکھ سکتی تو مرد بھی نہیں رکھ سکتا۔ اسی طرح رات کے قیام کی، تہجد کی کتنی اہمیت ہے، لیکن ایک مرد ساری رات بستر پہ نہ آئے اور سوئے بھی نہ اور عبادت کرتا رہے، تو اس کو بیوی کا حق کہا گیا۔ اور اس موضوعات میں ہم پیچھے انٹرو میں بہت ڈیٹیل سے بات کر چکے ہیں کہ اللہ نے کہاں کس کا حق رکھا ہے۔ تو لہٰذا اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں گنجائش رکھ دی۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، ہاں اللہ کے رسول، ایسا ہی کرتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی اس بات کو مانا، کنفیس کیا، تو اللہ کے نبی نے کہا، ایسا نہ کرو، روزہ بھی رکھو، ترک بھی کرو، کبھی رکھو کبھی نہیں، کبھی رات کو قیام کرو کبھی آرام کرو۔ یہ روزے کی بات ہو رہی ہے جس میں نفل روزے کی بات ہے، اور ساتھ ہی دیکھیے، تیری آنکھوں کا تجھ پر حق ہے، تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلتا کہ زندگی بیلنسڈ ہونی چاہیے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے معاملے میں زندگی کا بیلنس سب سے خوبصورت بیلنس ہوتا ہے۔ اس کو اپنے لیے ایک کرائیٹیرین بنا کے انسان جب اس کے مطابق چلتا ہے تو کسی کی بھی حق تلفی نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ ہم کیا سوچتے ہیں کہ اچھا جی، جو بھی کسی نے کہہ دیا اب یہ تو ٹھیک ہوگا۔ اب یہ جو نفل روزوں کی بات ہوئی ہے نا کہ کبھی رکھو کبھی نہ رکھو، اس سے یہ نہیں کہا گیا کہ اب روزے رکھو ہی نہ، کنڈیم نہیں، بلکہ ایک کسی کا عمل تھا، پڑھ کے سناتی ہوں آپ کو کہ کس طریقے سے روزے رکھنے سے آپ دیکھیے کہ ایک انسان کی نیکیوں میں کتنا اضافہ ہوتا ہے. ایک وہ روزہ جو ہم سب رکھتے ہیں, فرض روزے آئیں گے رمضان میں ہم رکھیں گے, لیکن ایک بہت بڑے محدث تھے, خنزر ان کا نام تھا رضی اللہ عنہ, ہر دوسرے دن یعنی ایک دن روزہ رکھتے تھے تو ایک دن چھوڑ دیتے تھے, جس کو صوم میں داؤدی کہتے ہیں, حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ. 50 سال تک وہ ایسا ہی کرتے رہے. اب ان کا ایک ایسٹیمیشن اگر دیکھیے کہ کیا انہوں نے کیا, ٹوٹل ڈیز ان ون ایئر کتنے ہوتے ہیں, 365, 30 روزے رمضان کے ہو گئے, ٹھیک ہے. 50 سال میں آپ دیکھیے, 50 سال میں اگر فرض روزے رکھے جائیں تو 1500 روزے ہوئے, یعنی 1500 تو انہوں نے فرض روزے رکھ لیے. اس کے بعد آپ دیکھیے 365 میں سے جب مائنس 30 کر دیے جو سب نہیں رکھے تھے, پیچھے کیا رہ گئے, 335 ڈیز رہ گئے جو کہ آپ مانتے. اب ان 335 ڈیز میں سے جب آپ ایک دن روزہ رکھیں ایک دن نہ رکھیں تو 167.5 ڈیز سال میں وہ روزے سے رہے, ٹھیک ہے. آلٹرنیٹو ڈیز جب ہوئے اور 11 مہینے تک ایسا ہوا نا, کیونکہ 12واں تو فرض روزے کا تھا, تو یہ 50 سال میں 8375 ڈیز ہو گئے ان کے روزے سے. اب اس کو وہ فرض کے ساتھ جمع کیجئے تو 8375 پلس وہ شروع کے 1500 جو فرض سبھی رکھتے ہیں, 50 سال اگر رکھیں گے تو ٹوٹل 9875 روزے ان کے تھے. اب آپ سوچئے کہ یہ محدث غندر قیامت کے دن آئیں گے تو ان کے نامہ اعمال میں 9875 روزے, اور ہم آپ اگر 50 سال تک فرض روزے رکھتے رہے تو ہمارے پلے میں صرف 1500, تو وہ کہاں سے جائیں گے, بابو ریان سے جائیں گے. بات سمجھ گئے, یعنی اس کمپیریزن کو آپ کے سامنے میں نے اس لیے بھی رکھا کہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ جب کوئی نیکی کرتا ہے تو کوئی آسان نیکی نہیں ہوتی, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے بندے کو توفیق دے دیتے ہیں تو وہ رکھتا ہے, لیکن اس کا اجر پھر قیامت کے دن ہوگا, یہ مطلب ہے اس کا. پھر آگے دیکھیے, بیوی کے حقوق ادا نہ کرنا باعث ہلاکت ہے. عن لاہب نے عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفا اسمن یحبس امن یملک قوتہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کو ہلاک کرنے کے لیے اتنا گناہ ہی کافی ہے کہ جس کا خرچ اس کے ذمہ ہو اسے خرچ نہ دے. اسے مسلم نے روایت کیا. تو آپ دیکھیں ایک مرد کے اوپر ذمہ داری ہے کہ بیوی بچوں پہ لگائے, اور اگر نہیں لگاتے تو جواب دیں گے. یا آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خیر اس بیوی کا ساتھ دیا جس کا مرد خرچ کے بھی پیسے نہیں دیتا. بعض مرد باہر بہت خرچ کرنے والے ہوتے ہیں, گھر پہ نہیں دیتے, جیسے سینت سینت کے رکھتے ہیں, تو مرد کا سب سے بیسٹ خرچ گھر والوں پہ خرچ کرنا ہے. پھر عورت کے حقوق ادا نہ کرنا کبیرہ گناہ ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دعا ہے اللہ کے نبی کی, اللہ کے نبی نے فرمایا اللہم انی احرج حق الضعیفین. کون کون سے ہیں دو, 1 2 لکھ لیجئے, الیتیمی والمرأتی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں دو ضعیفوں کا حق مارنا حرام کرتا ہوں, ایک یتیم اور دوسرا عورت کا. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. تو کمزور ہے جس نے آگے سے بولنا ہی کچھ نہیں, یتیم کیا بولے گا, اور اگر عورت کا حق کو مرد مارتا ہے تو عمومی طور پہ عورت کیا کر سکتی ہے, زیادہ سے زیادہ تھمکلے گی, گھر ٹوٹے گا, کیا ہوگا. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ میں اپنے پہ حرام کرتا ہوں. یہاں سے لفظ دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے حرام کا لفظ استعمال کیا, تو اگر کوئی آج ایسا کرے گا تو یہ کبیرہ گناہ ہوگا. پھر بیوی کے غصب شدہ حقوق کی ادائیگی قیامت کے روز شوہر کو کرنی پڑے گی. غصب شدہ کیا, جو نہیں دیے, یعنی جو دینی تھی چیز, جو حق ادا کرنا تھا وہ نہیں دیا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تؤدن الحقوق الى اہلها یوم القیامۃ حتى یقاد للشاة جلحاء من الشاة قرنائی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز تمہیں ایک دوسرے کے حقوق ضرور ادا کرنے پڑیں گے,
یہاں تک کہ اگر سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو سینگ والی بکری سے بے سینگ والی بکری کا بدلہ بھی لیا جائے گا، اسے مسلم نے روایت کیا. یعنی جانوروں کا بدلہ ہے تو پھر انسانوں پہ زیادتی کرنے کا بدلہ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ انسان کو ہمیشہ فکر رکھنی چاہیے، اور قیامت کے دن سب شوہروں کی بہت سختی آئے گی جو صرف اپنے شوہر ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہیں. صرف ان کو یہ مان ہے کہ چونکہ ہم شوہر ہیں تو ہماری بات تو چلے گی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بدلہ لے گا. پھر دیکھیں جانوروں کے لیے عذاب اور ثواب نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن ایک دوسروں کے حقوق ادا کرنے کے لیے جانوروں کو زندہ کیا جا رہا ہے. یہ کسی تمثیل بھی ہے کہ پھر انسانی معاملات کی کتنی اہمیت ہوگی. جانور جن کے پاس عقل نہیں ہوتی ان کو جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو عقل والے انسان جب دوسروں پہ ظلم کریں گے تو کیا ہوگا. پھر اگلی بات جو بہت زیادہ ڈرنے کی ہے وہ کیا ہے کہ بیوی پر ظلم کرنا، اس سے بچنے کی بات ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا دعوت المظلوم فإنها تسعد الى السماء كأنها شرارۃ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا اس تیزی سے آسمانوں پر پہنچتی ہے جس تیزی سے آگ کا شعلہ بلند ہوتا ہے. اسے حاکم نے روایت کیا. تو بیوی پہ جو ظلم کرے گا کیا بیوی کی آہ نہیں جائے گی؟ جائے گی نا. کیا پتہ چلا کہ بیویوں کے اوپر ظلم و ستم کرتے ہوئے شوہروں کو ڈرنے کی ضرورت ہے، ان کو غم لگ جانا چاہیے کہ کہیں ہم اپنے آپ کو ضائع نہ کر لے. تو یہ تھے بیوی کے حقوق. ابھی تک ہم نے کیا پڑھے؟ شوہر کے حقوق پڑھے، بیوی کے پڑھے. یہ بیویوں کے حقوق سنتے ہیں تو بہت سارے آپ کے ذہنوں میں کوئسچنز ہوں گے
شوہر کو جو ادا کرنا ہے، لیکن اگر شوہر ان میں سے حقوق ادا
کرنا. دیکھیے جب ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے نا تو اس کی بیک میں کوئی ضرور بات ہوتی ہے. اگر شادی ریئل بیسس پہ ہو، دونوں کی مرضی کے مطابق کف کے ساتھ ہو، برابری کا جوڑ ہو، تو عموماً ایسے حالات نہیں آتے. جو مرد اس طرح کی کیئر لیسنس دکھاتے ہیں نا، ریبیلیس ہوتے ہیں، یا تو ان کے اندر کوئی اور فطور ہوگا، کہیں اور شادی کا ارادہ ہوگا، کچھ اور تعلقات دوسروں کے ساتھ ہوں گے. اور دوسری بات ہے کہ اگر ایسے اور مرد ہیں تو ان کو اتنا ٹائم کیوں دیا آپ نے؟ اگر کوئی سسٹر شادی کے 10 سال بعد کہتی ہے کہ میرا شوہر تو جی میرے کوئی حقوق ہی نہیں پورے کرتا، کرنا ہی نہیں چاہتا. ابھی ہم نے اہمیت پڑھی ہے، ابھی اگلا ٹاپک حقوق الگ بھی آئیں گے. بات سمجھے؟ اہمیت مین کی امپورٹینس آف دی رائٹس آف دی وائف. لیکن اب آگے جب آپ حقوق پڑھیں گے تو آپ کو اور بھی یہ کلیئر ہوگا. ایسے مرد جو ایسا ایٹیچیوڈ رکھے ان کو زیادہ لٹکانا نہیں چاہیے. بھائی دینا نہیں دینا، چھٹی کرو. یعنی یہ جو ہم لٹکا لٹکی کے ساتھ زندگیاں گزار دیتے ہیں نا، خود بھی مظلوم بنتے ہیں، اگلے کو بھی ظالم بناتے ہیں. تو ایسی بیویوں کو کبھی بھی اپنے آپ کو کسی بھی ایسی چکی میں نہیں پسواتے رہنا چاہیے کہ وہ بعد میں خود بیمار پڑ جائیں اور دوسروں کی نظروں میں مظلوم قرار پائے. دیکھیے یہ ہمارے ماں باپ کی تربیت میں یہ چیز کمی ہے. ہمارے کلچر میں بیٹیوں کو شادی سے پہلے یہ سکھایا ہی نہیں جاتا کہ تمہارے کیا رائٹس ہیں، تمہاری لمٹس کیا ہیں، تم نے کس حد تک بات سننی ہے، کس تک نہیں سننی. اب ایک مرد ہے وہ بیوی کے پاس ہی نہیں آتا، وہ بیوی کو خرچہ نہیں دیتا، وہ بیوی میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، تو اب صرف روٹی کھانے کے لیے بیوی اس گھر میں پڑی رہے، تو وہ تو ماں باپ کے گھر سے بھی مل جاتی تھی. پھر یا تو صحیح کر لیجئے یا چھوڑ دیجئے، سیدھی سی بات ہے. اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے کہ آپ منافقت کی زندگی بسر کریں اور بعد میں خود بھی برے بنیں اور دوسرے کو برا بنائیں. دونوں میں سے ایک چیز کو لے کر چل پڑی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایسی عورتوں کو جرات چاہیے. ایک دن آپ بول پڑیں گے نا، اگلے دن اگلا تھوڑی سی دبی ہوئی بات سے بولے گا کہ آج تو اس کو بھی احساس ہو گیا اپنے حقوق کا. ہمیشہ پانی نیچے جھکتا ہے نا. جو عورت یا کوئی بھی مرد بھی ایون جو جھکے گا نا، دوسرا پھر اس کو اور بھی جھکائے گا. تو ایسے معاملات میں آپ کی اپنی کریکٹر بلڈنگ ہونی چاہیے، اپنی بچیوں کو تربیت دیں. یہ نہیں میں کہہ رہی کہ جا کے بدتمیزیاں کریں، پورا تو سبق یہ ہے کہ عورت زیادہ دبیر ہے، لیکن عورت کو اپنا حق لینا آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ ٹاپک پہ چلتے ہیں. اب اگلا ٹاپک ہے حقوق الزوجتی، بیوی کے حقوق. یعنی پہلے اہمیت تھی، امپورٹنس تھی، اب مور اسپیسیفکلی بالکل کلیئرلی اس کے حقوق کا پتہ چلے گا. تو بیوی کے حقوق میں پہلی چیز مہر. مہر عورت کا حق ہے جسے ادا کرنا شوہر کے ذمہ واجب ہے. اس کی دلیل کدھر ہے؟ سورۃ نساء آیت نمبر 24 ہے. فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً پھر جو اس دواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ اس کے بدلے میں ان کے مہر بطور فرض کے ادا کر دو. تو مہر بیوی کا حق ہے. یاد رکھیے کہ مہر عورت کی قیمت نہیں ہے بلکہ مرد کے سچے ہونے کا ایک ٹوکن ہے. صدقہ سنجیدگی کو کہتے ہیں. صدقہ جو لفظ ہے صدق سچائی, اردو میں بھی ہم بولتے ہیں, یعنی مہر ادا کر کے مرد ایک قسم کا یہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ میں اب ساری زندگی اس کا خرچ پانی اٹھاؤں گا. پھر نان نفقہ عورت کا حق ہے جسے برض و رغبت ادا کرنا مرد پر واجب ہے. ان حکیم ابن معاویت رضی اللہ عنہ عن ابیہ ان رجلا سال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما حق المرأۃ علی الزوج قال ان یطعمها اذا طعم وان یکسوها اذا اکتسا ولا یضرب الوجہ ولا یقبح ولا یحجر الا فی البیت. حضرت حکیم بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, بیوی کا خامن پر کیا حق ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا, جب تو خود کھائے تو اسے بھی کھلائے, جب خود پہنے تو اسے بھی پہنائے, چہرے پر نہ مار, گالی نہ دے, کبھی الگ کرنے کی ضرورت پڑے تو اپنے شوہر کے علاوہ کسی دوسری جگہ الگ نہ کرے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اس حدیث میں کتنا کلیئر ہے کہ مرد اپنی بیوی کو مارے گا نہیں. اور یہ جو بات ہے نا کہ جب تو خود کھائے تو اسے بھی کھلائے, اسے کیا پتا چلتا ہے؟ بس جب میاں کھانا کھائیں گے تبھی آپ کھائیں گی. ویٹ لاس ہی ہو جائے ہمارا, یہ جو موٹے ہونے کا پرابلم ہی ختم ہو جائے اگر آپ میاں کے ساتھ کھانا کھانا شروع کر دیں. پکی بات ہے, ہم تو سارا دن کھاتے اور پیتے اور اب یہ کرتے ہیں اور اب چائے کے سنیکس اور وہ ہیں, تو جب تو کھائے تو اس کو کھلائے پہنے دو. اور اگر آپ خیر سے میاں کے ساتھ کپڑے بنانے لگے یا تو وہ بگڑ جائیں گے یا ہم ٹھیک ہو جائیں گے. بہرحال مراد یہ کہ مرد اپنی ضروریات کے ساتھ ساتھ بیوی کا خیال رکھے. پھر چہرے پر نہ مارو, گالی نہ دو, اور اگر ضرورت پڑے تو گھر کے اندر الگ کرو. جیسے پیچھے بات ہوئی تھی واہ جرو ہن فل مداجے, تو گھر سے باہر نہیں مرد نکال سکتا بیوی کو, یہ بالکل الاؤڈ نہیں. اور نہ بیوی گھر چھوڑ کے جا سکتی ہے, یہ تو ایک قسم کا پھر ڈکلریشن ہے کہ اب ہم آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے. بہت بڑی غلطی کرتے ہیں شوہر یا بیوی ایک دوسرے سے الگ ہو کے. کس نام پہ؟ جھگڑے کے نام پہ, لڑائی کے نام پہ. الگ ہونے کی بس ایک ہی صورت ہے اور وہ تین طلاق ہے. دو طلاقوں تک بھی نہیں الگ ہو سکتے. یہ اگلے ایشوز ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. تو گھر چھوڑ کے جانا تو پکی بات ہے کہ بس اب ہم ساتھ نہیں رہیں گے. شوہر بیوی ساتھ رہتے ہیں نا, بنتی بگڑتی رہتی ہے, کبھی اچھے کبھی برے, پھر ایک دوسرے کی ضرورت پڑ جاتی ہے انسان کو. دور گئے چند دن میں عادت ہو جائے گی اکیلے رہنے کی. تو اللہ تعالی کسی کو ایسی آزمائش میں نہ ڈالے, لیکن یہ کہ اللہ کے یہ سارے احکامات جو ہیں یہ ہمارے اپنے ہی خیر اور فائدے کے ہیں. پھر والدین کے پاس سب سے زیادہ حسن سلوک کی حقدار بیوی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا وخیارکم لنسائہم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایمان کے لحاظ سے کامل مومن وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے, اور تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہے. اسے ترمذی نے روایت کیا. دیکھیے کامل کی بات ہوئی ہے نا, ایمان کے لحاظ سے تو کتنے اچھے ہوتے ہیں وہ شوہر جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں. کیونکہ جہاں بندے کا روگ چلتا ہو وہاں نرم رہنا, یہی تو اصل میں کمال ہے انسان کا. پھر اگلی حدیث, عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینار انفقتہ فی سبیل اللہ و دینار انفقتہ فی رقبت و دینار تصدقت به على مسكين و دینار انفقتہ علی اہلک اعظمہ اجرا الذی انفقتہ علی اہلک.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایک دینار تم نے اللہ کی راہ میں دیا، ایک غلام آزاد کروانے میں دیا، ایک دینار مسکین کو دیا، اور ایک اپنے گھر والوں پر خرچ کیا، ان سب میں سے ثواب کے اعتبار سے گھر والوں پر خرچ کیا گیا دینار سب سے افضل ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا، حدیث پہلے گزر چکی ہے۔ ٹھیک ہے۔ عن عمر ابن امیہ الضمری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما آتر رجل امراته فہو صدقت۔ حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شوہر بیوی پر جو خرچ کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہے۔ اسے احمد نے روایت کیا۔ دیکھیے کتنا آسان ہے نیکی کی رغبت دلانا۔ باہر صدقہ دیتے ہیں نا، گھر والوں کے اوپر دل کھول کے استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ بیوی پر خرچ کرنے سے مراد پھر اس کی بیجا قسم کی شاپنگ ہے، اب آپ کے اچھا جی آپ نے وہ جو صدقے کے پیسے رکھے تھے وہ بھی میرے پہ لگا دیں، تو یہ مراد نہیں ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یفرق مؤمنۃ ان کریہ منہا خلقا رضی منہا آخر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مومن شخص کسی مومن عورت سے بغض نہ رکھے، اگر عورت کی ایک عادت ناپسند ہوگی تو کوئی دوسری عادت پسند بھی ہوگی۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ کتنا خوبصورت نسخہ ہے۔ یقین کریں جب آپ کسی ایسی ذہنی اذیت سے گزر رہی ہوں نا کہ آپ کو اپنے شوہر کی، اور اسی طرح شوہر کے لیے بھی یہ بات ہے کہ دوسرے فریق کی کوئی بات بری لگ رہی ہے اور قبول ہی نہیں آپ کر رہے، اس وقت اس حدیث کو سوچ لیں، اور وہ کہ آپ ان کی اچھی سوچیں۔ یہ ایکٹیویٹی ہم کئی دفعہ کرتے ہیں کاؤنسلنگ کے دوران، اب وہ جن میں یہ برائی ہے اس میں یہ برائی ہے، بولتے جائیں بولتے جائیں، وہ بیوی کہتی ہے اس میں یہ نہیں اس میں نہیں، سب ہے نا، پہلے لکھو، کاغذ پکڑو، اس کی برائیاں لکھو، چلو لکھو، اور بعض دفعہ ایک دو ہی ہوتی ہے، آپ ذرا قلم پکڑے اور ان کی خوبیاں لکھیں۔ جب وہ خوبیاں لکھتے ہیں نا، لکھاتے ہیں، تو وہ لمبی لسٹ ہوتی ہے۔ آپ اپنے لیے رکھ لیں، یہ کوئی فارسی نہیں ہے، بس سمپل ایکٹیویٹی ہے۔ جب آپ کو اپنے شوہر کی کوئی بات بری لگے، کوئی بول برا لگے، کوئی کال برا لگے، کاغذ قلم لے کر بیٹھ جائیں، لکھنا شروع کر دیں ان میں خوبیاں کیا، ایک دم برف کی طرح آپ کا غصہ پگھلے گا۔ یقین کر کے دیکھ لیں، ازما کے دیکھیں، آپ کا بی پی نارمل ہوگا، آپ کہیں گے یہ بھی خوبی ہے، یہ بھی سب اچھا، بس یہ ایک برائی۔ اور آپ دیکھیں اکثر لوگوں میں بس ایک آدھی برائی ہوتی ہے، کوئی زبان کے تیز ہوتے ہیں، کوئی غصے کے تیز ہوتے ہیں، کوئی دوسروں کے ساتھ آپ کی بات کر دیں گے، کوئی کسی کے سامنے بےزتی کر دیں گے، چھوڑیے اچھی باتیں کتنی ہیں، تو آپ دیکھیں گے ایک دم آپ ریلیکس ہو جائیں گے۔ عن عبد اللہ ابن زمعۃ رضی اللہ عنہ قال، اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہے، یہ قول ہے صحابی کا، لا یجلد احدکم امراته جلد العبد ثم یجامعها فی آخر الیوم، رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی اپنی بیوی کو لونڈی کی طرح نہ مارے اور پھر رات کو اس سے ہم بستری کرنے لگے۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ تو کیا پتہ چلا کہ جیسے غلاموں کو مارا جاتا ہے ان کو بھی نہیں مارنا چاہیے، لیکن اگر وہ غلط کام کریں، زیادتی کریں یا نقصان کریں تو پھر تو مارا جاتا ہوگا، لیکن بیوی کو نہیں مارنا۔ کیوں؟ کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس کی ضرورت ہو۔ تو آپ دیکھیں یہ کلچر عام کرنے کی ضرورت ہے نا، کہ اگر زندگی میں کسی وقت کوئی تھوڑا سا مس ہیپ ہو جائے تو اس وقت دوسرے کی اچھی بات یاد کر لو، تمہیں اس کی ضرورت کتنی ہے۔ کبھی آپ دیکھیں شوہر جھگڑتے ہیں نا، ناراض ہوتے ہیں، بعض عورتیں 50-60 سال کی عمر کی ہو گئی، 25-30-40 سال کی شادی شدہ زندگی ہے، پھر کہتی ہیں یہ لڑتے ہیں، یہ جھگڑتے ہیں، یہ غصہ کرتے ہیں۔ آپ یہ سوچیں پھر بھی ہیں تو صحیح نا، لڑ تو رہے ہیں تو صحیح نا، اگر یہ نہ ہو گھر کے اندر آپ کو ایک دم کیسی انسیکیورٹی فیل ہوگی۔ تو شوہر ہو چاہے لڑے چاہے بھڑے، آپ اپنے آپ کو ریلیکس کر لیں۔ پیچھے میرا لیے اتنی زیادہ آپ کو ٹپس مل چکی ہیں اس پہ کہ بار بار بات کی ضرورت نہیں، آپ ریلیکس ہو جائیں، ایک کان سے سنیں دوسرے سے نکال دیں، آپ ان کا وہ وقت گزار دیں۔ یاد رکھیے بعض دفعہ یہ جی اگلے پرسن کی بھی مجبوری ہوتی، غصے کا تیز ہے، کڑوی بات کر گیا، ایک لمحے کے لیے آپ خاموش، آپ دل میں سوچیں یہ خود بیچارہ مجبور ہے، یہ کیوں بولتا، ابھی اگلے لمحے اس نے ٹھیک ہو جانا۔ آپ دیکھیں گے آپ کو اس پہ ترس آ جائے گا، نہ کہ غصہ آئے گا۔ تو ہمیشہ خود کو دوسرے کے اجبے لے آئے، چند سیکنڈ گزر جائیں، یا ایسے جیسے آپ گاڑی چلا رہے ہیں سامنے ایک پتھر آ رہا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں یا اس کے اوپر سے گزارتے ہیں؟ بس اگنور گریسفلی، راستہ بدل لیجئے. آپ دیکھیں گے کہ اس سے پھر یہ چخچخ نہیں ہوتی. گھر میں کبھی وہ موقع ہی نہیں بننا چاہیے کہ جس میں کوئی دوسرا ایک کے ساتھ اونچی آواز سے بات کرے. پھر اس کے بعد عورت کے جنسی حقوق ادا کرنا مرد پر واجب ہے. عن سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ یقول سمیت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یقول رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عثمان بن مزون رضی اللہ عنہ التبتل ولو اذن له لاختصینا. حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے سعد بن ابی وقاص کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مزون کو عورتوں سے الگ رہنے کی اجازت نہ دی. اگر آپ عثمان کو اجازت دے دیتے تو ہم کوئی دوا وغیرہ کھا کر اپنے آپ کو نامرد کر لیتے. اسے بخاری نے روایت کیا. یہ احکامات سارے ایلا میں آئیں گے. یعنی ایک بیوی کو تو خواہش ہے لیکن مرد اس کی خواہش پوری نہیں کرنا چاہتا. تو یہ حضرت عثمان کے ساتھ ایک خاص حکم تھا جو آگے آئے گا انشاءاللہ. مراد یہ ہے کہ بیوی کے جسمانی تعلق یا جنسی حقوق کو بھی ادا کرنا مرد کی ذمہ داری ہے. یہ بہت سارے لوگوں کا ایشوز بھی یہی ہوتا ہے کہ بیوی کے جذبات نہیں ہوتے یا اس کو سیٹسفائیڈ نہیں کیا جاتا. تو یہاں اب آپ کو دیکھیے گا دو چار چیزیں اس طرح کی ملتی جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے نجی باتوں کو بھی کھول کے رکھ دیا کہ حتیٰ کہ ایک مرد اپنی بیوی کے ساتھ وہی تعلق رکھتا ہے جو کھیتی کا کسان کے ساتھ. وہ سارے مراحل اس میں بھی ہیں جو اس میں ہیں. تو کیا پتہ چلا کہ جہاں کوئی خود نہیں بول سکتا اور عورتیں خود اپنے یہ حق نہیں لیتی. اکثر 90% لوگ تو ایسے معاملات کو دوسروں کے سامنے ڈسکلوز بھی نہیں کرتے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی کھول کر رکھ دیا. پھر دیکھیں بیوی کو قرآن و حدیث کی تعلیم دینا اور اللہ سے ڈرتے رہنے کی تاکید کرتے رہنا مرد پر واجب ہے. اس کو بڑا بڑا کر کے چھپوا لیں کسی بھی ہینڈ آؤٹ پہ. آج ہمارے کلچر میں بالکل ہی اپوزٹ کانسیپٹ ہے. بیوی قرآن نہیں پڑھنے جا سکتی, بیوی کلاس میں نہیں جا سکتی, بیوی پڑھا نہیں سکتی. کیوں جی؟ مرد منع کرتے ہیں. یہاں دیکھیے واجب ہے. یعنی اگر آپ نے قرآن نہیں پڑھا تو یہ آپ کے مرد پہ واجب ہے کہ وہ آپ کو پڑھوائے. آپ کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا, آپ کو حدیث نہیں آتی, علم نہیں ہے, جہالت ہے, یہ مردوں کی ذمہ داری. جیسے آپ دیکھیے کہ بچوں کو پڑھانا ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے نا, وہ مائیں بچوں کے پیچھے پڑھتی ہیں. تو بھی کہ دین کی فکر شوہر کو کرنی چاہیے لیکن آج اور ساری چیزیں ہم مرد کرنے تیار ہیں. نہیں آج نہیں, یہ پڑھائی نہیں, اچھا آج وہاں جانا ہے, آج یہ کرنا ہے. ایسا اس کو ہلکا کر دیا آج ہم سب نے. اور میں مانتی ہوں ہم دین والوں نے کیا, ہم نے خود کہاں اس کو اہمیت دی. ہم بھی تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ چھٹی کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور چھٹی دے دیتے ہیں. جب آپ اس چیز پر ڈٹے رہتے ہیں دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں روک سکتی. تو مردوں کو بتائیے کہ ہمیں تعلیم دینا آپ کا ذمہ ہے. دلیل دیکھ لیجیے. ان معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انفق على عيالك من طولك ولا ترفع عنهم عساك ادبا واخفهم في الله. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی استطاعت کے مطابق اپنے اہل عیال پر خرچ کرو اور انہیں تعلیم دینے کے لیے چھڑی سے بے نیاز نہ ہو. یعنی اسٹرکٹ ہو جاؤ اپنے بچوں اور بیوی کی تعلیم پر اور انہیں اللہ سے ڈرنے کی تاکید کرو. اسے احمد نے روایت کیا. بات واضح الحمدللہ. عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فی قولہ عز و جل ہو انفسکم و اہلیکم نارا. یہ قرآن پاک کی آیت ہے, سورۃ تحریم کی 6 نمبر آیت ہے. قال علمو, آپ لوگ بھی پڑھیے گا, قال علمو انفسکم و اہلیکم الخیر. حضرت علی کی طرف سے اس آیت کی یہ وضاحت ہے. کیا کہ حضرت علی بن ابی طالب اللہ تعالیٰ کے ارشاد اور اپنے اہل عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ خیر اور بھلائی کی باتیں خود بھی سیکھو اور اپنے اہل عیال کو بھی سکھاؤ. اسے حاکم نے روایت کیا. یعنی بیوی خود کو اور گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. یہ جملہ ہے قرآن پاک کا. اس کا مطلب کیا, کیسے بچاؤ؟ ان کو علم دے کر, ان کو خیر کی باتیں سکھا کر. بیوی کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنا مرد پر واجب ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا يدخلون الجنة. کون کون؟ العاق لوالدیہ. پھر نمبر دو لکھ لیجئے, والدیوس.
اور نمبر 3 ورجلت النسائی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، کون؟ والدین کا نافرمان، دیوس، اور عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مرد. اسے حاکم اور بہکی نے روایت کیا. اب دیوس کون ہے؟ جس کی بیوی کے پاس غیر محرم مرد آئے اور اسے غیرت محسوس نہ ہو. آپ اردو میں اس کا ترجمہ لکھ لیجئے، دیوس کون ہے؟ بے غیرت شخص، بے غیرت مرد، جو اپنے گھر والوں میں کوئی برائی دیکھے اور اس کو اس پہ غصہ نہ آئے یا وہ اس کو برا نہ کہے. ٹھیک ہے، تو یہ تین لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. تو مرد کی ذمہ داری اپنی بیوی کی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اسٹاپ کرنے کو تو دل نہیں کر رہا تھا، ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ہوتا ہے، لیکن ہماری کلاس کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. کیسا لگا آج کا ٹاپک؟ آج تو بہت اچھا لگا ہوگا، ایسا ہی ہے نا؟ اتنا کلیئر کٹ ہر چیز سامنے آ گئی. تو اب کیا کرنا ہے؟ ہم نے بڑی بھائی دیکھی ہے نا، جہنم میں سب سے زیادہ کون ہوں گی؟ عورتیں. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو ناشکری سے بچانا ہے اور ہمیشہ پازیٹو رہنا ہے. کتنی بہترین ٹپ ہمیں ملی کہ جب کبھی ایسا ہو تو پھر اچھی بات کو یاد کر لینا چاہیے، تو وہ پھر بری بات کا اثر جو ہے وہ زائل ہو جاتا ہے. نعمتوں کی قدر کرنی ہے، قرآن اور سنت کو اپنانا ہے، ناشکراپن ختم کرنا ہے. جی ان شاء اللہ تعالی. پھر جب ہم نے عورت کے حقوق قانونی حیثیت دیکھی، مرد کے برابر ہی ہے، لیکن کیا نام اس میں جس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے وہ نافرمانی ہے، ناشکری ہے. اور یہی چیزیں شوہر کے لیے بھی ہیں. جی سیکیورڈ ہیں، جی شادی شدہ عورتیں سیکیورڈ ہیں. کتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے نا. اور اسپیشلی ان ملکوں میں اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو یہ ہمیں اور بہت بڑی نعمت لگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین حق ادا کرنے والا بنائے، اور حق لینے والا نہیں بلکہ حق دینے والے بنے. جو کورس 2017 ہے وہ 1 اگست سے شروع ہوگا، تو پھر آپ کو ان شاء اللہ تعالی روم ملے گا. ابھی وہ شروع نہیں ہوا اس لیے اس کا روم اوپن نہیں ہے. یہ اس وقت 2015 والا روم اوپن ہے، اور اس میں ہم لوگ لائیو کلاس کریں. اللہ تعالی آپ کے لیے آسانی کرے، اور جو لوگ نئے کورس کو جوائن کریں گے اللہ تعالی ان کو استقامت کے ساتھ اس پہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ان شاء اللہ تعالیٰ آج ہم اپنی کلاس کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ آج ہم نے جتنی بھی عمل کی باتیں سیکھی، کیونکہ ہر روز اب ہمارے عمل کی باتیں بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پریکٹیکلی ہمیں اچھا مسلمان بنا دے، اور ہم اپنے گھروں کو بھی پرسکون بنا سکیں. جی میں آپ کو دیتی ہوں. جی آپ ویز آئی کیو بھی اس میں جوائن کر سکتے ہیں پارٹا کے علاوہ. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ ویب سائٹ پہ جائیں، آپ کو پیج ملے گا، اس میں آپ کو ساری انفارمیشن ہوگی کہ آپ نے کیسے روم کو جوائن کرنا ہے، پارٹا پہ بھی، ویزا کیو پہ بھی. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو پوری ڈیٹیل مل جائے گی، اور وہاں ایک انفارمیشن کے لیے نمبر بھی ہے. اگر آپ یو ایس اے میں ہیں تو اس میں آپ کال کریں تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو ساری انفارمیشن بھی دے دی جائے گی. جزاک اللہ خیر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جی میں آپ کا پھر آپ کا آگے آپ کا پاکستان سے ہے تو آپ ای میل کر لیں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو ای میل آپ کو جواب مل جائے گا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.